اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اوپر شیطان اس طرح سے مسلط کیا گیا ہے کہ وہ اس کے جسم میں خون کے اندر دوڑتا ہے، اور خون کے اندر سے دوڑتے ہوئے جب وہ دل میں سے گزرتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے. لہذا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جب ہوتی ہے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب انسان کو وہ غافل پتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اسی طرح نفس کی تین اقسام ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے. فطری طور پر نفس جو ہے نا وہ نفس امارہ ہے، آج اس کو سمجھ ہی لے. آپ دو انسانوں کو ذہن میں لائے، ایک ہے جو پہلے اکھڑ تھا اور بہت ہی زیادہ برے ماحول میں اس نے پرورش پائی، سمجھ لیں کہ کسی جگہ گمار، نہ دنیا کا پڑے ہوئے نہ دین کا پڑے ہوئے، کوئی ایک ایسا بچہ، بات بات پہ گالی اور اسی طرح کی جو بری چیزیں. اب اس بچے کی اصلاح مقصود تھی، اس کے ماں باپ کو بھی سمجھ نہیں تھی، لیکن کسی ساتھی نے کہا کہ اس بچے کو ٹھیک کرنا ہے. اب ادھر بچے کی بجائے کوئی بگڑی ہوئی چیز لے لے، یہ کمرہ اتنا میسی ہو، اتنا میسی ہو کہ کہیں کھانا، کہیں کچھ، بگاڑ کی انتہا، اور اس انتہا سے اب آپ نے اس کو صاف کرنا ہے. اس کے راستے کے جو تین فیز ہیں نا، یہی ہم میں سے ہر ایک کے نفس کے فیز ہیں. آدم اور ابلیس کے قصے کو ہم شروع سے سمجھ چکے، کس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ابلیس کو ساری مخلوقات کے ساتھ ساتھ، تو ابلیس اس وقت اڑ گیا اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا کہ تو آج سے مردود ہے، اور انسان کو اسی وقت بتا دیا کہ دیکھو انہ لکم عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے. اس دن ابلیس کے اوپر جو کام ڈالا گیا، جو ذمہ داری ڈالی گئی، آپ یہ کہہ لیجئے، وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے تیار ہوتا ہے. بچہ جو ہی دنیا میں آتا ہے ماں کے پاس وہ بیٹھ جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پسلی میں یہ انگلی چبھوتا ہے جس کے اثر سے بچہ روتا ہے. فطرت لے کر آیا بچہ، اللہ نے شروع کے 2 سال تک بچے کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اگر بچے فطری ماحول پہ پیدا ہوں، دودھ بھی پیتے ہوں ماں کا، اور 2 سال تک ان کی معصومیت باقی رہے، تو اس وقت تک شیطان ہوتا، بچہ اسی فطرت پہ رہتا ہے. جو ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے نا، تو شیطان اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیتا ہے. اور یہ جو چھوٹے بچے کبھی خواب میں ڈر جاتے ہیں، کبھی رونے لگتے ہیں، کبھی بے وجہ روتے ہیں، اور کبھی آپ نے دیکھا ماں نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو بچہ روئے گا، عام طور پہ کبھی نہیں بچے روتے، آپ میں سے کتنوں کا یہ ایکسپیرینس ہے، ادھر نماز کے لیے کھڑے ہیں بچہ روئے گا. آپ دیکھیں ایک اور چیز بچوں کی، دیکھیں کہ جو ہی ہم نماز پڑھیں گے نا، وہ بچے جو ادھر ادھر کھیل رہے ہیں نا، وہ سارے آ کے ہمارے آگے سے گزریں گے. یہ کس کی خرمستی ہیں؟ یہ شیطان کی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچوں کو پروٹیکٹ رکھا ہوتا ہے. اس کے بعد بچے کا ماحول ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کتنا بگڑے. جو مثال دی کہ انتہا سے زیادہ وہ بچہ بگڑ جائے تو وہ نفس جو وجود پائے گا وہ ہے نفس امارہ، برائی کا کام کرو. یہ اکثر ماں باپ کے آگے جو بچے بولتے ہیں جوانی کے ساتھ ساتھ، یہ نفس امارہ کی خرمستی ہیں. چھوٹے بچے روتے ہیں، ضدے کرتے ہیں، پھر اس میں ماں باپ کا بھی ہاتھ پڑتا ہے. بچوں کو تصویر والے کپڑے پہنائے، میوزک والے کھلونے لے دیے، آپ سوچیں کہ ان کے اندر شیطان زیادہ آئے گا، شیطان کو یہ اچھا نہیں لگتا. آپ بچیوں کو ایسے کپڑے پہنائیں کہ جس میں ٹھیک ہے وہ بچیاں ہیں، لیکن ان کے بازو بھی کھلے، ان کے گلے بھی کھلے، اور سٹرپس والی کپڑے، اور ان کو یعنی آپ ٹائٹس پہنا دیں گے، شیطان اس بچے کے ساتھ زیادہ خوش ہوگا. وہ پوری نظر میں رکھتا ہے، واللہ ہی ایک ایک بچہ شیطان کی نظر میں. صورت آگے آنے والی یہ بنی اسرائیل، اس میں پھر اس پہ بات کر لیں گے. اس نے کہا تھا اللہ میں آدم کی نسلوں کو کچا کھا جاؤں گا، ان کو گٹی دوں گا، انتظار نہیں کروں گا یہ بڑے ہوں، بڑے نیک پوتر، اور پھر میں ان کو بہکاؤں کہ بھائی تم جوان ہوئے آؤ دیکھو دنیا. پہلے دن سے اس کی لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں. ہوتے ہوتے پھر انسان نفس ہمارا بنتا ہے، ہر بات میں برے ہوں. صبح بچے کو سوتا اٹھائے، ہوں میں کیوں اٹھوں، نماز پہ جاؤں، ہوں میں کیوں اٹھوں. اور آپ فیل کریں گے بچے جتنے چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ کی بات زیادہ مانتے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا تو بات کہ ان کا شیطان، ان کا نفس بھی موٹا ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ نفس تو سرکش گھوڑے کی طرح، اس کو تقویٰ کی لگام پہننی پڑے گی. جو ماں باپ تربیت میں ہی خوبصورت رنگ اختیار کرتے ہیں، ان کے نفس جو ہوتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں، اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. اب ایک بگڑا ہوا بچہ، پھر اس کے بعد قرآن کی رہنمائی، کسی استاد کی رہنمائی، کچھ فطرت کی بھی، کچھ عقل کی بھی رہنمائی ہے. وہ برائی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، اور وہ شعور کیا ہے؟ نفس لوامہ، ملامت آتی ہے، یہ کیا کیا. माँ से लड़ के जाएगा बच्चा कमरे में जाके, खट से दरवाजा बंद किया, अंदर बैठेगा साथ ये दूसरा नफ्स जागेगा, शर्म नहीं आती, ऐसे करके आए हो, जाओ उठो माफी मांगो। तो वो कहेगा हाँ वो भी तो ऐसी करती हैं, वो भी तो चीखती रहती हैं, उनको भी तो मेरे जज्बात का ख्याल नहीं। ये अब अंदर जंग शुरू हो गई होती है लव से, अब लवामा की। जितना बाहर का माहौल मुवाफिक होता है ना, यानी माएं कम बोलती हैं, माओ की दोस्ती होती है या इसी तरह जो भी माहौल है इर्द गिर्द का, उतना नफ्स लवामा फिर स्ट्रांग होने लगता है। और अकलमंदी यही है कि बच्चे बड़े ना हो जिस्म से, बल्कि उनका शौर भी बड़ा हो। इसीलिए आप पढ़ चुके सूरत निसा में कि यतीमों को उनके माल कब दो, जब वो बलूगत को पहुंच बीच में आ जाती है। और एक है रूहानी बलूगत, जहनी बलूगत, वो कब आती है जब बाहर का माहौल साजगार होता है। कई 20-25 साल के भी होके भी कोई नहीं बालिग बनते, बस बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग नहीं बनते। तो बहरहाल किस्म उतरी के नफ्से लवामा भी टोकता है, कुछ को गुनाह करने के बाद टोकता है, लेकिन बेहतरीन नफ्से लवामा वो है जो गुनाह करने से पहले टोके। जब इंसान अल्लाह की किताब से रहनुमाई पाता है ना, किसी उम्र में भी उसको अल्लाह की किताब मिल गई या उसको शौर मिल गया, कभी हरम में चला गया, कभी उमरा किया, कभी कोई ऐसी नेकी की, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर उसका नफ्से लवामा स्ट्रांग होता जाता है और दिन ब दिन नफ्से हमारा वीक होता जाता है। यानी ये जितनी मैं लफ्ज हदीस के बोलती हूँ ना, मैं खुलासा बोलती हूँ इस वक्त, मैं कोई टेक्स्ट नहीं नोट कर रही ना हमारा ये इस वक्त स्टाइल है, लेकिन बात समझाने के लिए सिर्फ बताती हूँ कि हर इंसान के साथ एक फरिश्ता और एक शैतान है। ये हदीस आपने सुनी हुई है ना, तफसीर के सेशन में भी बहुत दफा सुनाई है। अब यहाँ सिर्फ बात समझाने को बताऊंगी कि फरिश्ता क्या है, नफ्से लवामा, और शैतान क्या है, नफ्से अम्मारा। ये दोनों की लड़ाई होती है। बंदा जो काम ज्यादा करता है ना, वो उसकी वो हिस, उसका वो नफ्स स्ट्रांग हो जाता है। नफ्से लवामा ज्यादा स्ट्रांग कब होगा, जब ये उस हर बात में उसकी बात मानेगा, फिर उसकी दोस्ती हो जाएगी। और जो फिर भी कहता हूँ सब करते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि जो बच्चे वेस्टर्न माहौल में पलते हैं वो अमूमन बिगड़ जाते हैं। एक मारूफ जुमला है ना कि जी बच्चे कच्चे जहन थे, इधर आए फिर ना किसी ने बताया, वो बिगड़ गए। इस वक्त वो बिल्कुल इस तरह शिकंजे में। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों पर रहम करें, ऐसे लोगों से नफरत नहीं करना, ना ऐसे लोगों को आपने को बुरा भला कहना, बददुआएं नहीं देनी, बस उनकी उस ग्रिप को दूर करें। नफ्स का चिमटना ऐसे जैसे जिन चिमट जाते हैं। अब अगर आप किसी को जिन चिपटे हुए देखे तो क्या आप उसको मारेंगे? नहीं, आप दुआ करें, जिक्र के हल्के औजुबिल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, आयतुल कुर्सी विर्द करें, उस बंदे का तसव्वुर करके उसके साथ किसी भी तरह से ऐसी बात करें, उस बच्चे को, उस शौहर को, उस बीवी को, उस माँ को, कोई भी हो सकता है, कि आहिस्ता आहिस्ता वो रिलैक्स हो। आप फील करें, हर बंदे के अंदर एक बच्चा होता है, वो किसी ना किसी वक्त पे जरूर रियलाइज करता है। जब ये जंग शुरू रहती है ना, तो दिन ब दिन नफ्से लवामा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। कभी आपकी शौहर से झगड़ा हो, शौहर भी बोले आप भी बोले, जो ही दोनों अलग अलग जगह होकर बैठ जाते हैं तो फौरन आपको मलामत नहीं होती कि गलती मेरी भी थी? ठीक है, शुरू बात उन्होंने की, मैं चुप कर जाती, चलो भाई अगर वो नहीं इतना बोलते तो मैं क्यों बोली कि मैंने उनको गुस्सा दिलाया। ये नफ्से लवामा के खेल होते हैं। जब बंदे का नफ्से लवामा इस दर्जे पे पहुंच जाए कि गुनाह करने से पहले रोक ले उसको, तो फिर एक तीसरा नफ्स पैदा होता है जिसको नफ्से मुतमईना कहते हैं। ये है मुराद, ये है मकसूद। अंबिया कराम इस दर्जे पे बदर्जे उत्तम पहुंच जाते थे। आज भी हर वो बंदा इस दर्जे को पा सकता है अल्लाह के हुक्म से जिसने नफ्से अम्मारा को दबा दिया। ऐसा बंदा किसी नेकी की बात को सुन के एकदम एक्सप्लॉइट नहीं हो जाता और इस एकदम ठंडा नहीं पड़ जाता, और गुना की टेम्पटेशन सुन के एकदम उसका दिल नहीं करता कि मैं कर लूं, उसको मजा नहीं आता। अल्लाह के नबी ने एक दो बार कोशिश भी की कि मैं थोड़ा सा देखूं ये लोग क्या करते हैं शादियों में, राग रंग की महफिलों में। दो दफा से ज्यादा का वाकया गालिबन मुझे दो याद है, दो से तीन भी हो सकते हैं, कि अल्लाह ने सुला दिया आपको। ये आपकी नबूवत से पहले की बातें थी। इसको इस्मत अंबिया कहते हैं। अल्लाह अंबिया कराम को गुना चखने भी नहीं देता। इसी तरह अगर आपके बच्चे अपनी जवानियों में इस दर्जे पे पहुंच गए ना, तो आप यकीन से कह सकते हैं कि वो इस बुरे माहौल में भी बुरे नहीं है। वो कीचड़ में खिला हुआ फूल है, चारों तरफ गंदगी है, लेकिन उनको गंदगी नहीं लगी। लेकिन इसके लिए बहुत मुजाहदे की जरूरत होती है। तो फितरत के एतबार से नफ्से अम्मारा बुराई का हुक्म देता है। हम सबको भूल जाए, आप बच्चों को भी भूल जाए, शौहरों को भी भूल जाए, दिस एंड दैट, सबको भूल के सिर्फ अपने आप से एक सवाल करें कि इल्ला मा रहम रब्बी में मैं आती हूँ। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह, सबको पता है कि ये खुलासा कुरान कब हो रहा है, جب ہم قرآن کے سیشن سے پورا کر چکے، ہم اپنی بات کریں، مت دوسروں کو دیکھیں. بعض دفعہ ہم کچھ نیکیاں بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل ہم سے نہیں چھٹتی، اور بعض ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہو سکتے ہیں، بعض ہمارے بول ایسے ہو سکتے ہیں جو ہماری ساری نیکیوں پہ پانی ڈال دیں گے. اگر آپ انسان کو ڈسکور کرے نا، اس کے اندر بہت کچھ ہے. میں تو اکثر بیٹھ کے سوچتی ہوں اللہ تو کیسے حساب کرے گا. ایک بندہ ایک طرف اس کو دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ مٹی، اتنا گھلاوا، اتنا چیز، اتنا مزہ، لیکن دوسری طرف دیکھے نماز بھی نہیں پڑھتا. ایک طرف حقوق العباد اتنے اتنے اور دوسری طرف اللہ کو مانتے نہیں. یہ وہ ذات ہے مالک یوم الدین جو حساب کرے گی، لیکن ہم نے اپنا حساب کرنا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ میرے پہ رحم کر دے. اور ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آگے چلتی ہوں، اور وہ کیا کہ جب انسان قرآن سے گزر جاتا ہے نا، تو اس کو دوسروں کی بولی نہیں بولنی چاہیے جو دوسرے بولتے ہیں، جو دوسرے کرتے ہیں. اور حدیث میں ایک مثال ملتی ہے نفس کے لیے کہ نفس ایک گھوڑا، اگر ہم اس کو غالب نہیں کریں گے نا، اس کے اوپر ہم نہیں بیٹھیں گے، تو یہ ہمیں لتاڑ کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. تو یہ نفس کو لتاڑنے کا کورس ہے. یہ قرآن بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. میں کہتی ہوں ملیا میٹ کچومر میش ہو جاتا ہے انسان اس قرآن کو پڑھنے کے بعد. پھر روتا ہے، پھر تڑپتا ہے. وہ کیوں رو رو کے کہتے تھے کہ اللہ کو موقع دکھا، ہم تجھے کر کے دکھائیں گے. وہ کیوں کہتے تھے آج میں وہ عمل کروں گا کہ اللہ بھی آسمان پہ مسکرا اٹھے گا. انہوں نے اپنے نفسوں کو باندھا ہوا تھا. اور اس پہ بہت کچھ ہو سکتی ہے بات، لیکن ابھی نہیں. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. یہ ہے انعام کتنے سال کے صبر کا. اس آیت پہ تو مجھے اتنا رونا آتا ہے کبھی کبھی، بہت. میں اکیلے میں سورہ یوسف کو کبھی سوچوں نا، تو میں سوچتی ہوں بس اپنے اندر خوبی پیدا کر لیں. واللہ ہی لوگ آپ کو کسی صدارت یا وزارت سے کیوں نہ آپ کو بلائیں، وہ آپ کو بلائیں گے. یاد رکھیے مسلمان تھے حضرت یوسف، بادشاہ غیر مسلم تھا. آپ کہتے ہیں جی غیر مسلم کے ساتھ بہت ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ان کو جابز نہیں ملتی، ان کو یہ نہیں ملتی. نہیں، یہ جملہ اس کو ہائی لائٹ کر لے. اگر مسلمان کے اندر خوبی ہوگی، وقت کا بادشاہ بھی اس کو بلائے گا. ہم نفس کے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، میں اوپر میں نیچے، مجھے اوپر کرتے مجھے نیچے کرتے، میری عزت نہیں میرے فلا، اور اتنا نفس موٹا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو خوبی ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے. یاد رکھیے آپ میں ایک خوبی ہو لیکن اس کے ساتھ ایک کوئی ایسی عادت ہو جو آپ کو اس کے ساتھ ریپیل کر دے گی، آپ کی وہ خوبی ختم ہو جائے گی. اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کتنا کس چیز کے ساتھ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل خواہش نہیں کی تھی کہ وہ مصر کے بادشاہ بنے، وزیر خزانہ بنے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ آؤ یوسف، اب تمہارے دن بدل رہے ہیں. اور یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سبحان اللہ خوبصورت دور شروع ہو رہا ہے، ساری زندگی کے صبر کا. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ بہت دیتا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو حالات کے اتار چڑھاؤ میں سے ایک ایسے مقام پہ لے آتا ہے کہ پھر بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے یقین آ گیا کہ تیری جنت بھی سچ ہے. جس طرح تو نے دنیا میں مجھے صبر کا پھل دیا نا، تو مجھے آخرت میں دے گا. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچ ہے، تو صبر کے پھل دیتا ہے، تو تقوی کے پھل دیتا ہے. اور یوسف کی زندگی کا یہ دور ہے. اب ذرا امیجنیشن کریں، وائٹ ہاؤس سے میسج آتا ہے آپ میں سے کسی کے شوہر کے نام کہ آئیے جی ہم آپ کو جاب آفر کرتے کیونکہ ہم نے آپ کی بڑی دھوم سنی ہے. پاؤں بھی زمین پہ نہیں پڑیں گے. اور کیا وائٹ ہاؤس اور کیا بلیک ہاؤس جو اس دور کی بادشاہتیں تھیں، وہ تو بالکل فرق تھی. اچھا ہم ہوتے تو الٹے قدموں چل کے پہنچتے، لیکن یوسف نے کہا سوری میں نہیں جا سکتا. فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین. یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی تھی کیا کہ میں نہیں آؤں گا جب تک کہ میرے اوپر لگا ہوا الزام نہ دھلے. اور وہ الزام ہم نے پچھلے پارے کے اینڈ میں دیکھا کہ دھل گیا. جب بادشاہ نے کہا جاؤ یوسف کو بلاؤ، میں اس کو خالص کرتا ہوں، پھر یوسف آئے. اور جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. یہاں دیکھیے گا فلما قلمہ، اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے نا تو پھر آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ پہلے تو اس نے یوسف کے قصے سنے تھے، دھوم سنی تھی، لیکن جب یوسف نے آ کے کلام کیا تو بادشاہ کا دل اور موہ لیا. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. بعض دفعہ آپ کو بعض ایسے لوگ ریفر کیے جاتے ہیں جن کے بڑے شہرے ہوتے ہیں، فلاں بڑا اچھا، فلاں بہت اچھا، فلاں ایسا فلاں، لیکن جب آ کے وہ آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اسیس کرتے نہیں، بات جھوٹی تھی، جس نے تعریف کی ہے وہ بھی بھولا ہی ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے. حضرت یوسف کی شخصیت میں جو خوبی تھی، صرف کلام سے بادشاہ کو یقین آ گیا کہ آپ کی امانت پہ ہمیں یقین ہے، کہ آج کے مسلمان پہ غیر مسلم کو ایسا یقین ہے، ہم دھوکہ دیں، ہم دکھائیں کچھ، لگائیں کچھ، ہمارا معاملہ یہ عجیب و غریب ہو. تو ایسے وقت میں یوسف علیہ السلام کو آفر ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام اس کے بعد کیا کرتے ہیں. پہلے تو آپ نے کوئی بہت زیادہ اس خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ بھائی واہ اچھا ٹھیک ہے یہ وہ، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو لگا کہ اس ملک پہ قحط آنے والا ہے، اب ذرا میری یہ تمہید سن کے پھر اگلی آیت پڑھیے گا، ورنہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواب سے یہ سمجھ چکے تھے کہ اب اس ملک پہ مشکل دن آنے والے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتے ہیں جب لوگ کرسیاں سے اتر کے اقتدار کی چابیاں دوسروں کو دینے کے لیے ہوتے ہیں، کہ ڈوبتی کشتی میں سے تو لوگ نکلتے ہی ہیں، وہ اس میں نہیں آتے. لیکن یوسف کا وصف دیکھیے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپورٹ کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. یہ کوئی اقتدار کی خواہش تھی؟ یہ کوئی خزانہ بھرنے والی بات ہی؟ خزانہ خالی ہو رہا ہے. لیکن یہاں یوسف علیہ السلام کا کردار ایک مصلح کا کردار ہے. جب انسان دیکھے کہ میرے اندر کوئی خوبی ہے اور کسی دوسرے کو میری صلاحیتوں کی ضرورت ہے، تو ایمان اور تقویٰ والا گھر نہیں بیٹھتا، سیدھی سی بات. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے اس مشکل میں ہی کام آؤں گا، اور اگر ایسے وقت میں یوسف علیہ السلام یہ آفر نہ دیتے تو گویا کہ یوسف نے اپنے اس ٹیلنٹ کو چھپا لیا. لوگوں نے اس پہ تفسیروں کی تفسیریں لکھ دی کہ کیا غیر مسلم کا عہدہ قبول کرنا چاہیے، اور کیا خود سے عہدہ مانگنا چاہیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مانگے اس کو بالکل نہ دو. یہ صحیح حدیث ہے، جو اقتدار مانگے اس کو بالکل نہ دو، جو بڑا بننا چاہے اس کو بالکل بڑا نہ بناؤ. کیوں؟ کہ اس کے اندر بو آ رہی ہے. ایک بات، ابو بکر کو جب کسی لوگوں نے حکمران بنایا، کہا میں نے نہیں بننا. عمر کو کہا کہ توبہ کرو، میرے اوپر نہ یہ بوجھ ڈالو. حضرت علی، عثمان کہنے لگے نہیں نہیں کسی اور کے اوپر یہ بوجھ ڈال دو، مجھ پہ نہ ڈالو، ہمیں تو معاف کر دو. لیکن یوسف نے یہاں کس انداز سے مانگا؟ خدمت خادم قومہم. سردار ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا خادم ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ مانگ لیا. بادشاہ کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو پہلے ہی پریشان تھا اپنے خواب کے ذریعے سے. اصل میں تو یہ بات چیت ہو رہی تھی بادشاہ اور یوسف کے درمیان، لیکن اللہ تعالیٰ کا کمنٹ دیکھیے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. کس طرح؟ کذالک، اتنا بڑا ہے کہ پیچھے یوسف کے سارے صدمے ہیں. باپ کی گود سے نکال کر کنویں میں، کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر، وہاں سے نکال کر ان کی بیوی کے ٹریپ میں، پھر وہاں سے جیل میں نکال کے، کذالک، تب ملتی ہیں یہ خوبیاں جب انسان اتنے تھپیڑے کھاتا ہے. روٹی ایسے نہیں پکتی، بیلنے میں بلتی ہے، ہاتھوں میں جھڑتی ہے، پھر سیک لگتا ہے، پھر اس کو اوپر سے کپڑے سے دباتے ہیں، پھر آگ پہ ڈالتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. یہ ہے کذالک. کبھی آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش آئے، اور دین کی آزمائش ہے، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو دین کے لیے آزمائے جاتے ہیں. میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی پہ آئے، کیونکہ ہمارے ایمان اتنے نہیں، لیکن آپ میں سے جس پر دین کے رستے میں آزمائش آ رہی ہے، وہ اللہ ہی آپ کا کذالک ہے. آپ کو اللہ نے اس کے بعد چننا ہے اور بڑے پہ چننا ہے. جتنی بڑی مصیبت آتی ہے اس کے پیچھے اتنی بڑی خیر آتی ہے. اللہ دیکھ رہے آپ کو کتنے پکے ہیں. آپ آئے میں کرام کی زندگی پڑھے، محدثین کی زندگی پڑھے، لوگوں نے ان کو جیلوں میں بند کر دیا. انہوں نے کہا میں یہاں بھی کھڑے ہو کے یہی کہوں گا کہ اللہ کا کلام ہے قرآن، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اور لوگوں کو جمع غفیر کی صورت میں انہوں نے جیل کی دیواروں سے چپکتے ہوئے دیکھا. اس لیے کبھی گھبرایا نہ کریں، خوش ہوا کریں، چپکے سے مسکرایا کریں. اللہ آگے میرے اوپر یہ مشکل جو یوسف پہ آئی تھی، جو ابراہیم پہ آئی تھی، وہ کبھی ماں باپ کی طرف سے ہو سکتی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے ہے. تو آپ اس وقت کبھی بھی آسیہ کو یاد کر لیں، دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے. اللہ نے اپنے دین کا کام عام لوگوں سے نہیں کرانا. میرے آپ جیسے لوگ بس اپنے لیے نیکیاں کر رہے ہیں. اللہ نے جب لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی کو چننا ہوتا ہے، اپنے دین کے استحکام کے لیے کسی کو چننا ہوتا ہے، تو اللہ یوں چھانتا پھٹکتا ہے کہ ساری چیزیں دل سے نکل جائیں. کیونکہ ایک بھی خامی نفس کی آ گئی نا وہ بریو نفسی علی تو وہ سارے دین کے کام کا چوپٹ کر دے گی. خود بھی نہیں پتا ہوتا, پورے اخلاص کے باوجود ہمیں نہیں پتا ہوتا ہماری طبیعت میں کیا گندگی ہے جو خراب ہو گئی. یقین کریں میری دعا میں ایک دعا اتنی زیادہ ہوتی ہے اور ہمیشہ تھی اور اب اور بھی ہوتی ہے کہ اللہ میری کسی عادت کی وجہ سے دین کا نقصان نہ ہو, میرے طبیعت میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ تیرا اجتماعی نقصان ہو جائے. جیسے اگر جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں صرف ایک ہی بندہ شیشہ توڑ دے کھڑکی کا تو سارے گریں گے نا, اسی طرح بعض دفعہ دین کا کام کرنے والوں کی شخصیت میں کوئی ایک آدھ ایسی برائی ہوتی ہے, کوئی ایک آدھ ایسی کیئر لیسنس ہوتی ہے تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبتے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر میں دیا. کبھی اس جملے کو کذالک مکن علی یوسف کو بھائیوں کے اس جملے سے ذرا سوچئے, کیا یوسف کو کنویں میں پھینکا ہے. میرے تصور میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے سی سا ہے نا, بھائیوں نے سب سے نیچے پھینکنا چاہا, اللہ مکن علی یوسف فی الارض. اور ابھی تو دنیا کی عزتیں مل رہی ہیں, ابھی ان دشمنوں کے سامنے بھی اللہ ان کو لائے گا جنہوں نے کیا سوچا تھا اور اللہ نے کیا کر دیا. یتبوؤ منہا حیث یشاء, وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا, کبھی نہیں مارے گا اللہ اجر. کر کے دیکھیے, چپکے میں, راتوں میں, دن میں, سب سے چھپا کر اللہ ظاہر کر دے گا. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یہاں تک یوسف کی ذاتی زندگی ہوئی. اب اس کے اندر آگے کہانی محذوف ہے کیونکہ قرآن قصے نہیں بیان کرتا, قرآن نتائج بتاتا ہے. وہ سارے سال گزر گئے جس کو خواب میں دیکھا تھا. یوسف علیہ السلام نے اتنے خوبصورت طریقے سے غلے کو محفوظ کیا بالیوں میں کہ نہ صرف یہ کہ مصر میں اپنے لیے کھانا تھا بلکہ دوسروں کے لیے بھی تھا. اس کے بعد قحط آ گیا. عام طور پہ ہوتا کیا کہ جب قحط آتا ہے یا تنگ دستی ہوتی ہے تو لوگ دوسرے ہی چیزوں کی قیمت اور بڑھا دیتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ چیز آ گئی ہے تو ہم اس کو اب دوسروں کو نہیں دیں گے. لیکن یوسف چونکہ وزیر خزانہ بن چکے تھے, انہوں نے قانون کیا بنایا کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کو دیں گے بلکہ باہر والے دوسروں کی بھی مدد کریں گے. کوٹا سسٹم مقرر کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ہماری اس نرمی کا فائدہ ناجائز نہ اٹھا لیں اور اس طریقے سے ضرورت کا ہم دیتے رہیں. یہی بات کنعان تک پہنچ گئی, بھائیوں تک پہنچی. ان کو کچھ نہیں پتا, ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت وہاں ہمارے لیے وزیر خزانہ کے طور پہ بیٹھے ہیں. لیکن بھول پن میں ہی وجاء اخوت یوسف, اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی, بس اس کے سامنے حاضر ہوئے اور اس نے ان کو پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے. یوسف نے پہچان لیا, وہ نہ پہچان سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یوسف تخت پہ بیٹھا ہوگا. اور یوسف نے کیسے پہچان لیا؟ مومن کی فراست ہوتی ہے, اس کو لوگوں کے چہرے بھی دکھتے ہیں, اس کو اندر بھی دکھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ اس کو اللہ کی برہان ملتی ہے. جتنا دل کے برتن کو صاف کرتے جائیں گے آپ کو لوگوں کے عکس اپنے چہروں میں دکھیں گے, پھر آپ کبھی لوگوں کو مس انڈرسٹوڈ نہیں کرتے الا ماشاء اللہ. یوسف علیہ السلام پہچان گئے اور ان کو کہا. اب ہم ہوتے تو کیا کہتے, سارے دربار میں ان کو رسوا کرتے. لیکن یوسف نے ایسا کچھ نہیں کیا. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا. یہ کیسے پتا چلا؟ باتیں باتوں میں ان سے ان کی کہانی سنی. انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی ہے, بنجامین کی طرف اشارہ ہے, اور یوسف ان کو ملنا چاہتے تھے. تو کہا کہ دیکھو اگلی دفعہ اس کو لے کر آنا, دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اور اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں بلکہ تم تو میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے, والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائے اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یہ ان کو گل تھا نا, باپ ہمارے اوپر دوبارہ اعتبار نہ کریں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کا کانفیڈینس لوز ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آپ کبھی کوئی غلط کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ اسی کی وجہ سے نیکسٹ ٹائم کبھی بھی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے اپنے آپ کو کانفیڈینٹ نہیں پاتے. اور ان کو بھی کچھ ایسا ہی لگا. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے. या इस देने पर जो उन्होंने देखा कि ये तो फयाजी हो गई हम पे कि इतना लोग माल जो था ले भी आए, खाना भी, पैसे भी आ गए, और अजब नहीं कि वो फिर पलटे। इस एक जुमले में दो तीन वजूहात आ गई कि यूसुफ ने उनको सामान क्यों दिया। पहली बात यह कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उन पर एहसान करना चाहते थे हुस्ने सलूक के तौर पर। असल में ये मोमिन की शान है कि वो दोस्तों पर इतना मेहरबान नहीं होता जितना दुश्मनों पर होता है। इस जुमले को अलग से लिख लें और अपने आप को चेक करें। मोमिन की शान क्या है कि वो दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पे मेहरबान होता है, क्योंकि दोस्त तो अपने हैं, दुश्मनों को अपना बनाना है। ये असूल पता नहीं ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। कोई जितना आपका अपना होता है ना, उसको आपकी बातों की इतनी परवाह नहीं होती। चलो खैर है ना, ये तो अपना है, लेकिन गैरों के साथ और खास तौर पर जो आपको दुखाएं, जो आपको सताएं, ये अखलाक बंदे को बहुत बुलंदियां देता है। याद रखिए, यूसुफ की जिंदगी से भी हमें यही मिल रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिल रहा है। अगर आप बड़ी बुलंदियां पाना चाहते हैं ना, तो आप उन लोगों के साथ नरमी करें जो आपके साथ सख्ती करते हैं, और उनके साथ मोहब्बत करें जो आपके साथ नफरत करते हैं। उनके बारे में नेक नामी की बातें करें जो आपको बदनाम करना चाहते हैं, और यूसुफ ने ये इस वजह से किया। दूसरी वजह यह भी थी कि चलो पैसे देने के बहाने दोबारा आएंगे, ये भी तो एक वजह है ना, क्योंकि उनको पता था कि शायद ये ना आए और यूसुफ उनको बुलाना चाहते थे, तो एहसान कर दिया। और तीसरी वजह यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल चाहा, कोई भी वजह हो सकती है। अब बेटे घर आते हैं, अल्लाह ताला ने ये सारा मामला आगे पलटाया और बेटे अब मिस्र से वापस आते हैं और अपने बाप के पास आते हैं। फलम्मा रजउ इला अबीहिम, बस जब अपने बाप के पास गए तो कहा अब्बा जान आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है। इस जुमले को नोट कीजिए, ये होते हैं नेगेटिव बात करने लगे, हालांकि वो भी नबी थे, नबी के बेटे थे, बाद में उनके साथ जो भी, लेकिन ये देखिए ये है एटीट्यूड्स। जुमलों की जुबान में अपने आप को पहचाने। कुछ लोग उनसे पूछे सुनाएं कैसा रहा, वो क्या कहते हैं सब ठीक था माशाल्लाह, बस ये एक दो चीजें थी वो बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरों से पूछे कैसा रहा, कहते तौबा तौबा कुछ ठीक नहीं होता। हाँ कुछ लोग हैं वो अच्छा भी करते हैं, ये आपकी शख्सियत बोल रही है। होते हर जगह दोनों तरह के लोग हैं, याद रखिए। सोने के अंदर भी खोट मिलता है तो सोना घटता है। ये नहीं हो सकता दुनिया में, तो ये नहीं हो सकता कि कहीं 100% लोग सारे ठीक हो, हर काम जो हम करें हम उसे मुतमईन हो, जन्नत में होगा। लेकिन आप अपने एटीट्यूड को पहचाने, कभी भी लोगों की गलत बात को पहले ना लगाएं। यहां उनके भाइयों के अंदाज से पता चल रहा है कि इनसे इतना बड़ा जुर्म क्यों हुआ, इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम था। भाई को कुएं में फेंक दिया, इससे भी बुरा काम कोई कर सकता है, क्यों किया, क्योंकि उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था। अच्छा याद रखिए, इसका नेकी और बदी से कोई ताल्लुक नहीं ज्यादा होता। कभी अल्लाह के लिए लोग बड़े नेक होते हैं, नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजे, उम्रे, लोगों में मामला आएगा ना तो हमेशा नेगेटिव बात, सेंटेंस ऐसा हर वक्त यही बात, इतने आसान हुए ये छोड़ दी बात, बस बुरी बात से शुरू कर दिया, हमें ये कह दिया गया। अच्छा छोटे बच्चों की अक्सर आदत होती है, आप देखे वो स्कूल में आते हैं ना, तो सारा दिन कितना कुछ भी टीचर उनको पढ़ाएं, लिखाएं, खिलाएं, पिलाएं, कोई एक नेगेटिव बात उनकी हो जाए ना किसी दोस्त से या कोई डांट दे, तो घर जाते मुंह बसो रहे होंगे, आज हमें डांटा अब कल से हम नहीं जाएंगे। ऐसा होता है, चाइल्डिश एटीट्यूड होता है। तो बाप को उन्होंने जाके सुना दी ये बात, हम तो नहीं जाएंगे और हमें तो उन्होंने देने से मना कर दिया, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आए और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं, इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। यानी पहले हम नहीं कर सके थे यूसुफ की हिफाजत, लेकिन अब हम करेंगे। अब बाप का जुमला, तकरीबन 40 साल के सबर के बाद, ताना नहीं है, मौका आया तो कहा खाल हल आमनकुम अलैही इल्ला कमा मिन तुम अलै अला अखीही मिन कब्ल। बाप ने कहा क्या मैं इसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले इसके भाई के मामले में कर चुका हूं, अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ये है हेल्म वाला बाप। जब तक बच्चे दोबारा वही गलती ना करें जो पहले कर चुके, उनको आर ना दिलाइए। अगर हजरत याकूब इन 40 सालों में हर वक्त बेटों को कोसते हाँ तुमने भाई को ये किया वो किया, तो इस वक्त क्या इस जुमले का कोई मोल पड़ता? नहीं पड़ता। जुमले का, आपकी बात का मोल कब है? जब वक्त हो। बड़े लोग कहा करते थे बात तो वो जो वक्त पे हो, वेले दी नमाज तक कवेले दियां टकरा, जो बात वक्त पे होती ना उसका मजा आता है। रोकें, सबर करें, ایک ہفتہ بھی انتظار کرنا پڑے نا، مناسب وقت کا انتظار کریں کہ تب میں نے یہ جملہ بولنا ہے. ایک سال بھی انتظار کرنا پڑے تو کریں، لیکن ہر وقت نہ بولیں. ہم جب اپنی باتیں ہر وقت بولتے رہتے ہیں اور ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں نا، تو ہماری بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو عادت نہیں رہتی، اثر ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم سے ڈرتے ہی نہیں لوگ، ہماری بات ہی نہیں بچے مانتے. نہیں، آپ چیک کیجئے کہ ہمارا معاملہ ان کے معاملے میں کیا ہے. خیر، ساتھ ہی اللہ پہ بات ڈال دی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہترین رحم کرنے والا. یہ باتیں ہو رہی تھی، ساتھ ہی غلے کے جو تھیلے تھے وہ کھولے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال ان کو واپس کر دیا گیا. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سامان لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کے برابر سامان اور بھی زیادہ لے کر آئیں گے. اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. یہاں سے بھی بھائیوں کا ایٹیچیوڈ تھوڑا سا دکھ رہا ہے کہ گریڈ کا تھوڑا سا اثر دکھ رہا ہے، اور فائدے کے حصول کے لیے پھر جانے کو تیار ہے. ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم ہی گھیر لیے جاؤ. یہ تم ہی گھیر لیے جاؤ کون سا جملہ ہے؟ یہ مومن کی فراست ہے. باپ کو پتا تھا کہ ان بیٹوں سے جرم ہو چکا ہے، ابھی تک اللہ نے ان کو پکڑا نہیں ہے، لیکن کسی بھی لمحے پکڑ لے گا. وہ کہتے ہیں نا، نہ جاؤ اس کے تحمل پہ کہ بڑی سخت ہے اس کی پکڑ. اللہ وقت کا انتظار کر کے پکڑتا ہے. تو باپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں نہ کہیں گھیرے جائیں گے، وہ بادشاہ کے ذریعے گھیرے جائیں یا کسی اور مسئلے میں. تو باپ نے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا. جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہماری اس کال پر اللہ نگہبان ہے. یہاں دیکھیے کہ حضرت یوسف کو جب بھیجا تھا تو یہ کال اقرار نہیں ہوئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا اپنے بچوں کو، اپنی چیزوں کو، تو پھر اللہ ان کو کافی بھی ہو جاتا ہے. پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. یہ بھی ان کی حکمت عملی تھی. کیوں کیا؟ کہ شاید نظر نہ لگ جائے، لوگ کانشیس نہ ہو جائیں کہ اتنے لوگ ایک ہی جیسے رنگ روپ کے ایک ہی حلیے کے باہر جائیں گے تو لوگ تھوڑے سے کانشیس ہو جائیں گے، تو نظریں رکھیں گے، اور دوسرے بد کا بھی ڈر ہے. لیکن ساتھ ہی اپنا ایمان بھی بتا دیا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو پھر بھی نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر بھروسہ چاہیے جو بھی کرے. کیا پتا چلا کہ میں پریکاشنز تو لے رہا ہوں لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ سکی. ہاں، مگر یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی، کسک تھی، اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. یہاں بھی ایک بڑا خوبصورت اصول ہے، اور وہ کیا کہ مومن اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے فتنوں سے بچنے کی، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، نظر بد سے، لیکن پھر جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے. اللہ کا آخری فیصلہ ہے، جو چاہے کرے، جس طرح چاہے کرے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے کوئی نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو وقت پڑھنے پہ سمجھ آتی ہے. اللہ کی ذات بندے کو اسی طرح سے اس کی کمی کا احساس دلاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. کوئی ذات ہے جو میرے ارادے توڑتی ہے؟ اسی طرح ہمارے پلانز فیل ہوتے ہیں تو ہمیں خدا یاد آتا ہے. ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ اخاہ، یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں، یعنی جو کھو گیا تھا. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے. یہ کون سے بھائی سے کہا؟ بنجامین سے کہا. اس جملے سے مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے بنجامین کو بھی ستانے کی کوشش کی تھی. تبھی تو کہہ رہے ہیں جو یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تم اس کا غم نہ کرو. اچھا، یہاں ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے، فلا تبتئس، اس کو ہائی لائٹ کریں. کتنے سال کے بعد دو بھائی بیٹھے ہیں اور دکھ سکھ کیا ہو رہے ہیں؟ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے بھائی کو تسلی دے رہے ہیں غم نہ کرو. ہم کیا کرتے ہیں جب پاکستان جاتے ہیں 7-8 سال بعد, اللہ میری ساس مرحوما کو معاف کرے پر میں نے کوئی نہیں کرنا. اچھا میں نے فیل کیا کہ قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ کی ایک زندگی کا سلاٹ چلتا ہے شروع میں, تو لوگ اس لیے بھی تھوڑے آپ سے اوفینڈ ہونے لگتے ہیں کہ آپ ان کے دکھ نہیں سنتے. آپ نوٹ کر کے دیکھیں, آپ ان کی بات نہیں زیادہ سنتے, وہ چگلی کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو ٹال رہے ہیں. چاہے وہ آپ کی کوئی مائیں کیوں نہ ہو, آپ کی بہن کیوں نہ ہو, وہ دکھ سکھ کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں, چل کوئی نہیں فکر نہیں, چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ان کو ٹھنڈا کرنا چاہیے, کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا. ہم جس کا غم سن لیتے ہیں نا اس کو اور بڑھاتے ہیں. ایک ذات ہے جو آپ کا غم سن کے کم کرتی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. زخم کو بھرنے نہ دیں گے نا, بار بار کھرے دیں گے نا, کریڈ نہیں آئے گا. کبھی اپنے بہن بھائیوں ماں باپ ان کی باتوں پہ اس طرح نہ کرے. اچھا بات سب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو سناتا ہے نا تو پھر اس کو تھوڑا سا دل ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے, ان کی باتیں سن لیں, پھر اس کے بعد وہ اپنی کہانی جو ہے وہ مطلب اس میں کسی کی برائی نہ ہو تو سنتے جائیں. کسی بڑوں کا دکھ بھی سن سکتے ہیں آپ صرف اس سوچ میں کہ ان کا دل ہلکا ہو جائے, لیکن آخر میں اس کو پھر ایسا خوبصورت طریقے سے نہیں نہیں امی آپ ایسے سوچ رہی ہیں ایسا نہیں ہے, نہیں بھائی آپ کا یہ خیال ہے ویسا نہیں ہے, حقیقت ایسے نہیں ویسے ہے. تو کبھی کبھی ایسے ایسے حالات آ جاتے ہیں زندگی میں کہ دوسرے کی بات کو سن کے جب ہم اس کو اور زیادہ شہ دیتے ہیں نا تو وہ اور دکھی ہوتا ہے. جیسے کوئی بہت ہی ہو نا, اچھا اکثر مائیں یہ بہت کرتی ہیں, خود ہی بچے کو انڈر کانفیڈنٹ کر دیتی ہیں نا, ہاں ہاں بچہ میرا تھک گیا ہوگا, سر میں درد ہو رہا ہے نا, چل کے آئے ہو, وہ اچھا ٹانگے تھک گئی, نہیں آپ ہمت بتنا ہے, ہاں صبح سے کام پہ آپ لگے ہوئے, وہ اور ان کو رونا آئے گا, پتا نہیں میں ہی بیوقوف بن گیا ہوں جو کام کر رہا ہوں اور دوسرے نہیں کر رہے. تو ہمیشہ فلا تبتئس, ڈونٹ وری, اور انگلش میں کتنا عام ہے لفظ, غم نہ کیجیے یہ ہو جائے گا, جو بھی یہ کرتے تھے بس سب فکر نہ کرو. فلما جہزہم, اب دوسرا وقت آ گیا رخصتی کا, پہلے بھی ایک دفعہ رخصت ہوئے. یہ لفظ دیکھیے جہزہم وہی ہے جس کو ہم جہیز کہتے ہیں, اسی سے نکلا کہ وہ بھی رخصت ہوتی ہے اور لڑکی تو اس کو جہیز دیتے ہیں, یہاں بھی یہی سامان ہو گیا کہ اب دوبارہ سامان تیار ہو رہا ہے. جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان تیار کروانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا, پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز چوری ہو گئی. سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا, یعنی بادشاہ جس میں پانی پیتا تھا وہ پیالہ نہیں مل رہا. اور ایک پکارنے والے نے کہا کہ جو شخص لا کر اس کو دے گا اس کے لیے ایک اونٹ کے برابر وزن کا غلہ انعام میں دیا جائے گا اور میں اس کا ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم خود جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے. انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ خود ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے گا. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. یہاں تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ چوری ہو رہی تھی مصر کے ملک میں, اور چوری جنہوں نے کی وہ مسلم تھے, یا مسلم اور نان مسلم لاس کا فرق سمجھ لیجئے گا کہ دین ابراہیمی میں چور کی سزا کیا ہوتی تھی کہ اس کو ایک سال تک اس کے گھر میں رہنا پڑتا تھا جس کی چوری ہوئی ہے. اچھا مصر کا قانون یہ نہیں تھا, یوسف کو یہ سب پتا تھا کہ اسلامی اصطلاح میں تو یہ, اور یہ چاہتے کیا تھے کہ بھائی اب میرے پاس رہے, جدائی بھی ہے اور بھائی کو پاس کیوں رکھنا تھا, تاکہ اب اس کی محبت میں باپ بھی آئے. یہ انسانی رشتوں کی باتیں ہیں. تو انہوں نے ان کا قانون پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں چوری کی کیا سزا. انہوں نے جب بتا دی تو بس یوسف نے اپنے بھائی کی ان تھیلیوں سے پہلے اس, یعنی یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی تھیلیوں کی تلاشی لینی شروع کی, پھر اپنے بھائی کی تھیلی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اسی طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. یہ جملہ ہائی لائٹ کر لیں, سارے سوال جو ذہن میں آتے ہیں نا, پیالہ کس نے رکھا, کیوں رکھا, کیسے رکھا, اور یہاں لفظ بھی فرق ہے, ایک جگہ سقایا کا لفظ آ رہا ہے ایک جگہ ویا کا لفظ آ رہا ہے, دو فرق چیزیں تھیں. یہ مبہم بات ہے, ہم اس پہ بات ہی کوئی نہیں کرتے, لیکن بات یہ بن گئی کہ بنیامین پہ جرم ثابت ہو چکا ہے, لہٰذا یوسف علیہ السلام اب اس بات پہ اصرار کرتے ہوئے دکھیں گے کہ وہ اس بھائی کو ادھر رکھ لیں. اس کا کام یہ نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا, یعنی مصر میں یہ سزا نہیں تھی, الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. اور حقیقت کیا کہ فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم رکھنے والا ہے. یہ کون ہے؟ ایک تو یہ کہ دنیا کے ہر علم والے پہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو علیم ہے وہ ہے, لیکن یہاں ال کے بغیر علیم آیا ہے تو یہاں سے ایک قانون پتہ چل گیا کہ کوئی خود کو تیس مار خان نہ سمجھے، کوئی اپنے ہی استاد کو سب سے بڑا نہ سمجھے. دنیا میں ہر علم والے کے اوپر اور علم والا ہے، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، ہر امام کے اوپر ایک امام ہے، ہر محدث کی بات کے اوپر ایک اور محدث کی بات ہے. یہ اتنا خوبصورت اصول ہے جو بندے کا دل کھول دیتا ہے. بعض دفعہ علم کے ساتھ گھٹن پیدا ہونے لگتی ہے، لوگ لکیر کے فقیر بن کے 10 سال پہلے کی لکھی کتاب کہتے ہیں اس کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، 20 سال پہلے کے کسی استاد سے بات سنی ہے تو اس بات کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. نہیں، فوق کلی ذی علم علیم. اور ادھر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچے آپ سے زیادہ ذہین ہیں. یہ فطرت کا اصول بتایا جا رہا ہے. اگر بچے بدو پیدا ہونے لگ جائیں تو نسلیں ختم ہو جائیں. اس لیے کبھی اپنے بچوں پہ یہ روک نہ ڈالا کریں کہ تمہیں نہیں پتا میں باپ ہوں اور میں ماں ہوں. نہیں، ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، وہ زیادہ شارپ ہو سکتے ہیں. بہرحال قالوا یسرق فقد سرق اخ له من قبل. یہ اب تیسرا موقع دیکھ لیجئے بھائیوں کے مینرز اور اخلاق کا. جو ہی دیکھا کہ بنجامین کے سامان میں سے پیالہ نکلا تو اب دل کا بغض نکلا. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے. اللہ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اچھا، انسان کی عقل کی کمی دیکھیے گا. ایک طرف کہہ رہے یا ایوہ العزیز، یوسف کو کہتے یا ایوہ العزیز، اور دوسری طرف اس کو چور ثابت کر رہے ہیں. انسان اتنا کمزور ہے. یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا اور حقیقت ان پر نہ کھولی. پس زیر لب یہ کہہ کر رہ گیا کہ تم تو بڑے ہی برے لوگ ہو، یعنی میرے منہ پہ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. ہم ہوتے تو کیا کرتے، سارا گٹ اپ اتار کے بیٹھ کے کہتے ادھر آؤ میں بتاؤں میں کون ہوں. اچھے لوگ نفس کو دباتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ جتنی چیزیں نا یہ نفس کے کھیل چل رہے ہیں. پہلی آیت جو ہوتی ہے نا پارے کی، وہ پورے پارے میں جھلکتی ہے. یہ نفس کی ہی خرابیاں اور نفس کی خوبیاں دکھ رہی ہیں. انسان ایک ہی ہے، گوشت ایک ہی جیسا ہے، خون ہڈی سب کی ایک ہے، لیکن انسان اپنے مینرز مورل کے ذریعے سے کہیں تخت پہ پہنچ جاتا ہے اور کہیں اتنی دولت کے بعد کسی کے سامنے بھکاری بن کے کھڑا ہوا ہے. اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچائے، اپنے نفس سے. اللہ کے نبی اپنے خطبوں میں یہ بات شامل کیا کرتے تھے کہ وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، لہذا تو ہمیں اسے محفوظ رکھ دے. خیر، یہاں سے بات پلٹی. کہنے لگے قالو یا ایوہ العزیز ان لہ ابن شیخن کبیرن، اے سردار ذی اقتدار، یعنی بڑی عزت سے بلا رہے ہیں بادشاہ سلامت، اس کا باپ بوڑھا ہے. اچھا، اپنا نہیں کہہ رہے، اس کا کہہ رہے ہیں. یہ بھی جملہ نوٹ کرنے، ہمارا نہیں کہہ رہے، اس کا کہہ رہے ہیں. اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، ہم آپ کو بڑا ہی نیک انسان پاتے ہیں. یوسف نے کہا بخدا پناہ، کسی دوسرے شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ کر؟ اگر ہم ایسا کریں تو ہم تو ظالم ہوں گے. اب کیا وفلم مستی اسو من ہو، پس جب وہ اس سے مایوس ہو گئے اور ایک طرف بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، مشورے کرنے لگے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے لیا تھا؟ اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے وہ بھی تم کو خوب معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے. یہ ایک اور تیر آیا، ہم نے اسے چوری کرتے دیکھا نہیں ہے، جو ہمیں معلوم ہوا بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی باتوں کو تو ہم جاننے والے نہیں. یعنی بن دیکھے جب باپ بیٹا اکیلا تھا ہم اس کی حفاظت تو نہیں کر رہے تھے نا، پتہ نہیں اس نے کر بھی لی ہوگی چوری. یعنی مبہم لفظ بول رہے، شک بھی ہے ان کو اور امید بھی ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ یہ ساری باتیں سن کے وسل القرية التي كنا فيها، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے. یہ جملہ تب کیوں نہ بولا جب یوسف کو قتل کرنے کے بہانے چھوڑ کے آگے تھے، کیونکہ جھوٹے تھے نا. یہاں پتا چلتا ہے جب انسان سچا ہوتا ہے نا ہر ممکن طریقے سے عذر دیتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے. اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم اپنے بیان میں سچے ہیں، یعنی ہر طرح سے بے گناہی ثابت کرتے ہیں. اب سوچئے باپ کے دل پر کیا ہوگی. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ پھر آگے نفس، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا. بات یہ ہے، یعنی یہ نفس کے کھیل ہے، لیکن فصبرن جمیل، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. کیا وعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یا صفا علی یوسف، ہائے یوسف. اور وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، یعنی رو رو کے آنکھوں کے اندر سے پانی ختم ہو رہا تھا. بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، نوبت یہ آ گئی کہ اس کے غم میں تو آپ اپنے آپ کو کھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے. اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، کیونکہ اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. یہ جملہ نوٹ کر لیں. ایک سچا مومن اللہ کو اس طرح پہچان رہا ہوتا ہے جیسے دوسرے نہیں پہچانتے. اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، اللہ کو میرے ساتھ کیسی محبت ہے اور میں کیا کام کروں گا. اچھا یہ باتیں ہمیں نہیں سمجھ آئیں گی، ہم بس ان کو سن کے سمجھیں گے، لیکن اگر یعقوب علیہ السلام جیسا ایمان مل جائے تو یہ ساری باتیں سمجھ آئیں گی کہ میرا اللہ مجھے جانتا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں. بظاہر بعض دفعہ ایسے جملے بندے کے منہ سے نکلتے ہیں جو لگتا ہے کہ اچھا جی بہت آپ کو مان ہے، لیکن وہ لاڈ ہوتا ہے، مان ہوتا ہے. جیسے ماں کے اوپر بچے کو، وہ میری امی ہے، آئی نو مائی مام، نو پرابلم، میں کہہ لوں گا اس کو، وہ مان جائے گی، تھوڑا سا رو کے دکھاؤں گا وہ مان جائیں گی. یہ یعقوب علیہ السلام کا یاد دل ہے. اور یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کیوں نہ بیٹوں کو تانے دیے اور دکھ سکھ سنائے، کیونکہ اللہ کو تو سناتے تھے. دیکھیے اگر کسی کو سنانا ہے تو اللہ کو سنائیے، تو جو کچھ کر بھی سکتا ہے. ہم ان کو سناتے ہیں جو کچھ کر نہیں تھا سکتے، بس ہمیں بعد میں کہہ دیتے ہیں اچھا صبر کر لو، چلو فکر نہ کرو، چلو میں کچھ کروں، اور بعد دفعہ الٹ مشورے الٹے سیدھے دے کے آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا، میں تو اپنے غموں کی کسی سے شکوا نہیں کرتا. بسی اس غم کو کہتے ہیں بس، بیسیکلی یا تو میرے لیے بس کہتے ہیں وہ غم جس کو چھپانا چاہیں اور چھپے نہ، پھیلنا ہوتا ہے نا، بس سیو بسو، اور یہ باسون کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی کہ میں غم چھپانا چاہتا ہوں چھپ نہیں رہا، لیکن میں اللہ کو ہی اپنا غم بتاؤں گا. لیکن دیکھیے اس غم میں بیٹھنی گے، بلکہ بیٹوں سے کہا، جاؤ اسباب اختیار کرو. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، پھر یوسف آئے میں، یوسف اب نہیں گھومے لیکن دل میں یوسف بیٹھے ہوئے نا، تو بنجامین سے پہلے یوسف کا نام آ گیا کہ بیٹا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. یہ امید دلا دی، اسے پتا چلتا ہے غم منانا نہیں چاہیے، کام شروع کر دیا. فلما دخلوا علیہ قالوا، اب بھائی تیسری دفعہ جاتے ہیں، جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے عزیز ہم اور ہمارے گھر والے سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی بھی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور یا تو ہم پر خیرات ہی کر دیں. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. وتصدق علینا کہا نحن اسبہ، ہم بڑی جماعت، ہم بڑے، اور آج کہہ رہے ہیں کچھ خیرات ہی دے دو، صدقہ ہی دے دو. ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے مکہ والے کھڑے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں آج معاف کر دیں. یہ صبر اور تقوی والوں کو انعام ملتا ہے، کہ ان کے دشمن ان کے سامنے بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں. جن زبانوں نے آپ کے خلاف باتیں کی ہوتی ہیں نا، وہ آپ کی تعریف کے گن گائیں گے، واللہ ہی اگر آپ کا اخلاق اخلاق یوسف ہوگا. آر نہیں دلائی، بھائیوں کو کچھ کہا نہیں. بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے اس کا دشمن بھی اس کی زبان کی بات سے محفوظ ہو. آپ چیک کریں اپنے آپ کو، فیملی میں کئی لوگوں سے آپ کی اٹ پہ ٹک ہوتی رہتی ہوگی، وہ آپ کے سامنے جب آتے ہیں تو کیا وہ آپ سے محفوظ ہوتے ہیں، یا وہ اس دھڑکے کا شکار ہوتے ہیں کہ ہائے اللہ کی پناہ، یہ دکھ گئی یہ شادی میں، اب اس نے سنا دینا مجھے کچھ. اگر آپ ایسے اخلاق کے نا تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. دشمن آپ سے معمون ہو، امن میں ہو، مجھے نہیں یہ کچھ کہے گی، یہ باہر نہیں مجھ سے کوئی بات کرے گی. حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ یقین تھا ان کے بھائیوں کو، اور یوسف علیہ السلام دل میں ان کے لیے کیا کچھ رکھتے ہیں. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اب یہاں ڈراپ سین ہے. اب یوسف کا دل اتنا پگھلا کہ ہائے بھائی بھیک مانگ رہے ہیں، تو اب نہ رہا گیا، کہنے لگے تمہیں کچھ معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہاں لیکن جبکہ تم نادان تھے. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، इज़न तुम जाहिलून, साथ ही उनको साइड दे रहे हैं, नहीं नहीं तुम नादान थे इसलिए तुमने किया। आलू अन्नक अंत यूसुफ, भाई चौंक कर बोले हाय तुम यूसुफ हो। इसने कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ, ये नहीं कहा मैं अजीज मिसर फुलां 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 और फिर उसके बाद यूसुफ हूँ, अना यूसुफ। देखिए इस अना यूसुफ में कितना तहम्मुल है, कितना हमारा तो कोई ओहदा लग जाए तो हम किसी को नाम बताने से पहले वो बताते हैं मैं फुलां फुलां जगह फुलां हूँ, अना यूसुफ हाज आखी और ये मेरा भाई है। कद मन्नल्लाहु अलैना, इसको भी हाईलाइट कर ले, हाँ हम पर अल्लाह ने एहसान किया। देखिए जब लोग आपके साथ बुराई चाहें और अल्लाह आपको उसके बदले में इज्जतें दे खूबियां दे, तो आपने लोगों से क्या लेना है, आप तो कहें लोगों को और हमें सताओ हमें और दुख दो, हम खुद ही आगे आ जाएंगे। हमें अल्लाह दे रहा है, तुमसे लेके क्या मिलेगा, अल्लाह से लेंगे। अल्लाह आपको उतनी और सुकून देगा, अल्लाह ताला आपको उतनी और इज्जत दे देगा कि अल्लाह ने हम पर एहसान कर दिया। और हकीकत भी यही है कि अगर कोई तकवा और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا, उन्होंने कहा बखुदा कि तुमको अल्लाह ने हम पर फजीलत बख्शी और वाकई हम खताकार थे। ये किसकी जिंदगी में आता जा रहा है जिसने अल्लाह पे मामले डाले आते हैं। कई सास बहुओं की लड़ाइयां देखी होंगी अपने शोहरों बीवियों के मामले देखे होंगे, सगे भाई बहनों की लड़ाइयां देखी होंगी, लेकिन ये लकद आसरक अल्लाह वाले जुमले अपने दुश्मन से वही सुनेगा जो मैं यत्तकी व यस्बिर। हम अपने मामले खुद ही न बेटाते हैं, लड़ लुड़ के छोड़ छा, हम नहीं छोड़ते अल्लाह पे, कहते मैं कर लूंगी मैं पूछती हूँ, फिर दुश्मन हमारे दोस्त नहीं बनते। जिंदगी में चेक करें पिछले 10 साल 20 साल 15 साल 5 साल किससे आपका मामला बिगड़ा और आपके हुस्ने सलूक के नतीजे में उसने आके आपको कह दिया कि मैं आपको मान गया। अच्छा इसको क्या कहते हैं, अब आपको मैं याद करवाऊं वो जो हमारी 7 हैबिट्स थी, ये कौन सी पॉलिसी होती है, सब भूल गए मुझे पता है आप फिक्र नहीं करें लेकिन मैं भी आपको कुछ नहीं कहूंगी। ये है विन विन, तुम भी जीतो हम भी जीते। यूसुफ के भाइयों के साथ यूसुफ ने विन विन पॉलिसी रखी, दूसरे को शर्मिंदा करके क्या मिलेगा, मोहब्बत नहीं मिलेगी, गालिब आप हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि दुश्मन दोस्त बने तो फिर आप उनके साथ विन विन बने, शर्मिंदगी ना दिलाएं, आर ना दिलाएं, आपने मेरे साथ ये किया। बास तो पहले दिन से बात शुरू करती है, जब मैं आई थी तो उस दिन से मेरी सास ने मेरे साथ ये बात की थी और शोहर से भी पहली लड़ाई से बात शुरू करके आज 2012 में पहुंचेंगे। कभी किसी के साथ ऐसा मामला ना रखें कि वो आपको छोड़ दे या दूसरों के सामने आपकी बुराई करें, और ये लोग फिर दिल जीतते हैं। आप दुश्मन को शर्मिंदा करके क्या लेंगे, शादियों में अब गोल टेबल भी शायद इसीलिए हो गए कि फेस टू फेस गिफ्तें करें, राउंड टेबल सेटअप, क्योंकि गीबत करना आसान होगा, फिर फेस एक्सप्रेशंस भी देखेंगे। मत साया करें अपने आप को, जिन जुबानों पे दुनिया लोग की बातें रहती है ना अल्लाह की बातें नहीं आएंगी। अपने आप को ऐसा बना लें जैसे रुई का गोला, फुहार ओस शबनम, मोमिन में ये दो चीजें एक वक्त में होती है, दोस्तों में होगा तो ऐसे नरम जैसे वो गोला डंडा है मीठा, और जब काम पे है तो फौलाद, रस मोहक को बातिल, किया क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं वो किया, और ये आपस में ये दो सख्त और नरम चीजों को जोड़ना ये बड़ा मुश्किल है। ये जुबान और दांतों की मिसाल ले लें, जुबान नरम है तो दांत सख्त है, ये नरम जुबान दांतों के बीच में कैसे रहती है, नरमी की वजह से रहती है। ये दो चीजें, वो एक पहले भी मिसाल देती हूँ, जैसे पिज्जा होता है बाहर से क्रस्ट सख्त और हाथ से तोड़ो तो नरम, ये नहीं कि बाहर से नरम लगे और तोड़ो तो दांत ही टूट जाए, अंदर से मोमिन नरम होता है, आप जितना उसके करीब आते हैं आप कहते हैं तुम्हारी जैसा है तुम्हारी जैसा है, लेकिन बाहर से एक रोब होता है, लोग उसको बात नहीं कर सकते, और हमारा हाल इससे अपोजिट होता है, हम जितना जिसे करीब होते हैं उतनी उसकी बुराइयां ज्यादा करते हैं। दूर वालों से तो हम बड़े मीठे हाय बाय हेलो देलो, और घर आते ही हमारा पारा चढ़ जाता है। तो हजरत यूसुफ ने उनको बिल्कुल शर्मिंदा नहीं किया, कहा नहीं नहीं तुम उस वक्त थोड़े ऐसे ना समझते वरना ऐसी तो कोई बात नहीं। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا, इस पर भाइयों ने जवाब दिया कि बखुदा अल्लाह ने तुम को हम पर फजीलत बख्शी है और वाकई हम खताकार थे। यूसुफ ने इनका हाँ हाँ जी बिल्कुल आप ही खताकार थे, नहीं कहा नहीं नहीं फिक्र ना करो ऐसा कोई मसला नहीं है ऐसी कोई बात नहीं। قال لا تسريب عليكم اليوم, یوسف بولے آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یا نوٹ کیجئے کہ پہلے خود اپنی طرف کہہ دیا کہ لا تسریب علیکم، میں نہیں تمہیں پکڑوں گا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب تک بندوں کے حقوق بندے معاف نہ کریں اللہ نہیں معاف کرے گا. یا بالکل اس کی بہترین مثال ہے کہ میں نہیں پکڑ رہا تو اللہ بھی نہیں پکڑے گا، اور دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اور اس حبو بھی قمیص ہذا، جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور وہ اپنے سب اہل و عیال کو بھی ساتھ لے آؤ. یوسف کی قمیص گئی تو باپ کے لیے گئی، تو لوگ کہتے ہیں تو ہمارے پیر صاحب کے برے، ان کی بھی قمیص لے جاؤ، چاہے بو آ رہی ہے اس میں سے. تو دیکھیے اسی قمیص کی وجہ سے باپ کی بینائی گئی بھی تھی. اس پوری صورت میں قمیص کا بڑا چکر ہے. قمیص پہ خون لگا تو باپ دکھی ہوئے، پھر عزیز مصر کی بیوی کے معاملے میں قمیص کا تذکرہ آیا اور یہاں آ رہا ہے پھر، اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے. فلما فصلت العیر، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم کہیں یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ میں تو بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. یعنی ابھی قمیص وہاں سے چلی اور باپ کو کنان میں خوشبو آ رہی، تو یہ بتائیے کہ قمیص تو پہلے بھی مصر میں تھی، پہلے خوشبو کیوں نہ آئی جب اللہ نے چاہا دی؟ اور کہا دیکھو تم مجھے ایسی باتیں نہ کہنا کہ میں سٹھیا گیا ہوں. قالوا تاللہ انک لفی دلالک القدیم، گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ تو اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے. یہ بولنے والے کون تھے؟ یہ بیٹوں کی بیویاں تھیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بیٹے اپنے گھر والوں کی عزت نہیں کرتے نا، بہویں بھی نہیں کرتی. یہ جملہ تو آپ اپنے بیٹوں کو ضرور سنائیں گے، لیکن ہال کا اثر ہوتا ہے. یعنی گھر والے پھر بول رہے ہیں کہ ابا آپ تو سٹھیا گئے ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، یعنی آپ کو ابھی تک یوسف بھولے ہی نہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہاں پھر اوپر ہوتا ہے کتنی باتیں ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی سورج یوسف پہ ہمیشہ وقت زیادہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، بہت ہی خوبصورت ہمارا تفسیر کا سیشن، الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے نا. کیا آپ نے اپنے عمل کی بات لی اس کی؟ تو ایک ایک آیت میں جو ماشاءاللہ لیسن ہے نا، فل آف لیسن، بالکل سبحان اللہ. اگر ہم اس پہ عمل کریں تو بہت ہی خوبصورت اخلاق کے میٹر نا، کمپلیٹ جس کو کہتے ہیں نا، ایک اخلاق انسان کا بن جائے گا. ہم اس پہ عمل کریں، اس سے سبق لیں، صبر اور تقوی کے بینیفٹ. بالکل بالکل، اللہ کہتے ہیں نا کہ تقوی تو سب سے بڑی دولت ہے، اور دین صبر جو ہے وہ بس دین کا دوسرا نام صبر ہے نا. الحمدللہ نفس پہ قابو، بالکل لاٹس آف لیسن سبحان اللہ. ہم جمعیت رکھے جیسے جب ہم نے قرآن کا کیا تھا، اس کو تفصیل سے کی تھی، تو کتنی لمبی ہم نے اس کی بنائی تھی نا لیسنز کی. آئی واز تھنکنگ بینگ یوسف از ناٹ ایزی، بٹ وین یو ڈو سو دین یو سی، بالکل امیزنگ ریزلٹ سبحان اللہ. اور خود بھی کتنی خوشی بھی ملتی ہے نا اپنی، وہ جو کہتے ہیں نا نفس مطمئنہ بھی ملتا ہے نا آپ کو، ہے نا. اگر اس طرح کر کے اگر ہم کریں کسی کو، اپنے دشمنوں کے ساتھ ہم اچھا کریں، تو جو سیٹسفیکشن ہمیں ملتی ہے الحمد للہ، دیٹس امیزنگ الحمد للہ، ہے نا. اور پھر جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کیا چاہتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہے نا. تو پھر ہمیں بھی یہ والی خوبی لے کے آنی ہے اپنے اندر. یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو یہ دے، ہے نا، اپنے دکھ سکھ صرف. ہاں یہ بھی بہت ہی پیاری بات ہے نا، ان معاشقو بستی و حسن اللہ. اور اگلی بات پھر کتنی اچھی ہے کہ عالم من اللہ ما لا تعلم، کتنا اس میں اپنائیت نظر آتی ہے نا، کہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طرح کرتا ہے جس طرح کہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے نا، کہ آئی نو ہر کہ شی ول ڈو دس. تو یہ وہی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بس مجھے یقین ہے نا، تمہیں نہیں پتا، مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا ہی کریں گے ہمیشہ، ہے نا. بہترین انسان وہ ہے جس کی زبان سے اس کا دشمن بھی معمون رہے، بالکل. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے نا. takes so much to be patient with resting out, but if Allah helps, it become easy only with His reason. Bilkul bilkul hai na, Surat Fusilat mein bhi na, wa ma yulqaha illa zuhazin azim, wa ma yulqaha illa allazina sabaru, wa ma yulqaha illa zuhazin azim. To Allah subhanahu wa ta'ala jisko de na, idfa billati hi ahsin. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری خوبیاں اپنے اندر, ہم اپنے نفس کو, ہم اللہ تعالیٰ ہمیں نفس ہمارا سے بچائے ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہمارے اندر اس طرح کی خوبیاں ہوں کہ مطلب ہم جو نان مسلم کے سامنے, ہمیں ان کے سامنے بولنا نہ پڑے نا, کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز, کہ ہمارے ایکشن اس طرح کے ہوں اور پھر ہماری بات اس طرح کی خوبصورت ہو. وہ بات خوبصورت کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں سے ہم جو بات لیتے ہیں نا, جو قرآن کی اور جو حدیث کی بات ہے سبحان اللہ, وہ ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتی ہے نا, ون ون پالیسی, یہ بھی بہت ہی خوبصورت بات تھی. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, جو بھی ہم نے پڑھا اس میں سے ہے نا, اس کو ہم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس کو اپنی پریکٹس میں بھی لے کے آئیں. آمین. تو انشاءاللہ ابھی ہم اپنے جو ورڈ میننگز کی طرف چاہتے ہیں, آپ لوگ ریڈی ہیں ورڈ میننگ کے لیے؟ ریڈی ہیں تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑے پہلے ہی آپ دیکھیں آیہ نمبر 53 میں دیکھیں, امارا نفس الامارا, دونوں کا تلے کریں, بھارتا ہے بالکل گڈ, ماشاء اللہ بارک اللہ فی, باقی سب بھی حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے بالکل, الحمدللہ. نفس الامارا نفس سکھاتا ہے, یہ نفس ابھارتا ہے, یہ نفس حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے اس کے, الحمدللہ. اچھا اب ہم آگے دیکھیں آیا نمبر ہے 56, یتبوؤ الحمدللہ, تو سب ٹھیک لکھ رہے ہیں, سکھاتا ہے ابھارتا ہے, وہ رہتے تھے. ٹھیک ہے, یا تبوا وہ رہتے تھے, گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اچھا اب آگے آ جائیں, آیا نمبر ہے 60-65 میں ہے, بدعتہم الحمدللہ آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں, یا تبوا کا وداعتہم اپنی پونجی یا اپنا سامان, گڈ گڈ ماشاء اللہ. اچھا اسی 65 میں ہی دیکھیں, نمیرو آیا نمبر 65, نمیرو ہم غلہ لائیں گے, گڈ ماشاء اللہ. باقی سب بھی ہم غلہ لائیں گے, الحمد للہ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں, ماشاء اللہ بارک اللہ فی. اچھا اب آگے آ جائے, آیا نمبر ہے 71, تفقدون ہے, ہم غلہ لائیں گے, الحمد للہ آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں, ہم غلہ لائیں گے. 71 آیا میں دیکھیں, تفقدون جو تم گم کر بیٹھے, تم گم بیٹھے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں, کہ جو تم نے گم کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا آیا نمبر اس سے پہلے تھا 69 میں تھا, ہم نے تھا ایک بار تھا, تب تئس ماشاء اللہ آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں, تب تمہاری کھو گئی, تم گم کر بیٹھے, افسوس کرو. ہاں تب تئس, افسوس کرنا نہ افسوس کرو, لا تب تئس ہے نا, الحمد للہ. اچھا آیا نمبر ہے 76, وی آئی غمگین, الحمد للہ آپ لوگ تب تک اس کا سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. آیا نمبر دیکھیں 76 میں ہے, وی آئی سیک, الحمد للہ بوری, الحمد لله ٹھیک لکھتے ہیں سب. اچھا اب آیا نمبر 82 میں آ جائے. ولعیرا بورا سامان بوری. آپ لوگ سب ٹھیک لکھے الحمد للہ. ولعیرا قافلہ. گڈ ماشاء اللہ. ولیرا ہو تو پھر اور قافلہ, تو اور قافلہ ہو گیا ٹھیک ہے نا الحمد للہ. اچھا پھر آیا نمبر 86 میں دیکھیں بتی بتی. آیا نمبر 86 سے یوسف بسی اپنی بے قراری اپنا غم. ٹھیک ہے الحمد للہ. الحمد للہ. اچھا پھر دیکھیں آیا نمبر ہے 88 بی بی دعاتن. 88 اپنی بے قراری ٹھیک ہے گڈ. آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں بی بی دعاتن پونجی. گڈ ماشاء اللہ گڈ الحمد للہ. اچھا اسی میں دیکھیں آگے نیکسٹ ورڈ جو ہے مزجاتن مزجاتن. یہ تھوڑے سے ذرا نئے ورڈ ہے نا, ہمیں اس کو اتنا زیادہ یوز بھی نہیں ہوتے, اردو میں بھی نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ ورڈ ہے. تو مزجاتن بے بے دعاتن ہم نے دیکھا پونجی ہے, اس سے نیکسٹ بالکل ورڈ ہے مزاجتن تھوڑی لٹل. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیق. اچھا بس ایک ہم اور کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں آیا نمبر ہے 92, اس میں دیکھیں تسریبہ تسریبہ. ملامت تسریبہ. گڈ ماشاء اللہ. آیا نمبر 92 ہے شرمندگی ملامت نہیں. ملامت نہیں اگر ہم کہیں گے لا تسریبہ تو پھر نہیں کہیں گے تسریبہ ملامت ٹھیک ہے شرمندگی. بس لاسٹ والا دیکھیں 94 میں ہے تفنیدون تفنیدونی. پورا مطلب لکھیں اس کا. تفنیدونی تم مجھے بہکا ہوا جانو. گڈ الحمد للہ. کم عقل جانو یا بہکا ہوا جانو, مجھے بہکا ہوا جانو. تم مجھے کم عقل جانو گے جانو ٹھیک ہے. یہ پورا اس کا ہو گیا نا نی میرے تم مجھے کے لیے آ گیا نا میرے لیے ٹھیک ہے. تو الحمد للہ ہمارا یہ ورڈ میننگ کا بھی ہم نے کر لیا الحمد للہ. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہمیشہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے ایکسیلنٹ, جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے ماشاء اللہ اس کو کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل دونوں میں برکت دے آمین. تو ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں ہمارا نیکسٹ سیشن تجوید کا انشاءاللہ. آپ کو پتا ہے نا کہ ہم تجوید میں مدود کی ہم کر رہے تھے ریویژن, تو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اسی کو ٹھیک ہے. آپ اپنے نوٹس ہیں تو اس کے ساتھ ریوائز کریں انشاءاللہ. اگر نہیں لیے ہوئے تو ابھی نئے نوٹس لیں ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں. ہم لوگوں نے ریویژن کی تھی آئی تھنک اپ ٹو دی مدلین. آج ہم مدلازم شروع کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مد اللازم, سب سے پہلے تو ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. مد لازم بیسیکلی بی سبب سکون اصلی کی کیٹیگری میں آتی ہے. وہ مد جو کہ اصلی سکون کی وجہ سے ہو مد لازم کہلاتی ہے. اس کی فور ٹائپس ہیں: مد لازم کلمی مثقل, مد لازم کلمی مخفف, مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف. مد لازم کلمی کی وہ مد ہوتی ہے جو کہ ایک کلمہ میں ہو, یعنی ایک بامعنی ورڈ میں ہو, ایک ورڈ کے اندر ہو, وہ مد لازم کلمی کہلاتی ہے. مد لازم کلمی وہ مد ہوتی ہے جو ورڈ میں ہوتی ہے, یعنی ایک کلمہ میں ہوتی ہے ورڈ میں. جیسے فار ایگزامپل الضالین, تو یہ پورا ورڈ ہے, اس میں جو مد ہوگی مد لازم وہ مد لازم کلمی کہلائے گی. اور حروفی وہ مد ہوتی ہے جو حرف کے اندر ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم حروف قرآن پاک میں صرف حروف المقطعات میں پڑھتے ہیں, تو جو حروف المقطعات میں, جن جن حروف المقطعات میں مد اگر پائی جاتی ہے, یعنی مد لازم پائی جاتی ہے, تو وہ مد لازم حرفی ہوگی. اب ہم ان کو سیپریٹلی ڈسکس کرتے ہیں, مد لازم کلمی مثقل اور مخفف. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مد لازم کلمی مثقل. اگر ایک ہی ورڈ میں مد لیٹر کے بعد اگلا لیٹر اصلی سکون کے ساتھ ہو اور یہ ساکن لیٹر اپنے سے بعد میں آنے والے لیٹر کے ساتھ ادغام کر لے, تو اس کو ہم کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل. کلمی مثقل جتنی بھی ہیں ان میں آپ کو نشانی کے طور پر یہ نظر آئے گا کہ مد لیٹر کے بعد اگلا لیٹر تشدید کے ساتھ ہے. یعنی پہلے مد لیٹر ہوگا اور مد لیٹر کے بعد جو لیٹر پایا جا رہا ہوگا اس کے اوپر تشدید ہوگی, نشانی کے طور پر یہ آپ کو نظر آئے گا. لیکن جب بھی آپ مد لیٹر کے بعد تشدید کو دیکھیں, شدہ کو دیکھیں, تو آپ کے ذہن میں کیا پرسپشن آنی چاہیے کہ شدہ کے نیچے دو لیٹرز ہیں. پہلا لیٹر ساکن تھا اور اس نے اپنے سے بعد میں آنے والے متحرک لیٹر سے ادغام کر لیا, ٹھیک ہے, اصلی سکون کے ساتھ تھا اور اس کے بعد جو لیٹر آ رہا تھا اس کے ساتھ اس نے ادغام کر لیا. تو یہ ہوتی ہے مد لازم کلمی مثقل. جیسے فار ایگزامپل ورڈ الین. اب یہاں پر آپ دیکھیں دو جو ہے وہ الف مدیہ ہے اور الف مدیہ کے بعد لام کے اوپر تشدید نظر آ رہی ہے, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نشانی کے طور پر آپ کو کیا نظر آئے گا, کلمی کی جتنی بھی مدود ہیں ان میں آپ کو تشدید نظر آئے گی. تو لام کے اوپر تشدید ہے تو یہ مد لازم کلمی مثقل ہے. اور جب آپ لام تشدید کو دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ پہلا لام ساکن ہے اور دوسرا لام کسرہ کے ساتھ ہے, اور جو ساکن لام ہے اس نے لام کسرہ کے ساتھ ادغام کر لیا, تو یہ کیا ہو گیا, مد لازم کلمی مثقل. ٹھیک ہے, ادغام کی وجہ سے, اس تشدید کی وجہ سے یہ مد لازم کلمی مثقل ہوگی. اور اگر ہم مد لازم کلمی مخفف کو دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مد لیٹر کے بعد اگلا لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ساکن لیٹر ادغام نہیں کرتا, یعنی اپنے سے بعد میں آنے والے لیٹر کے ساتھ ادغام نہیں کرتا, جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے مد لازم کلمی مخفف. ٹھیک ہے, مخفف. تجوید کی ٹرمینالوجیز میں یہ جو ورڈ ہم دو ورڈ استعمال کرتے ہیں مثقل اور مخفف کے, تو مثقل بیسیکلی مشدد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مخفف استعمال ہوتا ہے یعنی بغیر تشدید والے لیٹر کے لیے. تو اس کی مد لازم کلمی مخفف کی ایک ہی اگزامپل قرآن پاک میں پائی جاتی ہے, جو کہ دو دفعہ یہ ورڈ قرآن پاک میں آیا ہے, سورہ یونس میں آیہ نمبر 51 میں اور آیہ نمبر 91 میں. اور یہ کون سا ورڈ ہے, آنا. ٹھیک ہے, یعنی آ جو کہ الف مد کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کے بعد لام اصلی سکون کے ساتھ آ رہا ہے, اور اس لام کے بعد آنے والا لیٹر حمزہ ہے, تو لام ساکنہ چونکہ حمزہ کے اندر ادغام نہیں کرتا, اس لیے یہاں پر پائی جانے والی مد لازم کلمی مخفف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صرف ایک ہی اگزامپل ہے پورے قرآن پاک میں. اب ہم آ جاتے ہیں مد لازم حرفی کے اوپر. اس کے اندر بھی ایسی ہی ٹائپس ہوتی ہیں, کلمی حرفی مثقل اور حرفی مخفف, اور یہ بالکل کلمی کی طرح ہے, یعنی ڈیفینیشن اس کی بالکل کلمی کی طرح ہے, ساری چیزیں کلمی کی طرح ہوتی ہیں, صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ حروف المقطعات میں ہوتی ہیں. یعنی اگر ایک حرف کے اندر ایک لیٹر ہے اور اس کے اندر مد لیٹر بھی پایا جا رہا ہو اور مد لیٹر کے بعد ایک اور لیٹر ہو جو کہ اصلی سکون کے ساتھ آ جائے, تو وہاں پر جو مد ہوگی وہ مد لازم حرفی ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل لام, تو لام میں آپ دیکھیں لام الف, الف مد ہے اور الف مد کے بعد مر ہے, تو یہ جو مد ہے یہ مد لازم حرفی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ جو ساکن لیٹر ہے یہ اپنے سے بعد میں آنے والے لیٹر کے ساتھ ادغام کر لے, یعنی اس ساکن لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر کے ساتھ ادغام اس کا اگر ہو جاتا ہے تو پھر یہ مد مد لازم حرفی مستقل ہو جائے گی, اور اگر ادغام نہ ہو تو یہ مد لازم حرفی مخفف ہوگی. جیسے فار ایگزامپل ہم سورۃ البقرہ کی بگننگ دیکھتے ہیں, الف لام میم, الف کو اگر سب لیٹرز میں لکھا جائے تو اٹ وڈ بی حمزہ لام فا الف. اگر اس کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں اس میں کوئی مد لیٹر نہیں ہے, الف کو اگر لکھا جائے صرف الف کو حمزہ لام فا, اس کے اندر کوئی مد لیٹر نہیں ہے, کوئی ایسا الف نہیں ہے جس سے پہلے فتحہ ہو, کوئی ایسا واو ساکن نہیں ہے جس سے پہلے بما ہو, کوئی ایسا یا ساکن نہیں ہے جس سے پہلے کسرہ ہو, تو الف کے اندر تو مد ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب ہم لام کے اوپر آ جاتے ہیں, تو اگر آپ لام کو بریک کر کے لکھیں لام الف میم, تو لام الف میم میں آپ دیکھیں کہ سینٹرل لیٹر کیا ہے الف, اور الف سے پہلے پیچھے لام کے اوپر فتحہ ہے تو یہ الف مد دیا ہے, لا یہ الف مد دیا ہے, لا کے بعد میم کے اوپر اصلی سکون ہے اس لیے یہ مد لازم ہو گئی, مد لازم حرفی ہوگی لام. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مد لازم حرفی مثقل ہے یا مخفف ہے. مد لازم حرفی تو ہو گئی لیکن کیا یہ مثقل ہے یا یہ مخفف ہے, تو یہ مثقل اور مخفف کا ڈیسیجن کون دے گا؟ نیکسٹ لیٹر, جو لام کے آخری لیٹر کے بعد جو نیکسٹ لیٹر آ رہا ہے, نیکسٹ ورڈ میں پہلا لیٹر آ رہا ہے, وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مد لازم مثقل ہوگی یا مخفف. تو لام کے بعد چونکہ یہاں پر میم آ رہا ہے, لام کے لاسٹ لیٹر یعنی لام کے لاسٹ کا لاسٹ لیٹر کون سا تھا, لام حرف میں لاسٹ لیٹر کون سا ہے, میم. تو میم کے بعد نیکسٹ لیٹر کس سے شروع ہو رہا ہے, نیکسٹ ورڈ یعنی میم, وہ بھی میم سے شروع ہو رہا ہے, تو میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہ ادغام ہو جاتا ہے. صحیح, تو یہاں پر چونکہ ادغام ہو گیا, ادغام ہونے کی وجہ سے لام کے اوپر پائی جانے والی مد مد لازم حرفی مثقل ہوگی. یاد رکھیں میم کے اوپر نہیں, ابھی ہم صرف لام کی مد کی ڈسکشن کریں. لام کے اوپر جو مد پائی جاری ہے وہ کون سی ہے, مد لازم حرفی مثقل. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ہم میم کو دیکھتے ہیں, میم کے اندر کیا ہے, میم یا میم سینٹرل لیٹر یا ہے, یا سے پہلے می کے نیچے کسرہ ہے تو یہ یا مدیہ ہو گیا, یا مدیہ کے بعد میم آخری لیٹر کون سا ہے, ساکن اصلی سکون کے ساتھ آ گیا تو یہ مد لازم حرفی دوبارہ بن گئی. اب دوبارہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ مثقل ہے یا یہ مخفف ہے. اب عموماً تو آپ دیکھیں ہم الف لام میم وقف کر دیتے اور پھر پڑھتے ہیں ذالک الکتاب. اگر آپ وقف نہ بھی کریں تو آپ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد اگر زال آ جائے تو اس میں اظہار شفوی ہوتا ہے نا, یہ آپ اس چیز سے پہلے سے ہی فیملیئر ہوں گے, میم ساکن کے بعد اگر زال آ جائے تو اس میں ادغام نہیں کرتا, اس لیے ادغام کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مد لازم حرفی مخفف ہے. صحیح, یعنی لام کے اوپر جو مد ہے وہ ہے مد لازم حرفی مثقل, اور میم کے اوپر جو مد ہے وہ ہے مد لازم حرفی مخفف. لیکن یاد رکھیں ہم کسی بھی چیز کو جنرلائز نہیں کر سکتے, ایسا ہمیشہ نہیں ہو سکتا کہ لام کی مد مثقل ہوگی, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد لیٹر کون سا آ رہا ہے. فار ایگزامپل جیسے سورہ یونس کی بگننگ میں آتا ہے الف لام را, اب یہاں پر اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں لام میں تو وہی تین لیٹرز آ رہے ہیں, الف مدیہ کے بعد میم اصلی سکون کے ساتھ, تو یہ مد لازم حرفی ہے حرفی, لیکن یہ مثقل نہیں ہے. کیوں مثقل نہیں ہے؟ کیونکہ لام اس میم کے بعد را آ رہا ہے تو میم را میں ادغام نہیں کرتا, سو ادغام نہ ہونے کی وجہ سے مد لازم حرفی مخفف ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں را سین میم کی, باقی تو جہاں کہیں پر بھی آپ کو ادغام ملتا ہے نا سملر لیٹرز میں ملے گا, یعنی اگر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام نظر آ رہا ہوگا، نون ساکن کے بعد نون ہے تو ادغام ہو رہا ہوگا، یا اگر کسی اور جیسے لام ساکن کے بعد لام ہے تو ادغام ہو رہا ہوگا، یعنی سملر لیٹرز میں ملے گا. یہاں پہ تھوڑا ڈفرینٹ لیٹرز میں ہے اس لیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دو کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کیا ہے، دو الف، دو الف. اب یہاں پر الف تو ہے، الف سے پہلے فتحہ بھی ہے مگر اس کے بعد سکون نہیں ہے، سو اس لیے یہ مد لازم نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد نیکسٹ لیٹر کے پاس سکون نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں سین کو، سین کے سب لیٹرز کون کون سے ہیں، سین یا نون. اب سینٹرل لیٹر یا ہے اور یا ساکنہ سے پہلے سین کے نیچے کسرہ ہے تو یہ یا مدیہ ہوگی. اب یا مدیہ کے بعد نیکسٹ نون کے اوپر اصلی سکون ہے اس لیے یہ مد لازم ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مد لازم مثقل ہے، حرفی مثقل ہے یا مخفف ہے. اس کے لیے ہمیں نیکسٹ لیٹر کو چیک کرنا پڑے گا. سین اس نون کے بعد کیا آ رہا ہے، میم. ٹھیک ہے، تو نون ساکن، ایکچولی نون ساکن کے علاوہ میم میں بھی ادغام کرتا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ نون ساکن ایکچولی یرملون سکس لیٹرز کے اندر ادغام کرتا ہے. تو یہاں پہ یرملون میں سے میم آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ادغام ہو جائے گا اور ادغام ہونے کی وجہ سے یہ مد کیا بن جائے گی، مد لازم حرفی مثقل. اور اس کو پڑھیں گے کیسے، پھر آپ نے نون نہیں، یہ ادغام مکمل ہے اس لیے نون نہیں پڑھا جائے گا، یوں نہیں پڑھا جائے گا سین می سم تھنگ. اس کو کیسے پڑھیں گے، سیم کر کے، یعنی آپ نے نون نہیں پڑھنا، آپ نے صرف میم پڑھنا ہے، سیم لائک دیٹ. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں میم کے اوپر. تو میم از سیم تھنگ کہ اس میں یا مدیہ ہے، یا مدیہ کے بعد آخر میں میم ساکن آ رہا ہے تو وہاں پر مد لازم ہوگی، مد لازم حرفی ہوگی. تو یہ مد لازم حرفی مخفف ہے کیونکہ اس میں ادغام نہیں پریزنٹ. اب ہم حروف المقطعات کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. جی ایکچولی شدہ نہ ہونے کی ریزن یہ ہے کہ آپ نا میم کو بریک کر کے نہیں لکھ رہے نا، یعنی جیسے فار ایگزامپل اگر لام اور میم میں شدہ لگا دی جائے، فار ایگزامپل جیسے الف لام میم، اور میم کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تشدید ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ ریڈر کو یہ پرسپشن دیتا ہے کہ سے لم. ٹھیک ہے، لم، چونکہ آپ توڑ کے نہیں لکھ رہے نا، لام کو توڑ کے نہیں لکھ سکتے، اس وجہ سے تشدید کی پریزنس بھی پاسبل نہیں ہے. تشدید تبھی لگے گی جب لام کو بریک کر کے لکھا ہو اور پتا چلے کہ ادغام کے لیے تشدید کہاں جائے گی، یعنی میم اور میم میں ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے تشدید نہیں آ سکتی. تو یہ آپ کو پرسپشن سے کام لینا پڑتا ہے، یہ سب آڈیبلٹی پر ہے. بہت ساری چیزیں ہم آڈیبلٹی پہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نون ساکن کے ساتھ تنوین کے رولز ہوتے ہیں، تنوین کے رولز جو ہیں وہ آڈیبلٹی پہ ہوتے ہیں. اب تنوین کا نون آپ کو نظر نہیں آتا لیکن وہ بولا جاتا ہے، اس لیے آپ اس کے رولز نون ساکن ہی کی طرح رکھتے ہیں. تو یہ سارے رولز جو ابھی ہم اس میں کر رہے ہیں، مد لازم کے اندر کر رہے ہیں، یہ بھی آڈیبلٹی پہ ہیں. آپ کو لکھے ہوئے لیٹرز نظر نہیں آئیں گے لیکن آپ وہ سب لیٹرز بولتے ہیں تو پھر آپ کو بولنے پر، یعنی آپ پرسیو کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، تو یہ وہی احکامات آ رہے ہیں. صحیح، تجدید کی پریزنس پاسبل نہیں ہے. اوکے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں حروف المقطعات کو. حروف المقطعات بیسیکلی جیسے آپ سب فیملیئر ہیں، بہت ساری سورس سے پہلے آتے ہیں، میجورٹی ٹائمنگز میں مکی سورس سے پہلے حروف المقطعات پائے جاتے ہیں. اور جیسے کہ ان کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بے معنی ورڈز ہیں، کہ لا معنی ورڈز نہیں ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یعنی جیسے عربز نے، آپ دیکھیں کہ ہر چیز، چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر بہت پروپیگنڈا کیا، اور وہ قرآن پاک میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ڈھونڈنے کے ہمیشہ متلاشی ہوتے تھے کہ جس سے وہ مسلمانوں کو ٹیز کر سکیں. لیکن ان کی جتنی بھی ہسٹری ہے اس میں ہمیں کہیں یہ بات نہیں نظر آتی کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ آپ کی تو جو سورڈز ہیں وہی لامعانی ورڈز سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو ایکچولی یہ ایکسنٹ عربز میں بھی پایا جاتا تھا کہ بہت سارے ان کے ایسے اشعار ہیں جن میں وہ ایبریویشنز یوز کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ بھی اب ایبریویشنز یوز کرتے ہیں نا بہت ساری چیزوں کے لیے، لمبی چیزوں کے لیے، آپ جیسے ٹیلی ویژن کو ٹی وی، تو اس طرح سے عربز بھی اس طرح کی ایبریویشنز یوز کرتے تھے، جس کے بیس کے اوپر بہت سارے اسکالرز نے حروف المقطعات کے معنی بھی بیان کیے اور اس کے اوپر ہمیشہ اسکالرز میں ایک ڈبیٹ رہی ہے. تو بہت ساری مکی سور سے پہلے یہ حروف المقطعات کی پریزنس ہے, اور یہ کچھ ایسے لیٹرز ہوتے ہیں جنہیں آپ توڑ کے پڑھتے ہیں, یعنی لیٹرز کو پڑھتے ہیں ان کی ساؤنڈز کو نہیں پڑھتے. حالانکہ باقی سارے قرآن پاک میں آپ لیٹرز کو نہیں پڑھتے بلکہ ان کی ڈفرنٹ ساؤنڈز کو پڑھتے ہیں. تو ان کی چار کیٹیگریز ہیں یا چار ٹائپس ہیں. اس میں پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے وہ حروف جن میں کوئی مد نہیں پائی جاتی, اور یہ صرف واحد لیٹر ہے. یاد رکھیں کہ ہم الفابیٹس ڈسکس نہیں کرے, ہم صرف وہ الفابیٹس ڈسکس کرے ہیں جو بطور حروف المقطعات آئے ہیں. ٹھیک ہے, سو صرف ایک واحد لیٹر ہے جس میں کوئی مد پریزنٹ نہیں ہے, وچ از الف. نمبر ٹو, وہ لیٹرز جن میں مد طبیعی ہے, یعنی سمپل مد طبیعی ہے. مد طبیعی کیا ہے؟ الف سے پہلے فتحہ, یا واو ساکنہ سے پہلے ضمہ, یا ساکنہ سے پہلے کسرہ, اور اس سے پہلے حمزہ نہیں ہونا چاہیے, بعد میں حمزہ نہیں ہونا چاہیے, بعد میں سکون نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ مد طبیعی تبھی ہوگی جب یہ ساری شرائط پوری ہوں گی. تو سیکنڈ کیٹیگری جس میں صرف مد طبیعی ہے اور یہ فائیو لیٹرز ہیں, حیون ظہیر, ہا یا دو ہا رو, حیون ظہیر. یہ فائیو لیٹرز ایسے ہیں جن میں مد طبیعی ہے. مطلب کیا ہے مد طبیعی کا؟ کہ الف مدیہ ہے مگر اس سے پہلے حمزہ نہیں ہے, اس کے بعد میں بھی حمزہ نہیں ہے, اور اس کے بعد میں سکون نہیں ہے. کیونکہ اگر ان میں سے کوئی شرط پوری ہو جائے تو پھر وہ مد طبیعی نہیں رہتی نا. مد طبیعی کی ہم نے شرائط پڑھی تھی نا, تو یہاں پہ بھی وہ ساری شرائط فلفل ہو رہی ہے. سو ہا کو اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم کیسے بریک کرتے ہیں یا کیسے پڑھتے ہیں؟ ہا الف کے ساتھ ہا, اور یا کو بھی ایسے ہی یا بو. جیسے آپ اگر فار ایگزامپل سورت بوہا شروع کریں تو یو مسٹ سے لائک بوہا, اونلی ٹو حرکا, ڈونٹ ایکسیڈ لائک یو نو مور دین ٹو. اسی طرح سے یا سین میں سین کو اسٹرچ کریں گے فار اباؤٹ سکس حرکا, لیکن یا کو نہیں کریں گے, اونلی فار ٹو حرکا. یا سین, سم ٹائم اسٹوڈینٹس یا کو بھی لمبا کرے ہوتے ہیں, تو بی کیئرفل کہ یا صرف ٹو حرکا تک جائے گا, سین جو ہے وہ آپ کا اسٹریچ ہونا چاہیے. یا سین یا پھر بو سین. ٹھیک ہے, تو یہ لیٹر صرف ٹو حرکت تک ہوتے ہیں. یا جیسے الف لام رو, تو رو ٹو حرکت. اوکے, تھرڈ کیٹیگری ہے وہ لیٹر جن میں مد لازم پائی جاتی ہے, اور یہ سیون لیٹرز ہیں. سَنَقُصُّ لَكُمْ, سَنَقُصُّ لَكُمْ, سین نون قاف صاد لام کاف میم. ٹھیک ہے, سَنَقُصُّ لَكُمْ, اور ان تمام میں مد لازم حرف ہی پائی جاتی ہیں. اب دیکھیں, مثقل یا مخفف کا ڈیسیزن نہیں لے سکتے ہم کسی اسپیسیفک لیٹر کے لیے, وہ مثقل یا مخفف سچویشن بتائے گی. تو جہاں کہیں سین نون قاف صاد لام کاف میم ان لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آ جائے, سو جسٹ سٹاپ, کہ یہاں پہ مد لازم تو ہے, حرفی ہے, تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا مثقل ہے یا مخفف ہے. فورتھ کیٹیگری ہے جسے ہم کہتے ہیں فالوور آف مدلین. مدلین نہیں کہتے کیونکہ مدلین ٹیمپرری سکون کی وجہ سے ہوتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں فالوور آف مدلین, تابع مدلین, تابع فالوور آف مدلین, وچ از عین, حرف عین. اور اس کو تابع ایک اور ریزن کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اگزیکٹلی مدلین کی لینتھ کو بھی فالو نہیں کر رہی ہوتی. مدلین سے تھوڑا ڈفرنس ہے نا, مدلین ٹیمپرری سکون کی وجہ سے ہوتی ہے, جبکہ آئین جو ہے وہ اصلی سکون کی وجہ سے ہے. پھر ایک اور فرق یہ ہے کہ مدلین 2, 4, 6 ہوتی ہے, جبکہ فالوور آف مدلین اونلی 4 and 6. ٹھیک ہے, 4 حرکہ پل کریں یا پھر 6 حرکہ پل کریں. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پریفرڈ ہے وہ کیا ہے, 6 حرکہ. وَالطُّولُ فُضِّلَ وَفِي عَيْنِ الْوَجْهَانِ وَالطُّولُ فُضِّلَ. عین کے اندر وجہان ہے, وجہان مینس ٹو ویز, اور وَالطُّول, طول کہتے ہیں 6 حرکہ کو. یہ لینس کے نام ہے ایکچولی. قصر ہوتا ہے, قصر کہتے ہیں 2 حرکہ کو, ایڈیشنل سم تھنگ ایڈیشنل. توسط کہتے ہیں 4 حرکہ کو, طول کہتے ہیں 6 حرکہ کو, اور فویق التوسط کہتے ہیں 5 حرکہ کو. ان توسط میڈیم 4 حرکہ, قصر شارٹ 2 حرکہ, فویق التوسط بٹ مور دین توسط, سو 5 حرکہ, طول از 6 حرکہ. سو طول جو ہے اس میں پریفرڈ ہے عین کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ 4 کیٹیگریز ہمارے پاس آ جاتی ہیں. فائف کو کہتے فویق التوسل، فا واو یا قاف، فویق التوسل. اوکے، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، انشاءاللہ تھوڑا سا ہم انالیسس کر لیتے ہیں اور جو کچھ ٹاپکس رہ گئے ہیں ان کو پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں مزید جو ہے وہ کریں گے، عقب السببین اور ان سب چیزوں کو انشاءاللہ. التقاء الساکرین سے آن ورڈ. اوکے، سو آپ لوگ ایسا کیجیے، سورۃ نوح چونکہ ہم وہی پڑھے ہیں تو وہی نکال لیجیے، اس میں سے ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا، انا کے اوپر کون سی مد ہے؟ گیو ریزن. انا ارسلنا، جی مد الجائز المنفصل، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے نا بعد میں، ٹھیک ہے، چونکہ مد لیٹر یعنی الف مدیا کے بعد نیکسٹ لیٹر کے پاس حمزہ آ گیا، سو نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ مد جائز منفصل ہے. کتنی حرکات ہوتی ہیں جائز منفصل کی؟ 4-5. جی ٹھیک ہے. اوکے، ارسلنا، سو نا مد طبیعی، گڈ. اب آپ دیکھیں کہ مد طبیعی ہم نے کیوں کہا، کیونکہ ارسلنا اس الف سے پہلے اگر دیکھیں تو نون آ رہا ہے، سو اٹ مینس حمزہ نہیں ہے. اس الف کے بعد اگر دیکھیں تو بھی نون آ رہا ہے، حمزہ نہیں ہے، اور نون مدموم ہے، ساکن نہیں ہے، اس لیے یہ مد طبیعی ہے. ٹھیک ہے، سو گو فور دا شرائط ٹو، کہ یہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں، سو اس لیے یہ مد طبیعی ہے. دین نوحن سیم تھنگ، واو مدیا، مد طبیعی، جو حرکا، کیونکہ واو ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ نون، حمزہ نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہا، اور وہ بھی مفتوحہ ہے. ٹھیک ہے، سو اس لیے یہ مد طبیعی. اوکے، ایلا سیم تھنگ، مد طبیعی. میں اب ساری شرائط ریپیٹ نہیں کروں گی، آپ اس کو زیوم کر لیجیے. قومی ہی، قو، وٹ از اٹ؟ لین از انکمپلیٹ آنسر، جی، واو لین یا حرف لین. ٹھیک ہے، حرف لین کہہ سکتے ہیں، واو لین کہہ سکتے ہیں. اس کا ایک اور نام بھی تھا، کسی کو یاد ہے؟ میں آپ کو بتایا تھا اس کا ایک اور نام بھی ہے، مدما، ویری گڈ، مدم ما، لائک مد. ٹھیک ہے، اور اس کو کتنا اسٹریچ کرتے ہیں؟ جی، ان بٹوین ون اینڈ ٹو. ٹھیک ہے، ان بٹوین ون اینڈ ٹو، کیونکہ یہ واو لین ہے نا، 2-4-6 مد لین کو کرتے ہیں. جب آپ لین کے بعد نیکسٹ لیٹر کو ٹیمپرری ساکن کر کے مد لین کر سکے، اور یہاں پہ آپ نہیں کر سکتے. یہاں پہ آپ واو ساکنہ کے بعد نیم کو سکون نہیں دے سکتے، ایون دو آپ اسٹاپ کریں، آپ نیم کو ساکن نہیں کر سکتے، تو یہ مد لین کبھی بھی نہیں بنے گا. سو اس کی 2-4-6 حرکات نہیں ہو سکتی، اٹ وڈ بی اونلی ان بٹوین ون اینڈ ٹو، تھوڑا الف ایک سے زیادہ اور دو سے کم. پھر اس کے بعد دیکھیے، قومی ہی ان، مد صلۃ الکبرا، گڈ، کیونکہ آپ دیکھیں قومی ہی، یہ مد صلۃ الصغرا یعنی ہا الضمیر کے ساتھ آ رہا ہے، ہا الضمیر دو متحرک لیٹرز میں ہے، اور نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ حمزہ آ گیا، اس لیے یہ جو ہے یہ مد صلۃ الصغرا ہے. حرف لین کو مدما کہتے ہیں، مد لین کو نہیں. ٹھیک ہے، مد لین ڈفرینٹ ہوتی ہے، سٹاپنگ میں ہوتی ہے وہ، جی. تو یہ مد صلۃ الکبرا ہے، یعنی مد صلۃ الصغرا کے بعد نیکسٹ ورڈ حمزہ ہے، سو اٹس مد صلۃ الکبرا. اوکے، پھر اس کے بعد قوما کا میں پھر واو لین مدما ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں عذاب، عذاب دیکھیں الف مد مد طبیعی ہے، اور وہی تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں. علیم، سو وٹ از اٹ؟ علیم مد العارض للسکون، مد طبیعی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا مدیا کے بعد آپ نے نیکسٹ لیٹر کو ساکن کر دیا نا، سو وہ شرائط ختم ہو گئی. شرط تھی کہ آگے ساکن بھی نہ ہو، یہاں پہ اب ساکن آ گیا ہے، اس لیے یہ مد عارض للسکون ہے. اور کتنی حرکات پل کرتے ہیں ہم اسے؟ 2 or 4 or 6، ڈیسائڈ ون اینڈ کیپ اٹ سیم ان یور ون سٹنگ ریڈنگ. ٹھیک ہے، اوکے. پھر قولا مد طبیعی، یا قومی واو لین، ادنی مد طبیعی، نذیر اگین مد طبیعی، مبین مد عارض للسکون، ان اعبدوا مد طبیعی، واتقوا مد طبیعی. ناؤ سی دس، ہا واتقوه، اب آپ دیکھیں یہ ہا الضمیر ہے، ایڈیشنل ہا ہے، اتقوه ہا جو ہے یہ ایڈیشنل ہے، ہا الضمیر ہے، واحد مذکر غائب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، مگر ہم اسے نہیں کھینچیں گے. کیوں نہیں کھینچیں گے؟ ویری گڈ، اس سے پہلے ساکن لیٹر آ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا شرائط تھی؟ کہ ضمیر کو دو متحرک لیٹرز میں پریزنٹ ہونا چاہیے, اور پھر اس پریزنس کے بعد کیا ہو, آگے جو ہے وہ حمزہ بنا ہو. تو چونکہ پیچھے والا لیٹر ساکن ہے اس لیے آپ اسے کھینچ کر نہیں پڑھتے. اوکے, وہ اقبی یا مدیہ متبیعی, ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں. عون, سو دس از مد عارف لسکون. اوکے اوکے, یہاں پہ کیا ہے, اجلم مسما, دس ورڈ آئی نمبر فور میں آ رہا ہے, مد العبد. ویری گڈ, ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے, کون سی کیٹیگری میں آتی ہے, فروعی میں طبیعی میں؟ اٹس اے فالوور آف متبیعی, ٹھیک ہے, فالوور آف متبیعی. ایگزیکٹ متبیعی نہیں ہے مگر اٹس اے فالوور آف متبیعی, ٹھیک ہے. دو فالوورس تھے نا, مد صلاۃ الصغرا اور مد العبد. کتنی حرکات ہیں اس کی, ٹو اونلی ان سٹاپنگ, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ, سو ان شاء اللہ نیکسٹ ویک بھی ہم اس کو ریویو کریں گے, اس طرح سے تھوڑا سا انالیسس کریں گے, اور آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, جو کوئی سوال ہوئے آپ لکھ کے رکھ لیجیے گا, نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کر لیں گے. بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, بہت ہی خوبصورت سیشن تھا ہمارا, جزاکم اللہ خیر. ویسن الجزا سسٹر ہے نا, الحمد للہ اتنی زیادہ محنت کرتی ہیں ہمارے ساتھ, ہے نا, اتنی. اور یہ ایک ایسا مدود کا جو چیپٹر نا, اس کی جتنی دفعہ بھی ریویژن کریں نا ہم, وہ کام میں ہے نا, ایسے ہی ہے نا, ہر دفعہ لگتا ہے کہ اس کو نئے سرے سے کریں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ بار 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 پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. اور یہ ضرور کیا کریں کہ تھوڑے دنوں کے بعد اگر آپ روز نہیں کر سکتے, خود بھی انالیسز کریں. جب اپنی ڈیلی آپ تلاوت کریں نا, تو تھوڑا سا لے کے اس کے خود انالیسز کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا ریوائز کرنے کا اس کا موقع مل جاتا ہے نا. تو جو بھی کوسچنز ہو آپ کے, ان کو لکھ کے رکھ لیں انشاءاللہ. تو تھوڑا سا میں آپ کے پاس, ہمارے پاس دو یا تین منٹ ہیں ہمارے پاس, انشاءاللہ ہم اس میں کوئک سا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آج آپ نے کیا کیا, آپ کا مین کیا تھا ٹاپک, آج کا مین جو تھا مدود میں, آج کیا تھا ہمارا, مد لازم. الحمدللہ, اور مد لازم کی کتنی ہوتی ہے حرکہ, کتنے کاؤنٹ ہوتا ہے اس کا, سکس کاؤنٹ ہوگا نا, فور ٹو سکس, اس کا سکس کاؤنٹ ہوگا, ٹھیک ہے, سکس سے کم نہیں ہوگا اس کا, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ, اور اس کا پھر دیکھیں کتنی ہم نے ٹائپس پڑھی, فور ٹائپس تھی, وہ کون کون سی تھی جلدی سے لکھیں, شاباش. مد لازم کی ہم نے فور ٹائپس پڑھی, کون کون سی تھی, فور تھی نا, کون کون سی تھی مد لازم, مثقل اینڈ مخفف, قلمی, اور پھر وہ مد لازم قلمی مثقل, پھر قلمی مخفف, مد لازم حرفی مثقل اور حرفی مخفف, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ, اچھا پھر قلمی مثقل کا دیکھیں کیا کیا اس کی آپ کو سمجھ آئی, کیا ڈیفینیشن, کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے, اگر مد مد لیٹر کے بعد اوریجنل سکون ہو, اصلی سکون ہو, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں جس لیٹر پہ سکون ہے وہ کیا, اس کا کیا ہوگا کہ وہ اگلے لیٹر کے ساتھ ادغام کر رہا ہوگا نا, ٹھیک ہے نا, مد لیٹر کے بعد لیٹر جو ہے وہ ادغام کرتا ہو, ٹھیک ہے, یہ مثقل ہوگی. اور مخفف کیا ہوگی پھر, گڈ ماشاء اللہ آپ نے یہ ٹھیک لکھی ہے, اس کی مخفف کی دیکھیں کیا ہوگی کہ مد لیٹر کے بعد ان میں کیا فرق ہے, ادغام نہیں ہوتا نا, مد لیٹر کے بعد اوریجنل سکون ہے اور اس کا ادغام نہیں ہو رہا کسی لیٹر کے ساتھ, اور یہ ایک ورڈ کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اس کو ہم قلمی مثقل اور قلمی مخفف, ٹھیک ہے نا. اور پھر حرفی مثقل کیا ہے, یا حرفی مد لازم حرفی کیا ہے, اگر ایک حرف کے اندر نا, اگر حرف کے اندر مد لیٹر کے بعد اوریجنل سکون ہے, ٹھیک ہے, اور سیم کہ اگر وہ اگلے لیٹر کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم اس کو اس طرح نہیں کیٹاگرائز کر سکتے انلیس کہ ہمیں پتا ہو کہ وہ اگلا لیٹر کون سا اس کا, ٹھیک ہے نا, لائک کلمی بٹ سچویشن ان حرف, بالکل. اور یہ حروف مقطعات میں پایا جاتا ہے نا, اور پھر ہم نے حروف مقطعات کی دیکھیں کہ کتنی قسمیں ہوتی ہیں, اس کی کتنی ہم نے پڑھی اقسام, حروف مقطعات کی کتنی اقسام پڑھی ہم نے, فور دیکھی نا ہم نے, ٹھیک ہے. ایک وہ پہلا کیا ہے جس میں کوئی مد لیٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کون سا ہے, گڈ ماشاء اللہ, ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ لوگ سب, الف ہے نا, اس میں کوئی مد لیٹر نہیں ہے, کیونکہ اس کو اگر ہم بریک کریں تو الف لام فا کوئی مد لیٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا کون سا تھا, دوسرا کون سا تھا مد, اس میں کون سی ہوگی اگر ہم حروف مد تبھی, گڈ ماشاء اللہ. اور یہ کون کون سے لیٹر تھے, ہیا تو ہر, اگر ہم اس کا کر لیں نا ایبریویٹ, ہا یا تو ہا را, ٹھیک ہے, ہا گڈ ماشاء اللہ, ہا یا تو ہا را, گڈ. اچھا, اور اس کے کتنا ٹو کاؤنٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد کون سی ہم نے دیکھی, پھر تیسری کون سی دیکھی, جو آج ہم کر رہے تھے نا کہ مد لازم حرفی, ٹھیک ہے, اس میں آلویز سکس کاؤنٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ تھرڈ ٹائپ تھی حروف مقطعات میں. اور پھر جو فورتھ ٹائپ تھی وہ کون سی ہم نے پڑھی تھی کہ فالوور آف مدلین, ٹھیک ہے, اور وہ اس میں ایک ہی لیٹر آتا ہے, وہ کون سا آتا ہے, آئین. اور جو ہم نے وہ پڑھی ہے نا کہ جس کے سکس کاؤنٹ ہوں گے حروف مقطعات میں, اس میں آپ نے دیکھا نا کہ اس کے سیون لیٹر کا وہ بنتا ہے نا, سنقص لکم, سین نون قاف صاد لام کاف میم, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ, اس کو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم بھی سسٹر ہنا آپ کے ساتھ کریں گی. اگر آپ کے کوئی کوشچن ہے تو اس کو ضرور لکھ کے رکھیں. آپ کو پتا ہے کہ تھرسڈے کو آپ کا لائیو سیشن ہوتا ہے نا سسٹر ہنا کے ساتھ, تو اس دن کے لیے اپنے کوشچن لکھ کے رکھیں آپ اگر ہو نا, تو آپ سسٹر ہنا سے لائیو انشاءاللہ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ہوگا, وہ نیکسٹ جو لیسن ہوگا وہ بھی ہمارا پھر یہ ریویژن ہی ہوگی, لیکن وہ لائیو نہیں ہوتا, اس میں آپ کوشچن نہیں پوچھ سکیں گے. تو اگلے تھرسڈے والے دن کے لیے اپنے کوشچن لکھ کے رکھ لیا کریں, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ریکیپ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ کنسپٹ کلیئر ہے ہم, الحمدللہ. اگر کوئی کوشچن ہے اسٹل تو انشاءاللہ سسٹر ہنا آپ کا وہ کر دیں گے, اگر آپ کوشچن لکھ کے آئیں گے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہے, 10 منٹ کی بریک لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. آپ لوگ بریک میں اپنی جگہ سے ہلیں, اب فریش ہوں, اس کے بعد ہم اپنا جو ہے سیشن کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ ربنا هو الالہ له من الاسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم
وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه
الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
كلمتان حبيبتان إلا الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان.
سبحان الله وبحمده،
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہماری بریک کا ٹائم بھی اوور ہو گیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ فریش بھی ہو گئے ہوں گے بریک کے بعد. چھوٹی سی بریک سے الحمدللہ ہم فریش ہو جاتے ہیں نا. الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو واپس آ گئے اپنے اپنے پیسز کے پاس. ماشاءاللہ تو آپ لوگ ریڈی ہیں اپنے سیرت کے سیشن کے لیے. الحمدللہ میں تو آج بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں. الحمدللہ آپ کو پتا ہے نا آج ہم مصبح بدر سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ہوں الحمدللہ تو آپ لوگ اپنے نوٹس لیں، اس کے بعد ہم پھر ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سیرت النبی کے سلسلے میں ہم غزوہ بدر کو دیکھیں گے. ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ان میں سے آخری چیز جو تھی مدینہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقدامات تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ایک بہت ہی بیدار مغز کیئرفل لیڈر ہونے کا ثبوت دیا. اور آپ نے وہ تمام حالات پہلے سے دیکھ لیے گویا کہ جو کہ بعد میں پیش آنے والے تھے. چھوٹے چھوٹے سرایا ہم نے دیکھے جس سے ہمیں اسلام کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے کہ اسلام کسی کو چھیڑتا نہیں لیکن اگر کوئی چھیڑنا چاہے تو پھر اس کو چھوڑتا بھی نہیں, اور یہی فطرت کا اصول ہے کہ انسان اپنا دفاع کرے. آج ہم دیکھیں گے غزوہ بدر, اور پیج ہے بک کا 186. 17 رمضان سن 2 ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی. یہاں سے آپ ایک چیز نوٹ کرتے جائیں اگر ابھی تک آپ نے نوٹ نہیں کی کہ ہر اہم واقعہ رمضان میں ہوا. جب اقرأ باسم ربک الذی کی آیتیں شروع ہوئیں تو رمضان تھا, ہم نے وہاں بات کی تھی یا 21 رمضان تھی یا 27 رمضان تھی. ہجرت ہوئی تو رمضان تھا, اور بدر ہو رہی ہے تو رمضان ہے. کیا اللہ مسلمانوں کو سزا دینا چاہتا ہے؟ آج تو ہم روزہ رکھ کے خود پہ رحم کھاتے ہیں نا, کتنے لمبے روزے, یہ نہیں کہتے کتنی آسانیوں والے روزے, لیکن آپ دیکھیے کہ روزے کے اندر انسان کے اندر ایک ایسی ایمانی قوت بھر جاتی ہے کہ جس کے ساتھ انسان واقعی بہت مشکل حالات پہ قابو پاتا ہے. تو بہرحال یہ پہلا مارکا تھا قریش اور مسلمانوں کے درمیان میں, اور فیصلہ کن مارکا تھا, یعنی اس کے اثرات اتنے دور تک گئے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ بدر نے مسلمانوں کی حیثیت متعین کر دی. 13 سال کے ایک پر خطر اور پر فتن دور کے بعد مسلمان جب مکہ سے مدینہ آ گئے, 1 سال تک آپ نے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی. پیچھے سرایا کے تذکرے میں ہم نے ایک قافلے کا تذکرہ سنا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے لیے لوگوں کو بھیجا لیکن قافلہ وہاں سے گزر گیا, اور صحابہ کرام ذل اشیرہ نام کی جگہ تک گئے اور واپس آ گئے. جب یہ قافلہ چلا گیا تو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا. شام کے مقام ہورا تک بھی 2 لوگوں نے اس کا پیچھا کیا. جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی. اب یہی قافلہ جب واپس آ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ ہم جا کے اپنا راستہ روکتے. صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی لیکن آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی. بڑی سے مراد تعداد اور اسلحے کی بڑائی نہیں, یعنی اثرات کتنے اس کے بڑے ہوں گے. ایسے ہی جیسے آپ کو آج کہہ دیا جائے کہ ایک ارجنٹ طرز ہے وہ ٹیوزڈے کو فائنل ہوا ہے تو آپ لوگ چلیں گے, پلیز جائیے گا, کوشش کیجیے گا. اب آپ سوچیں گے اچھا کل منڈے ہے پرسوں ٹیوزڈے ہے, چلے دیکھتے ہیں, لیٹس سی. کوئی فلائر نہیں, کچھ نہیں, جس کو کہہ سکے کہہ دیا. اور ایک وہ درس ہوتا ہے جس کے لیے پہلے کئی مہینے سے پبلسٹی ہوتی ہے. تو یہ جنگ بالکل ان اناؤنسڈ بھی تھی اور ان ایکسپیکٹڈ بھی تھی. اللہ کے نبی کو بھی گمان نہیں تھا کہ اتنی بڑی بات بن جائے گی. بہرحال صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی لیکن ضروری نہیں ہے, تو لوگوں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. آپ کی دعوت پر 313, 314 یا 317, 313, 314 یا 317 لوگ نکلے, جن میں سے 82 یا 83, 83 یا 82 یا 86 مہاجرین تھے, اور 61 یعنی 61 قبیلہ اس کے, اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے. یا نوٹ کیجئے گا باپ کہ سرایا میں سارے مہاجرین گئے لیکن اب یہ جنگ جو تھی اس میں انصار آئے. اس سے بھی لگتا ہے نا کہ 1 سال گزر چکا تھا, انصار کی تربیت بھی ہو چکی تھی, اور جو ایک دم ان کے اوپر ایک بوجھ پڑ گیا تھا مہاجرین کے آنے سے, اس کو بھی انہوں نے طریقے پہ سمجھ لیا اور نمٹ لیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب اس جنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہاجرین کی نسبت انصار جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تیاری بھی کوئی نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا ہونا کیا, تو تیاری کیا کرنی تھی. تیاری تو اس چیز کی ہوتی ہے نا جس کے لیے انسان ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے. سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. اب آپ آج یہ کہیں کہ گاڑی, رائڈ, موٹر سائیکل, سائیکل, کیا کچھ تھا, اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 2-3 چیزیں تھیں جس کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 313 بھی اگر لوگ مان لیں جو کہ معروف ہے تو ان کے لیے رائٹس کتنی تھوڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جھنڈا باندھا, حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا, ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت علی کے سپرد کیا گیا اور ایک جھنڈا انصار کا تھا. گویا کہ کلاسیفیکیشن کر دی, دو گروپس بنا دیے. ٹھیک ہے, تو انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا. مدینہ کا انتظام کسی کے ہاتھ چھوڑنا تھا. یہاں سے اب دیکھیں سب عمل کی باتیں نا, کہ جائیں تو پیچھے اپنے لیے, اپنے کاموں پہ یا جو کام آپ کرتے ہیں اس کی جگہ کسی کو چھوڑیں. تو آپ نے ابن ام مکتوم کو چھوڑا. کون تھے یہ؟ نابینا, بلائنڈ, لیکن دل کے روشن تھے. جنگوں میں نہیں جا سکتے تھے نا, تو پھر کہتے تھے مجھے پیچھے چھوڑ جائیں, میں پھر پیچھے کا کام کرتا ہوں. یہاں سے آپ کے خوبصورت مینجمنٹ بھی دکھے گی. روحا نام کی ایک جگہ, روحا, وہاں جب پہنچے تو ابو لبابہ بن عبد المنذر کو بھیج دیا گیا جو پھر ان کے ساتھ رہے یا ان کی جگہ پہ انہوں نے کام کیا کچھ حالات کی وجہ سے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو ارادہ بدر کی طرف جانے کا تھا. مدینہ کے جنوب مغرب میں یعنی ساؤتھ ویسٹ میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ واقع ہے. گویا کہ آپ کہیں کہ صحابہ کرام نے مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر فاصلہ طے کیا, دو گھوڑوں اور 70 اونٹوں کی مدد سے. لوگ کتنے تھے؟ 313. تو باری کیسے آتی ہوگی؟ کچھ چلتے تھے پیدل, کچھ واک کرتے, کچھ پھر سوار ہوتے, ٹرنس لیتے اور وہاں جاتے. ہم تو پہلے ہی چھوڑ دینی تھی, جگہ ہی نہیں ہے, رائڈ ہی نہیں ہے, چل ہی نہیں سکتے, بیٹھ ہی نہیں سکتے. اتنے عذر ہوتے ہیں ہمارے پاس کام سے رکنے کے کہ اتنے کام کرنے کے نہیں ہوتے. واللہ ہی کہتے تھے کہ بھی اللہ کے نبی دیکھیے 70 اور 2 72 لوگ جا سکتے ہیں, دیٹس اٹ. بھائی ہم یہ کیسے ہوگا, پھر پہلے ہی رستے میں تھک جائیں گے تو دشمن سے کیسے لڑیں گے. 100 باتیں ہم کرتے, کوئی کچھ نہیں کہا, چل پڑے. جو حالات ہیں, ٹوٹی ملی چیز ٹوٹی بھی لے لی, جڑی بھی ملی لے لی, سواری نہیں ملی تو پیدل, مل گئی تو چل پڑے, کوئی بڑی بات نہیں. اور ایمان والا ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جو اللہ کے ہر فیصلے کو اسی طرح قبول کرتا ہے جیسے کہ یہی میرے لیے سب سے خوبصورت تھا. جگہ یہ جو تھی یعنی اس کے ارد گرد پہاڑ تھے, 3 راستے تھے اس میں اندر آنے اور جانے کے. ایک راستہ ساؤتھ یعنی جنوب سائڈ پہ تھا, اس کو عدبۃ القصوى کہتے ہیں. عدبۃ کہتے ہیں کنارے کو, قصوى کہتے ہیں دور کو. ٹھیک ہے, دوسرا نارتھ سائڈ پہ شمال میں تھا, اس کو العدوۃ الدنیا قریب کا کنارہ یا ناکہ. یہ مدینہ کے قریب تھا, قریب کس سے تھا؟ یہ مدینہ کی سائڈ پہ تھا, قصوہ مدینہ سے دور سائڈ پہ تھا. تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں, اس سے مدینہ کے لوگ آتے جاتے تھے. بہرحال مکہ سے شام آنے جانے والے قافلے عموماً یہی راستہ اختیار کرتے تھے, لہٰذا اللہ کے نبی نے سوچا کہ ہم یہاں رک جاتے ہیں, جب قافلہ آئے گا تو اسے بات چیت کر لیں گے. یہاں پہ کنویں بھی ہیں, باغات بھی ہیں, اور عموماً یہ جگہ چونکہ پانی ہے, ادھر بدر کا کنواں تھا تو لوگ پھر سٹاپ اوور بھی لے لیتے تھے, جو پیچھے سے آ رہے ہوتے تھے پڑاؤ ڈال لیتے تھے اور کئی گھنٹے تک یہاں رہتے تھے, بلکہ کئی کئی دن تک بھی. تو یہ ساری وجوہات سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس جگہ کو چوز کیا. یہاں سے کیا پتا چلا کہ پلاننگ اور درست فیصلہ کامیاب زندگی کی علامت ہوتی ہے. آپ اور میں جہاں بھی ستائے جاتے ہیں نا, اس کی وجہ ہمارا فیصلہ غلط ہوتا ہے. بس آپ کے پیٹ میں درد ہوا, پتا کیا چلا کہ رات کو آپ نے جلی ہوئی روٹی کھا لی, تو وہ جلی ہوئی روٹی کو کھانے کا فیصلہ غلط تھا جس کی بنیاد میں آپ کو پیٹ میں درد ہوا. اسی طرح ساری مثالیں. اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ قافلہ ادھر رکے گا, مسلمان تینوں راستے بند کر دیں گے, ایک قسم کا ان کو سراؤنڈ کر دیا, اور اسی طرح قافلہ باہر جب نکل نہیں پائے گا تو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے گا. لیکن اس کے لیے شرط کیا تھی کہ قافلے والوں کو یہ نہ پتا لگے کہ مسلمان ادھر ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک تو یہ باہر ہائی وے یا ارد گرد جہاں کوئی لوگ ہوں تو ہم جا کے یہاں کھڑے ہو جائیں کہ آؤ جی ہم تمہارا راستہ روکتے ہیں, وہ یہ لندے برگ کا ایگزٹ نہیں لیں گے, سیدھا نکل جائیں گے, پیچھے مڑ جائیں گے, ادھر چلے جائیں گے, پھر اسے سائڈ پہ چلے جائیں گے. لیکن آپ امیجن کریں گے جو نیچے ہمارا سکول ہے, آپ اس کو ایک روڈ سمجھیں. اب اگر ہم یہ جو پارکنگ لاٹ ہے اس کو ایک اپنے لیے جگہ سمجھیں, تو آپ پارکنگ لاٹ سے نکلنے کا کیا راستے ہیں؟ یا تو کوئی اوپر سیڑھیوں کے راستے اوپر بھاگے گا یا پھر نیچے سے گاڑی کے راستے جائے گا. تو گویا کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں سے اسکیپ کرنا مشکل ہو. تو یہ خوبصورت ایک تدبیر تھی آپ کی. اور اگر ان کو پہلے پتہ چل جاتا کہ مسلمانوں نے یہ سوچا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی یہاں نہ رکتے. وہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا تھا. اس لیے اللہ کے نبی کی حکمت عملیوں میں ایک یہ بھی تھی کہ آپ جب بدر کے لیے نکلے تو شروع میں آپ نے بدر کا راستہ نہیں ڈھونڈا دکھایا, یعنی لوگوں کو لگا کہ بدر پہ نہیں رکیں گے, کہیں اور گئے. آہستہ آہستہ دور سے ایک راؤنڈ لیتے لیتے پھر گھوم کے آرام سے بدر پہ آگے, تاکہ منافق یا جاسوس جو پیچھا کر رہے ہیں خبریں دے رہے ہیں ان کو پتا چلے کہ آپ تو ادھر گئے تھے, بعد میں پتا چلا ادھر نہیں ادھر گئے تھے. ٹھیک ہے, بہرحال اسی طرح سے ہوا. اب جو قافلہ تھا, یہاں جہاں بھی لفظ قافلہ آئے نا تو اس کے آگے لکھ لیجئے ابو سفیان کا وہ قافلہ جس پہ سامان تھا, جس کا راستہ روکا جا رہا تھا بیسیکلی اس وقت. ذرا سنیے کہ اس پہ کیا کچھ تھا جس کو دیکھ کے ایک بندے کی رال ٹپک سکتی ہے. 1,000 اونٹ, کہیے 1,000 گاڑیاں, جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا. دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے, 3-4 ماشے شاید, جو اس سے بھی زیادہ. ابو سفیان اس قافلے کے سردار تھے. اس قافلے کی حفاظت کے لیے صرف 40 لوگ تھے, کیونکہ تجارت کی غرض سے گئے تھے, کوئی لڑائی کی نیت نہیں تھی. تو اب آپ سوچیے اتنا سامان اور 40 لوگ, صحابہ کتنے تھے؟ 313. تو 313 اگر ان 40 سے ملتے تو کیا ہوتا؟ ایک ایک کافر کو 4-4 صحابہ نے پکڑنا تھا, چند منٹ میں مارکا جیت دیتے مسلمان, اور یہ ہزاروں ٹنوں چاندی سونا لے کر مسلمان آ جاتے. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ آسان گول تھا نا, اچیویبل گول تھا. لیکن دیکھیے اللہ کیا کرواتا ہے. ابو سفیان جو تھے, خیر تو اس وقت کفر پہ تھے, لیکن بہت کامیاب لیڈر تھے. اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے؟ بیدار مغز. مغز کس کو کہتے ہیں؟ برین کو. اور بیدار میں نے جاگنے والا. لیڈر سوئے ہوئے نہیں ہوتے, پتہ ہی نہیں کرنا کہ ہو کیا رہا ہے, پتہ نہیں کیا, کام میں لگے ہوئے بس پتہ ہی نہیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. مثال ہے کہ ماں کام میں لگی ہے, پتہ نہیں چلا بچہ کہیں گر بھی گیا. تو ہر طرف پہ نظر رکھنا یہ لیڈرز کی خوبی ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری خوبی جو اس میں تھی وہ تھا محتاط, کیئرفل. بعض لوگ جب ہر طرف نظر رکھتے نا تو کیئرفل نہیں رہتے, اس سے بھی باتیں کر لی, اس کو بھی سنا دیے دکھ سکھ دل کے راز. نہیں, یعنی وہ بات اتنی کی جتنی کرنے کی ضرورت تھی. ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہا تھا, اچھا سناؤ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے, مسلمان آج کل کیا کر رہے ہیں, کوئی تم نے آج کل ادھر کوئی انیوژل چیز تو نہیں دیکھی؟ یعنی اس کو فکر یہ لگی ہوئی تھی. دیکھیے جب کسی کے دل میں چور ہوتا ہے نا تو خطرہ محسوس کرتا ہے انسان. ان کو پتا تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے زیادتیاں کی ہوئی ہیں اور اب انہی کے راستے میں سے ہم گزر رہے ہیں. تو یہ جیسے جیسے آپ دشمن کی ٹیریٹری سے گزر رہے ہیں, تو فکر تھی کہ کہیں کوئی معاملہ نہ پڑ جائے. خیر بدر سے بھی کافی دور تھا, اس کو پتا چل گیا کہ واقعی مسلمان نکلے ہوئے ہیں ہمارا راستہ روکنے کے لیے. عقل مندی کا ثبوت دیا اس نے, کفر کے اینگل سے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا. ساحل جہاں آئے سمجھ لیجئے جدہ, یعنی مدینہ کو بائی پاس کر کے اس طرح سے کیا جیسے آپ دیکھیے کہ مکہ سے مدینہ ایسے ایک سیدھی روڈ ہے. ٹھیک ہے, آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہ مکہ, یہ مدینہ, یہ شام. شام سے قافلہ سیدھا آتا تو مدینہ بیچ میں آ رہا تھا, شارٹ کٹ تھا. اس کو پتا چل گیا کہ مدینہ میں لوگ ہیں تو اس نے سیدھا آنے کی وجہ یوں بائی پاس کیا اس کو مدینہ کو. تھوڑا لمبا چکر پڑا, اوول ہو گیا, لیکن ساحل سے جدہ کے راستے ہوتے ہوئے یہ مکہ آ گیا. یعنی اس نے اپنے قافلے کو بچا لیا اور بدر کا راستہ اس کے راستے میں آیا ہی نہیں. ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک اور عقل مندی کی کہ ایک شخص کو کچھ پیسے دیے, فوراً تیز اونٹ پہ سوار ہو کے جاؤ اور مکہ میں جا کے یہ خبر دے دو کہ مسلمان مقابلے کے لیے نکلے میں, اور آپ وہاں سے ایک لشکر بھیجیں. یعنی اس نے اپنے لیے ایک قسم کا احتیاطی طور پر سامان بھی مدد بھی منگوا لی. خیر یہ گیا, بہت تیزی سے گیا, سب سے آگے نکل کر وہاں پہنچ گیا. اب یہ خبر پھیل گئی تو لوگ تو پہلے ہی تیار تھے. کہتے کہ ہر بندہ جو تھا اس میں نکلا, ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا. یعنی جتنے مکہ والوں کے سردار تھے سارے تیار ہو گئے. ابو لہب خود نہیں گیا بلکہ اس نے اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو اپنی جگہ بھیجا جس نے اس کا کچھ قرض دینا تھا, یعنی مین حصہ اس نے بھی ڈالا. کچھ قبائل بھی ساتھ کے لے لیے, اور اس طرح بنو عدی کے سوا قریش کے ہر قبیلے نے اس جنگ میں حصہ لیا. یہ لشکر جحفہ نام کی جگہ پہ پہنچا. جب یہ لشکر پہنچا تو اس کو ابو سفیان کا میسج مل گیا کہ نہیں نہیں نہیں, اب آنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی ابھی مکہ سے باہر ہی نکلے تھے, کہا بچ کے نکل گئے ہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں, بس آپ لوگ واپس چلے جائیں. یعنی جس اپنی حفاظت کی غرض سے آپ کو بلایا تھا, تو اب الحمدللہ اس کی ضرورت نہیں. سب نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ابو جہل اکڑ گیا. کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی بےزتی کی بات ہے، گھر سے نکلیں اور بغیر لڑے ہوئے جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا جاتے ہیں دیکھیں گے کیا ہوگا، ذرا کھائیں گے پیئیں گے، فتح ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم وہاں لونڈیوں سے ناچ کروائیں گے، وہ ہمارے لیے شرابیں ہمیں پلائیں گی، گانے سنائیں گی، ذرا فن کر کے آئیں گے، کوئی جشن منا کے آئیں گے فتح، کیسے نہیں جاتے. اصل میں تو اس کو اس کی موت بلا رہی تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کل میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. خیر کوئی اس کے کہنے کے اوپر واپس نہ گیا، لیکن بنو زہرہ ایک قبیلہ تھا، اپنے حلیف یعنی دوست قبیلے اور رئیس احنس بن شریک کی رائے پر وہ واپس چلے گئے. تقریباً 300 لوگ نکل گئے، باقی کتنے لوگ تھے؟ 1000. ادھر مسلمان کتنے ہیں؟ 313. کتنے لوگ ہیں زیادہ؟ تقریباً 3 times, triple time زیادہ لوگ ہیں. ادبۃ القصوہ کے قریب پہنچے اور بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک کھلا میدان ہے، وہاں جا کے انہوں نے سٹاپ اوور لیا، پڑاؤ ڈال دیا. اللہ کے نبی کو بھی ساری باتیں پتہ چل رہی تھی کہ ابو سفیان تو قافلہ بچا کے لے گئے، لیکن اہل مکہ جو ہے نکل چکے ہیں. اب آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اب کیا کریں. آپ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ضرور دیکھیں گے، مشورے کی عادت. نبی بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، اور سب سے عقل مند بھی تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن مشورہ بعض دفعہ آپ دیکھیں گے عام صحابہ سے بھی کرتے ہوئے دکھتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کی تو بات ہی اور ہے. ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر اٹھے، بہت اچھی بات کی. پھر عمر اٹھے، بہت اچھی بات کی. پھر مقداد اٹھے. اب عام صحابی ہیں، ان کا نام کہیں اور آپ اتنا نہیں پڑھتے، لیکن انہوں نے اتنی خوبصورت بات کہی کہ جو ان کے کردار کا ایک حصہ بن گئی، تعارف بن گیا. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم وہ بات کبھی نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اور سورۃ مائدہ میں اس کا تذکرہ ہے 24 میں.
فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون.
تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. یعنی جرت دکھائی. اللہ کے نبی کو یہ بہت اچھا ان کا جملہ لگا. کہنے لگے ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے، یعنی آپ فکر نہ کریں. دیکھیے بعض دفعہ باتیں لیڈرز کے اوپر آ جاتی ہیں، کوئی بھی ایسے حالات ہوتے ہیں اور کوئی 19-20 ہو جائے، کہتے ہیں جی ہمارا تو پہلے ہی ارادہ نہیں تھا، یہ تو بس ہم چپ کر کے چلے گئے، پھر یہ کیا وہ کیا. ایسے وقت میں ظاہر لیڈر کو پتا ہوتا کہ یہ کام کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنی ٹیم کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا یا اس کو حکم نہیں دینا چاہتا. وہ کیا چاہتا ہے کہ ان میں سے کو بولے، یہ خود اس کی جرت کرے کہ نہیں جی یہ کام کرنا ہے، مشکل جو بھی ہے کرنا ہے، ضرورت ہے. تو جب اللہ کے نبی نے مقداد کی آواز سنی تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، دمک اٹھا، آپ خوش ہو گئے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو. اس پر پھر سعد بن معاذ جو انصار میں سے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کا ہماری طرف اشارہ ہے. اب یہاں پھر ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے کہ مقداد جو تھے نا یہ مہاجر تھے، انہوں نے تو جرت کا اظہار کر دیا، لیکن اللہ کے نبی کو فکر تھی کہ انصار کیا سوچ رہے ہیں، تھوڑا سا فرق تو رہتا ہی ہے نا نئے اور پرانے لوگوں میں. اللہ کے نبی نے پھر بھی کہا مشورہ دو، حالانکہ انہوں نے اتنا اچھا کہہ بھی دیا. تو پھر سعد نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ انصار کی رائے بھی لینا چاہ رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کو فکر کہتے ہیں کہ آپ جس کو اللہ نے جس حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ ہمیں سمندر پر لے چلے جس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ کرنے والے لوگ ہیں، بہت جرت مند لوگ ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، بس آپ ہمیں لے کر آگے بڑھیں. یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی کتنی خوبی ہے نا، کسی پہ امپوز نہیں کرتے، لیکن جو حقیقی بات ہے اس کی طرف اشارہ ضرور دلاتے ہیں. یہ بھی ایک خوبصورت لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. خیر اللہ برکت دے. انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برکے غیمات تک پہنچ جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. برکے غیمات ایسی ہے جس طرح آج ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کوکاف، یعنی دور، بہت دور ایک علاقہ تھا، کہ وہاں تک بھی جائیں گے تو ہم چلیں گے. بس ایک لیڈر کو اور کیا چاہیے، ساتھیوں سے ہمت ہی تو چاہیے ہوتی ہے. اور اگر ساتھی ٹوٹے ٹوٹے مرے مرے، دیکھ لیں ممکن تو نہیں، مشکل ہے، رہنے دیتے ہیں پھر کبھی دیکھ لیں گے، تو لیڈر نے خود تو کچھ نہیں کرنا ہوتا، وہ یہی کہے گا اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کی خوشی ہے. اللہ کے نبی اس بات سے اور خوش ہو گئے. پہلے ایک صحابی نے اچھی بات کی، پھر دوسرے نے. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا. نوٹ کریے، اللہ نے گھر بیٹھے نبی کو کہہ دیا تھا کہ آج یا تو آپ کو ابو سفیان کا لشکر اور اس کا سامان اور سب مل جائے گا، یعنی اس سے آپ کی مقابلہ اگر آپ جیتیں گے، نہیں تو پھر ابو جہل والا لشکر، اس سے بھی آپ لڑیں گے تو آپ ہی کو فتح ہوگی، تو پھر گھر بیٹھے رہتے. یہاں نقطے کی بات ہے، فتح کی امید ہے، اللہ نے وعدہ بھی دیا، لیکن نکلنا تو خود ہی پڑا، نکلیں گے تو فتح ہوگی. آج ہم گھر بیٹھے کہتے ہیں فلاں ملک آزاد ہو جائے، فلاں جگہ مسلمانوں کی مدد ہو جائے، نہیں، نکلنا آپ کو پڑے گا. ساتھ ہی اللہ نے معجزانہ طور پہ اللہ کے نبی کو اس جگہ قتل ہونے والوں کی جگہیں بھی دکھا دی. آپ نے کہا میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں کہ یا ابو جہل گرا پڑا ہے، یہاں سردار بڑے بڑے گرے میں خبر مل چکی تھی. خیر، آپ بدر کی طرف گئے، وہیں اسی رات پہنچے جہاں مشرکین پہنچ چکے تھے. وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر عدوہ دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا. عدوہ دنیا یعنی مدینہ سے قریب جگہ تھی، وہاں پہ آپ نے بھی اپنا قافلہ روک لیا. حباب بن منظر ایک بہت ہی ان نون صحابی ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی ایک مشورہ دوں. کیا بولے؟ کہا کہ آپ ادھر جو رکے ہیں تو کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ادھر رکے؟ کہا نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اچھی جگہ ہے. تو کہا اللہ کے نبی پھر میرے مشورہ مان لے کہ آپ یہاں نہ رکیں، بلکہ جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر چلے. اب آپ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں، یہاں مدینہ ہے، یہاں وہ قافلہ ہے بدر کے قریب ہے. ایک چشمہ، دوسرا چشمہ، تیسرا چشمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا، باہر سے آتی بس اس جگہ پہ رک گئے. دشمن ادھر تھا، اللہ کے نبی نے اپنی طور پہ سوچ لیا ادھر رکتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کو پتا بھی نہ ہو کہ آگے اور بھی ہیں. ان کو پتا تھا، اس صحابی کو، حضرت خباب کو، کہ آگے پانی اور بھی ہے. تو کہنے لگے اللہ کے نبی میرا مشورہ مانے، ہم یہاں نہ رکے، اس در سے آتے ادھر، یہاں یہ اب آخری چشمے نا، ہم ادھر سٹاپ اوور کر لیں. جب ہم ادھر ہوں گے تو سارے پانی کے چشمے ہمارے انڈر آئیں گے نا، تو دشمن کے پاس پانی نہیں ہوگا، تو وہ کتنا کو سروائیو کر سکیں گے؟ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ زیادہ دیر تک لڑائی کے لیے نہیں لڑ سکیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ اتنا پسند آیا کہ آپ نے اسی کو مانا. یہاں سے دیکھیے کہ بعض دفعہ بچہ بھی اتنی عقل کی بات کر دیتا ہے کہ بڑے نہیں کر پاتے، تو کبھی اپنے آپ کو عقل کھل نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیشہ ساتھیوں سے مشورہ لیں، اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ ان کے پاس عقل نہیں، میرے پاس بہت ساری عقل ہے. زیادہ عقل بھی کبھی کبھی اچھی نہیں ہوتی. بہرحال اللہ کے نبی نے بہترین لیڈرشپ کا ایک ثبوت دیا. اس کے بعد آپ دیکھیے گا ذرا میدان جنگ کی ترتیب. ایک چھپر بنایا سب سے پہلے وہاں جا کے، جو اونچی جگہ تھی، یعنی آپ دیکھیں نا پہاڑی علاقہ ہے آپ کے لیے، جو ایسی جگہ جہاں سے آپ پورے میدان کو دیکھ سکتے تھے، لوگوں نے وہاں ایک چھوٹا سا جھونپڑا سا بنا کے اللہ کے نبی کے لیے وہ جگہ مقرر کی کہ یہ آپ کی یہاں کھڑے ہونے کی جگہ، یہ آپ کی اسائنڈ پلیس ہے. اور اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں نصارہ کی ایک چھوٹی سی جماعت پہرے پہ بھی رکھ دی، کیونکہ لیڈر تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ لیڈر کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کے دفاع میں چند جنگ جو تھے وہ کھڑے کر دیے گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے لشکر تھا اس کی ترتیب فرمائی، پوری میدان جنگ کا چکر لگایا، پھر وہاں اپنے ہاتھ کے اشارے کر کے بتایا یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ کل فلاں کی، یہ کل فلاں کی قتل گاہ انشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں وہی سے بتا دی. پھر ایک درخت کے پاس، اس کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری. یہاں بھی نوٹ کیجئے، اللہ نے فتح کا یقین دے دیا، پتہ ہے فتح ہونی ہے، قافلہ بھی تیار ہے، سب کچھ، پھر بھی رات کو کیا کیا ہے؟ دعا. یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. جب ہم یہ بھول جاتے ہیں نا کہ اللہ سے مدد مانگیں گے تو مدد آئے گی، تو پھر ہمیں اپنے کام خود کرنے پڑتے ہیں. مسلمان بڑے اعتماد کے ساتھ رات گزار رہے ہیں اور اللہ نے بارش بھی نازل فرما دی. دیکھیے سامنے دشمن ہے، گھر سے بے گھر ہیں، جان کے لالے، پہلی جنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کتنی رات گزاری پرسکون. وہ اللہ ہی، ہمارے گھر تو بچی کی شادی ہو تو ہماری اس رات کی نیند اڑی ہوتی ہے. ہمارے بھائی بہنوں کی گھر میں کوئی خوشی غمی آ جائے، سب سے پہلے ہماری نیندیں خراب اور ہماری راتیں خراب ہوتی ہیں. ساری ساری رات لگے رہتے ہیں عجیب و غریب چیزوں میں، اور پھر رات دن میں آدھا آدھا دن سونا پڑتا ہے. کچھ تھکن، پسینہ، سفر بھی تھا، اللہ نے اس کے لیے شاور کا انتظام کیا، بارش ہو گئی. سورۃ انفال آیت 11 میں 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. یعنی اللہ نے ایک ہی بارش سے کئی کام لے لیے. ویسے بھی آپ نے دیکھا نا, آپ تھکے ہوئے ہوں, شاور لے لیں تھکن دور. آپ دکھی ہوں, شاور لے لیں آپ صحیح مطمئن ہو گئے. بھوکے ہوں, پیاسے ہوں, سٹریس میں ہوں, کبھی لڑائی ہو کسی سے, آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے, شاور لینا بیسٹ قسم کی ایک ریمیڈی ہے. اور اگر کسی کو غسل کی ضرورت تھی وہ بھی ہو گئی. کسی کے بارے میں آپ کے دل میں بدگمانی آ رہی ہے نا, غصہ ہی آئی جا رہا ہے بار بار گھر کے کسی فرد پہ, آپ شاور لے کے دیکھیں, آپ کا دل صاف ہو جائے گا. ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوا اور وہ کہ اب یہاں وقت نہیں ہے, جب آپ اس کی تفسیر سنیں گے آپ خود بھی سنیں گے کہ مسلمانوں نے جو یہ جگہ تھی نا, ایسے ٹیپر تھی, یوں سوچیے جیسے ڈھلوان ہوتی ہے, مسلمانوں نے جو جگہ چوز کی تھی نا وہ ڈھال کے اوپر تھی اور جو ابو جہل کا لشکر تھا وہ نیچے تھا بالکل. جب بارش ہوئی تو نقصان کیا ہوا کہ وہ جگہ جہاں صحابہ تھے نا وہاں پانی پڑا تو مٹی جم گئی اور سارا پانی نیچے کیچڑ بنا, تو ان کے قدم اکھڑنے لگے, چلتے کہیں تھے گرتے کہیں تھے, لیکن مسلمانوں کی زمین کی جو مٹی تھی نا وہ جم گئی. یہ بھی ایک فائدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے پہ قادر ہے. یہ سب ہوا اور صبح ہی اگلے ہی دن جمعے کی صبح تھی, 17 رمضان 2 ہجری, دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا. تو اس وقت اللہ کے نبی نے دعا مانگی. ابھی ہم صرف ایک خلاصہ کرتے ہیں, پھر اس کے کچھ واقعات میں آپ کے ساتھ اپنے لفظوں میں بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کی کس طرح سے مدد کی. آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ قریش ہے جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں. اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے. یعنی آپ نبی تھے, لیڈر تھے, حالات پہ گہری نظر رکھ رہے تھے, پلاننگ کر دی, ترتیب دے دی, اس کے باوجود اللہ سے آہوزاریاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ تو میرے لیے اور میرے صحابہ کے لیے اس معاملے کو آسان کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام دعاؤں کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ صفیں درست کر دیں گے, سب کی صفیں آپ نے درست کی. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی ایک بہترین ترتیب ہوتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی صفیں درست کی اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کرنا, یعنی یہ بھی ایک دیکھیے اچھی لیڈرشپ ہے, کام سب کرنے ہیں لیکن جب کہیں گے تو شروع کرنے ہیں. پھر فرمایا جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا. یعنی جوش میں ایسے ہی خوشی خوشی میں سارے تیر نہ چلا دینا, کچھ آخر میں رکھنا. ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا محاورتن بھی کہ پہلے ہی سارے تیر چلا دیے تو دشمن سامنے آئے گا تو کیا ہوگا. یعنی کچھ لوگ پہلے ہی سارے جواز اور سارے پروف سب دوسروں کو دے دیتے ہیں تو وقت آتا ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کہا جب تک وہ تم پر چھان نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا. اس کے بعد آپ چھپر میں آ گئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑے سوز کے ساتھ دعائیں کی. وہ دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہاں ایک پہلے واقعہ سناتی ہوں, بڑا دلچسپ واقعہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, یعنی جس کی طرح سے آپ ترتیب کروا رہے تھے, تو آپ نے اس چھڑی کے ساتھ اس طرح لوگوں کو سیدھا کر رہے تھے. دیکھیے اس طرح نماز میں بھی صفے آپ سیدھی کرواتے تھے, تیر کہہ لیں یا چھڑی تھی. اچھا ایک بہت ہی یعنی بڑی عمر کے صحابی تھے, سواد بن غزیہ ان کا نام تھا. وہ تھوڑے سے صف سے آگے تھے, جیسے آپ نماز میں بھی کبھی دیکھیں نا نیچے سے ہی لوگوں کے پاؤں الگ ہوتے ہیں, یا تو کہتے ہیں کہ یہ آگے نکلے ہوئے تھے یا ان کا تھوڑا سا پیٹ آگے تھا. تو جب اللہ کے نبی ان کے پاس سے گزرے نا تو تیر کی نوک ان کے پیٹ پہ لگ گئی. انہوں نے اللہ کے نبی کو روکے, آپ نے کہا کہ سواد سیدھے ہو کے کھڑے ہوں. تو سواد نے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, حالانکہ اللہ نے تو آپ کو حق اور عدل کا حکم دیا, یعنی کہ آپ کا تیر میرے پیٹ میں گھس گیا, میں تو آپ سے بدلہ لوں گا. اب آپ سوچئے صحابہ کا کیا حال ہوگا. استغفر اللہ, آپ کیسی باتیں, لوگ ڈانٹنے لگے. سواد آپ کو پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی نے کوئی جان کے تھوڑی آپ کو تیر چبایا. کہنے کے نہیں یہ میرا حق ہے, میں بدلہ لوں گا. اللہ کے نبی نے کبھی ابھی لے لو, قیامت کے دن جو تم دعویٰ کر کے آؤ گے, کہا لاؤ تم بھی مجھے تیر چبو لو. کہا نہیں, جب آپ نے مجھے تیر چبویا تھا تو میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا, آپ بھی کپڑا اتارے. اب تو سوچئے کیا منظر بنا ہوگا اس وقت. خیر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو سواد اپنی جگہ سے نکلے اور آپ کے پیٹ پہ بوسا لیا. کس کیا؟ کہا اللہ کے نبی میری کہاں یہ جرت کہ میں آپ سے کروں. کیوں؟ میں نے اس لیے چاہا کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے اور اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں. محبت کا ایک انداز تھا, پیار کی بات تھی. پھر آپ نے ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کی اور کہا سواد اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ بات دیکھنے میں تو ایک ذرا تھوڑی بڑی بھی بات ہے, لیکن کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں. یہ روایت سلسلہ تو صحیح ہے, کتاب میں ہماری لائبریری میں بھی موجود ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں. 2835 نمبر کی روایت ہے ابن حبان سے. تو گویا کہ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دعائیں مانگ رہے تھے ان دعاؤں میں بہت ہی زیادہ الحاح بھی تھا اور اللہ کے نبی کی آواز میں سوز بھی تھا. ایک دعا جو ہمارے سامنے ہے کتاب میں, اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ الیوم لا تعبد ابدا. اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری کبھی عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے. دیکھیے اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لانا. اللہ تعالیٰ تو یہ کبھی نہیں چاہے گا نا کہ اس کی عبادت نہ کی جائے, لیکن اللہ کے نبی کی اس دعا سے ایک قسم کا جوش دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میری بات کو سن لے. خوب رو رہے ہیں, خلوص کے ساتھ, تضرع کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے اتر رہی ہے. حضرت ابو بکر بار بار آپ کی چادر درست کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجیے, بس کیجیے, آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعائیں مانگ لی ہیں, یعنی آپ اس کی فکر نہ کریں, ایسا نہیں ہو ویسا نہ ہو. اسی طرح آپ کو کہتا ہے کہ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا کیا حال تھا. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے دیکھا ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور غزوہ بدر کے دن مقداد کے علاوہ ہم میں کوئی گھڑ سوار نہ تھا. یہ روایت ہے مسند احمد کی 1161 نمبر کی. تو پتہ کیا چلا کہ جب لوگ سوتے ہیں تو لیڈرز کو جاگنا پڑتا ہے. اور اجر میں رغبت کی کتنی زیادہ طلب تھی صحابہ کو کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ملتی ہے کہ بدر کے دن ہماری حالت یہ تھی کہ ہم میں سے ہر تین آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے اور ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے اونٹ میں سفر میں سوار تھے. یعنی تین تین کے سے ایک اونٹ آیا تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو دو لوگ تھے وہ ابو لبابہ بھی تھے اور علی بھی تھے. اب سب کی باری آتی تھی, جب اللہ کے نبی کی باری آئی تو آپ اترنے لگے تو ابو لبابہ اور علی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی آپ کے بدلے بھی ہم ہی پیدل چلیں گے. یہ بھی دیکھیں ان کی ایک ریسپیکٹ تھی کہ نہیں آپ نہ چلیں ہم چلتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو اور میں آخرت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے میں تم سے بے پرواہ ہو جاؤں کہ تم پیدل چل کے زیادہ اجر لے لو تو میں گھوڑے پہ سوار یا اونٹ پہ سوار ہو کے جاؤں. میں یہ نہیں چاہتا, مراد یہ ہے کہ میں بھی پیدل چلوں گا. یہاں سے آپ کو دکھے گا لیڈرز کا کردار, حالات کے مطابق وہ وقت کے مطابق ساتھیوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں, ہر چیز میں اپنے آپ کو ایک الگ جگہ پہ نہیں رکھتے. اللہ کے نبی میدان جنگ میں سب سے آگے ہوتے تھے جب حالات آتے. دیکھیے یہاں تو آپ نے دونا کہ وہ چھپر میں تھے, لیکن حالات کی بات ہے. تو لیڈر کیا ہوتا ہے, وہ موقع دیکھتا ہے کہاں مجھے کام کرنا ہے. اب آپ کے لیڈر ہے تو پھر اس کا مطلب چلے ٹھیک ہے نا لیڈر جا کے تو پھر وہ باتھ روم صاف کرے, کر سکتے کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اس وقت باتھ روم کرنے کی ضرورت ہے یا اس کا کسی دوسرے کام کو مہمانوں کو انٹرٹین کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیشہ دیکھیے کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے. بس اب ہوتا کیا کہ کوئی کام ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن شیطان ہمارے دماغ میں ایک بات ڈال دیتا ہے کام ختم کر لو کام ختم کر لو. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت نکل جاتا ہے جس میں آپ اس کام سے علاوہ کوئی ایسا کام کر سکتے تھے جس کا فائدہ زیادہ تھا اور وہ موقع دوبارہ نہیں آنا تھا. تو بہرحال اسی طرح کی ایک اور بات حضرت علی سے ملتی ہے, کہتے کہ غزوہ بدر کے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے تھے. اس دن اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ سخت جنگ کی, آپ کے علاوہ ہم میں کوئی بھی دشمن کے زیادہ قریب نہ تھا. اب دیکھیں دشمن ادھر ہے, آپ امیجن کریں نا دشمن جہاں ہیں سارے ادھر 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 ہے, تو صحابہ ادھر ہے. اب ایک صحابی یہاں رہ کے بھی لڑ رہا ہے نا, وہ بھی میدان جنگ میں, اور ایک بالکل اگلی صف میں جا کے دشمن سے لڑتا ہے, فرق ہے. تو اللہ کے نبی بالکل دشمن کے قریبی صفوں میں آتے تھے, مراجع کے مشکل کام اپنے پاس لے لیتے تھے. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان جب اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے بڑے خطروں میں سے بچنے کے لیے راستے نکالتا ہے. اسی طرح انس بن مالک بہت ہی خوبصورت ایک اور روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جب سواریاں کم تھیں تو لوگ جاتے تھے اور پھر آگے بڑھتے تھے. یقین کریں کہ آپ ان واقعات کو پڑھا کریں, آپ کو اپنے ایمان کے اندر گرمی آتی بھی محسوس ہوگی کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر نیکی کے کاموں سے پیچھے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بسیسہ نام کے ایک شخص کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ دیکھے کہ ابو سفیان کا قافلہ کدھر جاتا ہے. جب وہ واپس آئے اور میرے اور اللہ کے نبی کے سوا گھر میں کوئی نہیں تھا. میں نہیں جانتا کہ حضرت انس نے یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بعض کے بارے میں بات کہی کہ نہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی باہر آئے اور فرمایا, بے شک ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے, بس جس کے پاس اپنی سواری ہو تو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو کر چلے. یعنی آپ کو رائڈ چاہیے تھی, آپ نے مانگی کہ کسی کے پاس رائڈ ہے تو چلے. بس لوگ مدینہ کی بلندی سے ہی اللہ کے نبی سے اپنی سواریوں کو پیش کرنے کی اجازت طلب کرنے لگے. یعنی سب خوش ہو گئے, انہوں نے کہا ہاں ہم اپنی سواری دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں, صرف وہی ساتھ چلے جن کے پاس سواریاں موجود ہوں. بس اللہ کے نبی کے صحابہ چلے یہاں تک کہ مشرکین سے پہلے ہی بدر کے مقام پر پہنچ گئے. جب مشرک آئے تو رسول اللہ نے فرمایا, تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پیش قدمی نہ کرے جب تک میں اس کو نہ کہہ دوں کہ آگے بڑھو. اور جب مشرکین قریب آ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. سورۃ آل عمران کی آیت ہے, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ غزوہ بدر کا موقع تھا اور بعض میں آتا ہے غزوہ احد کا تھا. بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے غزوہ بدر کا یہ موقع تھا کہ چلو دوڑو بھاگو جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تو عمیر بن حمام نام کے ایک صحابی جو تھے انہوں نے پوچھا, اللہ کے نبی جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ایسی حیرت سے پوچھا. اور آپ کہتے ہیں نا کہ چوڑائی کم ہوتی ہے لمبائی سے, کپڑے کی ویڈت دیکھیے تھان میں اور اس کا لمبائی کتنے میٹر ہوتی ہے. کہا ہاں اس کی چوڑائی آسمانوں کے زمین کے برابر ہے. تو سوچنے لگے, اچھا پھر لمبائی کتنی ہوگی؟ کہیں گے واہ واہ. اللہ کے نبی نے فرمایا, تمہیں یہ کلمہ کہنے پر کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا, اللہ کے نبی میں نے کلمہ صرف جنت میں داخل ہونے کی امید پر کیا. تو آپ نے کہا ہاں تم بھی جنتی ہو. آپ کی زبان مبارک سے سنا تو عمیر نے کہا میں جنتی ہوں. اس وقت ان کے ہاتھ میں کھجوروں کا ایک تھیلا تھا, کھجوریں نکال کر کھا رہے. کچھ کھجوریں کھائیں پھر کہنے لگے, اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا یہ تو بہت لمبی عمر ہوگی. یعنی کھجوریں ابھی بہت ساری ہیں تو ساری کھاؤں, اتنی لمبی زندگی. پھر انہوں نے کھجوریں پھینکی اور میدان جنگ میں کودے اور کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت 5024 ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ بدر کے دن میں اپنے ساتھیوں یعنی مسلمانوں کے لیے پانی بھرتا تھا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 2733. تو کیا پتا چلا کہ ہر بندہ اپنے حصے کی نیکی کرتا تھا. کوئی جا کے لڑ رہا ہے تو کوئی پانی بھر رہا ہے تو کوئی کسی کے لیے جگہ کا انتظام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح ایک ٹیم ورک کے ذریعے سے برکت دیتا ہے. 313 وہ کام کیسے کر گئے؟ ٹیم ورک تھا اور ایک اسٹرانگ مینجمنٹ تھی, لیڈرشپ تھی, اللہ کے نبی کی بات مانتے تھے. ایک طرف اللہ کے نبی کی زبان مبارک پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور آپ یہ سب کچھ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگ رہے تھے, دوسری طرف جب ابو جہل وہاں سے نکلا مکہ سے تو اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتے ہوئے دعا مانگی تھی. اب یہاں سے ایک چیز آپ کے نوٹ کرنے کی ہے, بعض دفعہ غلط سے غلط کام کرنے والا بھی خود کو حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے. آج یہ تو ہم کہتے ہیں نا یہ مشرکین مکہ تھے, انہوں نے اللہ کے نبی کو دکھ دیا, تکلیف دی, لیکن یاد رکھیں کہ وہ نہیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, وہ اللہ کے نبی کو غلط سمجھتے تھے. بالکل جیسے آج کئی لوگ پورے شدومت سے قرآن پڑھنے والوں کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, یہ بھٹکے ہوئے ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ جاہل ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کوئی دیندار جان کے ایسی باتیں کرتا ہے؟ نہیں, ان کو اس وقت یقین ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. بالکل یہی غلط فہمی ابو جہل کو تھی. کعبہ کا پردہ پکڑ کے اس نے کہا, اللہ ہم میں سے جو فریق یعنی میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے رشتوں کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے. اللہ کے نبی کو وہ رشتے توڑنے والا کہتے تھے, کہتے تھے جو ان کے پیچھے لگتا ہے رشتے توڑ دیتا ہے. لڑکیاں ماں باپ کے آگے بولنے لگ جاتی ہیں، لڑکے باپ کے آگے بولتے ہیں، بیویاں شوہروں کی بات ہی نہیں اب سنتی، عورتیں تو بڑی خود مختار ہوتی جا رہی ہیں. تو اپنے آپ کو یہ کیوں سمجھتے تھے کہ ہم بہت ساری رشتے نبھاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی دیکھو نا مہندیوں پہ بھی تو جاتے ہیں نا، اپٹن پہ بھی تو جاتے ہیں، دیکھو ہم کتنی رشتے ناتے نبھاتے ہیں، ہم ایک شادی پہ آٹھ آٹھ دن جا کے بیٹھتے ہیں، یہ کیا دیندار بن گئے کہ اب یہ شادیوں پہ بھی نہیں آتے، اس کو رشتے توڑنا کہتے تھے. اور اسی طرح کچھ اور باتیں کی، اور آپ دیکھیے کہ اس کی دعا قبول ہوئی، آگے آپ سنیں گے کہ اس کی جان چلی گئی. تو یہاں سے ہمیں اپنی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم غلط کام کرتے ہوئے خود کو حق پہ ہی نہ سمجھتے رہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجھے امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ بہت ہی ایمان افروز جو ہمارا یہ والا سیشن ہوتا ہے نا، اسپیشلی غزوہ بدر تو جتنی دفعہ بھی پڑھتے ہیں ہم، ہے نا، تو اپنے آپ پہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، کیسے کیسے ہم ایکسکیوزز کرتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، الحمد سبحان اللہ، ہے نا. تو وہی بات ہے نا کہ ہمیں بس ضرورت کس چیز کی، ایمان کی، ہے نا، جس کی ہمارے اندر کمی ہے سبحان اللہ، بہت ہی زیادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان دے، ہے نا، جس کی بدولت ہم بدر کی طرح کی فضا پیدا کر سکے، ہے نا، پھر تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے سبحان اللہ، ہماری کوششوں میں ہی کمی ہے نا. بالکل، آپ لوگوں نے کیا لیا اپنے لیے، کیا لیسن کی باتیں لی، دیکھیں جہاں جب سٹارٹ ہوا ہے تو کہ رمضان میں دیکھیں کتنی بڑا یہ وہ تھا ان کے لیے کام، ہے نا، رمضان میں ہم رمضان میں کیا ایکسکیوزز بنا کے سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا. آمین یا رب العالمین. تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت دے، کیونکہ رمضان میں ایک تو دیکھا ہے کہ آپ کی زیادہ ہوا ہوتا ہے نا اسپرچولی، آپ کی ایمانی قوت جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، جتنے زیادہ ہم کام کر سکیں اسباب کے ساتھ، سب سے ضروری اللہ سے. بالکل، یہ کتنا خوبصورت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی یہ پڑھتے ہیں نا تو کس طرح آپ رو رو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ تدرو دے، وہ خوشبو دے، پہلے تو ہم اتنی اخلاص کے ساتھ کام کر سکیں، پھر ہماری دعاؤں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجزی اور تدرو دے نا. آمین یا رب العالمین. دیکھیں کتنے 313 صحابہ کے کیا چیز تھی انہوں نے، جو اتنے بڑے لشکر کے خلاف ان کا، کہ کس طرح صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ ٹیم ورک تھا نا ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کال پہ کس طرح لبیک کہا، ہے نا. تو بس وہی مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے نا کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ابھی خود نہیں ہے ہمارے پاس، ان کی سنتیں ہمارے اندر ہے نا، obedience to leader. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر کسی چیز کو فالو کرنا ہے نا بلائنڈلی ہم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت کو بلائنڈلی فالو کرتے جائیں گے، کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہمیں وہ جو ہے کوئی اس میں ایکسکیوز ہو کوئی ہمارے پاس، ہے نا. وہ تو کامیابی ہی کامیابی ہے اس میں، کہ جو ہمیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتا دیا ہمیں، بس ہم اس پہ عمل کرتے جائیں ہم، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے نا، کہ جس طرح صحابہ نے کہا انہوں نے. تو ہم کتنے ہم حجتیں ڈھونڈتے ہیں، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے، ٹیم ورک ہمیں نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینجمنٹ نظر آتی ہے ہمیں، ہے نا، کہ کتنی خوبصورت ان کی مینجمنٹ تھی ہر کام میں، کہ کس طرح سے ان کو ترتیب دیا، پھر لیڈر کا، ایک اچھے لیڈر کا کردار نظر آتا ہے ہمیں، ہے نا، کہ لیڈرشپ کی کوالٹی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اچھا لیڈر ہے، موقع کی مناسبت سے خود بھی کام کرتا ہے نا، نیکی کے کام میں جلدی جذبہ، لیڈر کا خود بھی انوالو ہونا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر جو اس کے لیڈر کے فالوورز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جوش آتا ہے نا اس کے، ہے نا، جب وہ اپنے لیڈر کو کام کرتے دیکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی جوش آتا ہے نا اپنے ساتھ کام کرتے. یہ چیز بہت زیادہ ناپید ہے آج کے زمانے میں نا، اس کو لوگ اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی معمولی نہ سمجھے نا ہم، بے شک آپ کو لیڈرشپ کے, اگر لیڈرشپ کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ کے اوپر اور زیادہ ذمہ داریاں, لیکن پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی حکمت بھی بہت ضروری ہے نا, دوسروں کو موٹیویشن ملتی ہے, زیادہ جوش آتا ہے, حکمت بھی ضروری ہے کہ موقع کی مناسبت سے کام کریں, کاموں کو پرائرٹائز کیا جائے کہ اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے نا. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ حکمت دے, ہے نا, پہلے تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت بھی دے کہ ہم اپنے اس کو ایمان کو کس طرح سے ہم اس کے پھر کر سکیں. آمین یا رب العالمین. جو بھی پڑھا اس کو بہت ہی خوبصورت ہے, اس کو ضرور اپنے کسی پیارے کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, کسی بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں, کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے ہمیں, لیکن جب اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں نا تو وہ بات ہی اور ہوتی ہے نا, خود سے اس کو پڑھ کے اس کو پھر نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا, ایمان کی ریوائول ہوتی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ آج یہ ہے کہ ہمارا ابھی حدیث کا سیشن ہے, تھوڑا ذرا ٹائٹ ہے ہمارا اسکیڈول, 40 منٹس ہوں گے تو ہمارے تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو جائے گا, جتنا بھی ٹائم اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین اس کو صدقہ جاریہ, انشاءاللہ 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ نوٹس لیں, آپ کو پتا ہے آج بخاری میں ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے, کون سی حدیث سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے, حدیث نمبر 212 سے نا, کتاب الحیض ہم کر رہے تھے, اس میں ہم اپنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بنا رہے ہیں نا, تو اسی کے ساتھ ساتھ کرتے رہے انشاءاللہ, تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس کو, اس کے بعد ہم چھوٹا سا اگر ہو سکا تو ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری میں ہم اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن کتاب الحیض ہی کی کنٹینیویشن ہے. تو ہم ابھی تک کیا خلاصہ کر چکے کہ حیض کیا ہے, مخصوص دنوں میں عورتوں کو جو گندگی آتی ہے جسم سے اس کا بہنا, اس کا معنی کیا ہے لفظ حیض کا, بہ جانا, اور اس کو قرآن نے کیا کہا ہے, اذن کہا ہے. اذن میں دو معنی ہے, گندگی اور تکلیف, اسلام عورت کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. پھر حیض کی جگہ قرآن پاک میں لفظ مہیض کیوں استعمال ہوا, کیونکہ لفظ حیض اپنی جگہ تو کوئی ناپاکی نہیں لگتی نا, مہیض وہ جگہ ناپاک ہے یا وہ دن ناپاک ہے. فاتزل النساء فی المحیض سے کیا مراد ہے, کوئی آپ میں سے بتانا چاہے تو. عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں, یہ طے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی اللہ کے نبی سے کیا گائیڈ لائن ملتی ہے. ابھی تک جو ہم نے سیشن کیا اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ڈسکس کیجئے. جی کیا کر سکتے ہیں حیض کے دنوں میں اپنے نوٹس کے ساتھ؟ شاباش, طواف نہیں کر سکتے, اسی کے ساتھ ساتھ طواف نہیں کر سکتے, صحیح نہیں کر سکتے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا کہ صرف طواف نہیں کر سکتے, تو یہ صحیح کی بات ہم نے اپنے پاس سے لے لی ہے. جی آپ بتائیے. شاباش کہ آپ دیکھیے, اصل جو علت ہے نا وہ یہ مسجد میں داخل ہونا ہے, طواف وجہ نہیں ہے, مسجد میں نہیں داخل ہونا. تو آج کے دور میں مسجد حرام جو کا حصہ ہے صحیح, اس لیے وہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے, اور کیا نہیں کر سکتے حیض کے دنوں میں؟ جو آپ پڑھا ہے اس کے اندر رہیے گا. جی جی اللہ تعالیٰ کی جو لمٹس ہیں وہ پار نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اور جی قرآن نہیں پڑھے کی بات نہیں ہم نے پڑھی, نماز اور روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو روزے کی قضا ہوگی؟ نماز کی قضا ہوگی؟ وجہ میں نے تو آپ کو ویسے یہی وجہ بتائی تھی, لیکن اگر آپ یہ جواب دیتے نا کہ اللہ کا حکم, تو یہ زیادہ اچھا جواب ہوتا نا, کہ بس اللہ کی مرضی میری مرضی. ہاں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام ایسے نہیں کہہ دیا کہ بس کر دیا تو کر دیا, بلکہ اس کے لیے اچھے طریقے سے ہی رکھا. ٹھیک ہے, اور کوئی بات جو ہم نے پڑھی تھی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اندر سے, جو جو مسائل پڑھے, شوہر کے کنگھی کر سکتی عورت, اس کی گود کو تکیا بنا کر قرآن پڑھ سکتا ہے, بال دھو سکتی عورت, مرد اعتکاف کی حالت میں تو بھی عورت, یعنی عورت کے ہاتھوں میں حیض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلیں گے اور آج کچھ اور مسائل دیکھیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالی جس مسئلے سے اپنی بات کو شروع کریں گے وہ ہے غسل حیض سے فراغت کے بعد عورت کا خوشبو لگانا. حدیث نمبر ہے 212, چیپٹر نمبر ہے 8, اور پیج جس بک کو ہم فالو کرے اس کے اعتبار سے 191 ہے. شروع کریں گے, عربی میں بھی دیکھیے گا. غسل حیض سے فراغت ہم نے اردو میں دیکھا نا, اگر آپ بالکل دوسری طرف دیکھیں بک اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو کیا ہے, اطیبی للمرأتی عند غسلها من المحیض. تیب کہتے ہیں خوشبو کو, للمرأتی عورت کے لیے, عند غسلها اس کے غسل کے وقت, من المحیض حیض سے, یعنی جب ایک عورت حیض سے فارغ ہوتی ہے تو کیا کرے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت افراط اور تفریط والا معاملہ ہے, تو آئیے اس سلسلے کی روایات کو پڑھنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ باقی چیزیں کیا ہیں. ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا, حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, قالت کہتی ہیں, کنہ ننہا ہمیں منع کیا گیا, کننا تھے ہم, ننہا روکے گئے, ان یہ کہ نحد علی میت فوق ثلاث کہ ہم سوگ منائیں تین دن سے زیادہ کسی میت پر. نحد, حدی کا نام سنا ہوگا آپ نے کبھی عربی زبان کو پڑھتے سنتے, کوئی لفظ ہے. عرب لوگوں کی عادت تھی کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کے لیے قصیدے پڑھتے تھے, اسی طرح سے جب اپنے جانوروں کو اور اونٹوں کو خاص طور پہ باہر لے کر جاتے تھے تو پھر اونچی اونچی آواز میں گاتے تھے, جس کی وجہ سے جو اونٹ جو تھے وہ جوش میں آ جاتے تھے. تو وہی لفظ جہاں ملتا ہوا اسے استعمال ہو رہا ہے, اسی سے ملتا ہوا لفظ استعمال ہے کہ ہم آواز لگائیں, بین کریں یا سوک کریں کسی میت پر تین دن, اور یہ اس وقت کے رواج کے بالکل خلاف بات تھی. یہاں سے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے چیزوں میں سے جو چیزیں غلط تھیں نا ان کو پاک کر دیا, یہ نہیں کیا کہ ہم پورے کی پوری چیزوں کو الگ کر دیا. الا مگر اعلی زوجن, مگر شوہر کے, یعنی خدا نخواستہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس پہ تین ماہ نہیں بلکہ کیا ہے, اربعہ اشہری و عشرا, چار مہینے دس دن ہے. یہ کون سے چار مہینے دس دن ہے, جس کو ہمارے یہاں آج کے دور میں عدت کے دن کہا جاتا ہے, اور یہ آپ پیچھے قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ اسلام سے پہلے ایک بیوہ عورت کی عدت جو تھی وہ ایک سال تھی, اور وہ انتہائی کبھی زندگی گزارتی تھی, اسلام نے اس کو چار ماہ اور دس دن پہ کر دیا. پھر دوسری چیز کیا روکی گئی ہمیں, کیا چیز کس چیز سے ہمیں روکا گیا, ولا نکتہیلا اور نہ ہم سرما لگائیں. نکتہیلا, کوہل کا لفظ سنا ہوگا آپ نے, کاف ہا لام اس کے اندر چھپ رہا ہے کوہل. اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ انگلش میں بھی کوہل کہتے ہیں ان پینسلوں کو جو آنکھوں کے اندر لگا جا سکتی ہیں. تو کہلا کا لفظ سرمے کے لیے, اور نک تہیلا سرما لگانا. ولا نتیبا اور نام خوشبو لگائیں. ولا نلبس صوبن مسبوغن اور نہ کوئی کپڑا ہم پہنے رنگا ہوا. مسبوغ سبغہ سے, اور سبغہ کا لفظ قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے, کسی کو کچھ لفظ یاد آیا؟ شاباش, سبغۃ اللہ. تو سبغہ کہتے رنگے ہوئے کپڑے کو, یعنی خود سے جس کپڑے پہ رنگ چڑھایا گیا, تو مسبوغ وہ کپڑا جس کو رنگ چڑھایا گیا, یعنی قدرتی رنگ نہیں بلکہ کوئی بھی رنگ جو چڑھایا گیا, مراد اس سے ذرا شوخ کپڑے ہیں. الا سوائے صوبہ اسبن, مگر وہ کپڑا جس کا دھاگا بناوٹ میں رنگا گیا ہو. دیکھیے کتنا مسئلہ آسان ہو گیا, حالانکہ سائڈ ایشو ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ عدت کے دوران ایک عورت جب بیوگی کی عدت ہے, یہ یاد رکھیے, جو طلاق کی عدت ہوتی ہے اس میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی, لیکن بیوگی کی عدت میں ایک عورت شوخ کپڑے نہیں پہن سکتی. اور رنگ دار کپڑے کا کیا حکم ہے, کپڑے کی بنتر میں ہے, جیسے اب ہم پرنٹڈ کپڑے پہنتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے. یہ کون سا اوپر تھا, کہ جس کو اوپر کچھ چڑھایا گیا, اور یعنی مین آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پارٹی ویئرز ہے یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارمل ڈریسز ہیں, وہ نہیں پہن سکتی. لیکن اب گرمیاں ہیں اور لان کے سوٹ ہیں, کسی میں میرون کلر ہے, کسی میں نیلا ہے, پیلا ہے, پھولوں والا پرنٹ ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی عام کپڑے پہنے گی, بہت زیادہ سجے ہوئے کپڑے عورت نہیں پہنے گی. تو اس سے ایک بات بھی تو پتا چلی نا, اور کیا کوئی آپ میں سے بتائے گا کیا, کہ پھر عام دنوں میں عورت پہن سکتی ہے. یعنی بعض لوگ دین کے نام پر بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو بے ڈھنگا کر لیتے ہیں نا, تو یہ دیکھیے عدت کے دنوں میں یہ نہیں پہن سکتی, یا تو مطلقا ہی حرام کر دیا جاتا. تو یہاں ایک سائڈ کا ایشو ہے کہ اس سے علاوہ وہ پہن سکتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہ جو لفظ اسب آئے نا ادھر قرآن, سوب اسب وہی لفظ ہے جس سے اعصاب ہے, باندھنے کو کہتے ہیں رسیاں. یہاں اس سے مراد اگر انگلش میں آپ لکھنا چاہیں تو فائبر ہے, یعنی کپڑے کا فائبر, کیونکہ دھاگے ہی ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے. اسی سے پھر تعصب کا لفظ بھی آتا ہے اردو میں, کہ باندھا ہوا یا کھینچا تانی جو ہوتی ہے. تو بہرحال پتہ کیا چلا کہ ابھی ان باتوں میں کہ عدت کے دوران ایک عورت جو ہے وہ سرما نہیں لگائے گی, خوشبو نہیں لگائے گی, رنگین کپڑا نہیں پہنے گی, سوائے اس کپڑے کے جس کا بناوٹ میں ہی رنگ کوئی ایسا ہو. کیونکہ آج کل تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ کپڑا پہلے وائٹ ہوتا ہے پھر ڈائی کرتے ہیں یا رنگتے ہیں, پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. جو مل گیا جس طرح کا ہوا, کاٹن تھی تو اس کے اوپر اگر کوئی اور رنگ چڑھ گیا یا چڑھا دیا, تو لہٰذا اس کو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا جا سکتا. پھر اس کے بعد جو اصل ہمارے اس مسئلے اس ٹاپک سے متعلق بات وہ باری ہے, وقد رخص لنا, اور بے شک رخصت دی گئی ہم کو, یعنی ہمیں اس بات سے ایگزیم کر دیا گیا, اجازت دے دی گئی, ان دا توہری, جبکہ ہم غسل سے پاک ہو. یعنی ایک عورت چار مہینے دس دن میں کم از کم چار دفعہ تو حیض سے پاک ہوگی نا, تو آپ خوشبو تو نہیں لگا سکتی ایک عورت. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ایک عورت غسل حیض کرے گی تو اس وقت وہ خوشبو لگا سکتی ہے. وہ کیسے لگاتی تھی اس دور میں, ازق تسلط, جب کہ کوئی غسل کرے گی, احدانا, ہم میں سے ایک, من مہیدہا, اپنے حیض میں سے, فی نبزت من کستی ازفارن, تو تھوڑا سا کست ازفار, یہ خوشبو کی قسم تھی, یعنی جس طرح آپ کہہ سکتے فریگرنس کہہ لیجئے یا عطر کہہ لیجئے, وَكُنَّ نُنْهَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ, اور ہمیں اس سے بھی روک دیا گیا کہ ہم جنازوں کے ساتھ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ حکم ہے جو کم از کم برے صغیر پاکوں ان کی خواتین کو یا تو پتا نہیں ہے یا وہ اس کو کرتی نہیں ہے, حالانکہ اس سے اتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کہ بہت ساری بیماریوں کا ازالہ ہے. کرتے کہ یہ تھے عرب لوگ, کیا کرتی تھی عورتیں. ابھی اگلی حدیث میں آپ کو اور بھی سمجھ آئے گی یہ بات, لیکن میں آپ کو پہلے سے تھوڑا سا واضح کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ حیض کی ایک خاص گندگی بھی ہوتی ہے, ایک فیلنگز بھی آتی ہیں, سمیل بھی ہوتی ہے. جب عورت پاک ہوگی تو خوشبو لے کر کوئی بھی ظاہر کہ نیچرلی لے گی, اور روئی پر یا ٹیشو پر لگا کر خون نکلنے کے مقام پر جس حد تک ہاتھ کو اندر کر سکے تو وہ خوشبو والے پھوہے کر جو گندگی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے. پھر دوسری اس کی وجہ سے کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, جیسے پڑے استخاضہ کی بیماری. آج کل اب دیکھیے اکثر بچیوں کو ہاتھ آنے لگے, کلیئر ہو گئی ہے, تو خوشبو کا ایک روئی کا ایک پھوہا لے لے, خوشبو لگا کے اس کو خود جیسے استنجا کرتے ہیں یا اچھی طریقے سے اپنے ہاتھ کو اندر سے کلیئر اچھی طرح صاف کر لے. تھوڑا سا اگر عادت نہیں ہے تو میں بھی ابتدا میں ہلکا سا چبھے, لیکن وہ اتنی بڑی چبھن نہیں ہوتی اور بہت زیادہ بھی نہیں اپنے بھرنا, مقصد تو خوشبو ہے. بلکہ بعض عورتیں جن کو بلیڈنگ رہتی ہے تو ان کو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جب غسل کریں گی نا اس کے بعد تو یہ کریں, پھر ایک آدھ دفعہ پھر کریں. آپ دو یا تین دفعہ اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے پیریڈز کے بعد جو ایکسٹرا بلیڈنگز ہوتی ہیں اس کا کافی فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کرنا چاہیے, یہ سنت ہے اور حدیث میں آئی ہوئی یہ بات. اور ابھی اگلی حدیثوں میں ہم دیکھیں گے کہ صحابیہ جو ہیں وہ کس طرح کھل کے یہ مسئلہ آگے پوچھتی ہیں. تو آئیے اگلی روایت دیکھتے ہیں. اگلا ٹاپک کیا ہے, غسل حیض کے وقت بدن ملنے کا بیان. دل کل مرعتی نفسہا اذا تطہرتی من المہیدی. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان امرأة سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ سے اپنے غسل حیض کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی غسل حیض کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے, من غسلها من المہیدی فامرها کیف تغتسل. تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ کیسے تم غسل کر لو, یعنی آپ نے اس کو بتا دیا کیسے کر لو, طریقہ جیسے وربلی بتا دیا, زبانی بتا دیا. قالا, فمرح کیف تغتسلو، تو آپ نے اس کے سامنے غسل کی کیفیت بیان کی. قال پھر ساتھ ہی فرمایا خذی فرصت من مسکن فتطہری بها، کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے لو اور اسے طہارت کر لو. یہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، آپ نے اس کو بڑے مبہم سے الفاظ میں بتا دی گئی. قالت کیفا، وہ عورت سمجھی نہیں کیونکہ اس کے لیے یہ بات نہیں تھی. کہنے لگی کیفا تغتسلو، سوری کہنے لگی کیفا تطہر بها، میں کیسے اس کے ساتھ طہارت حاصل کروں. اب اللہ کے نبی اسے زیادہ کھول کے بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو قالا تطہری بها، بس کر لو اس کے ساتھ پاکی کو. قالت کیفا، پھر وہ عورت بول رہی کیسے، یعنی اس کو بات واضح نہیں ہو رہی تھی. اب ایسی جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی آپ سے کوئی آپ کو کوئی طریقہ علاج بتائے یا دوا استعمال کرنے کا طریقہ، تو آپ کو نہیں سمجھ آتا تھا، پوچھتے. نہ وہ عورت کی کوئی نیت بری تھی، اور اللہ کے نبی حیا کی وجہ سے کوئی بہت کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. خیر قالا، کہا سبحان اللہ، پھر آپ نے بولا اللہ پاک ہے، تطہری، بس پاکی حاصل کر لو. آپ نے تیسری دفعہ کہنے پر بھی اس کے یہ بات نہ کی. اب حضرت عائشہ وہاں موجود تھی جو یہ کام بات ہو رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ فج تبز تو ہا الیہ، پھر میں نے اس عورت کو کھینچا اپنی طرف، یعنی اس کو جیسے عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے اگر بعض دفعہ پیچھے سے ہاتھ سے کھینچ لیا یا کچھ کیا. فقلتو، تو میں نے کہا تت تبعی بہا اثرت دمی، اس کو پیچھے لگا خون کے اثرت پر. کہ پھر انہوں نے کھل کے بتایا کہ اس روئی کے ٹکڑے کو خون نکلنے کے مقام پر لگا دے، یعنی وہ سیدھی بھولی عورت تھی، اس کو بات سمجھنی. تو اب دیکھیں اس سے اور بھی زیادہ سمجھ آ گئی ہے بات کہ کس طرح سے یہ ہوگا. پھر اب دیکھیں اس حدیث میں جو بات ہوئی کہ حیض کے متعلق آپ نے کیا کہا کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو، تو غسل حیض جو ہوتا ہے نا اصل میں اس میں کم سے کم اس کی بات کیا ہے، دیکھیں دو چیزیں ہیں. پیریڈز کا غسل عورت کیسے کرے گی، اس کی فرائض جس کو آپ کہنا چاہیے، یعنی لیسٹ منیمم کیا ہے کہ نیت ہو دل میں، یعنی اور آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ نیت دل کا عمل ہے، یہ کوئی زبان سے کھڑے ہونے والی باتیں نہیں، یا باتھ روم میں کھڑے ہو کر یا باہر ڈور پہ ایک عورت کھڑی ہو کے نہیں کہہ دے گی کہ بھائی تم میں غسل کر رہی ہے، بس دل میں نیت ہو. نیت کے بغیر تو آپ اگر پانی میں ڈبکی بھی لگائیں گے تو وہ غسل جنابت یا غسل حیض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز ہے نیت، اور دوسری چیز کیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالنا، یہ بس کم سے کم چیز ہے. عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک اگر پانی ڈل گیا، عورت سارے اچھی طرح اس کے اوپر پانی گزرا، تو اس سے غسل تو ہو جاتا ہے، یہ فرائض کی حد تک تو ہو گیا. لیکن اس کے بعد اس کا طریقہ کار بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا، یہ ہم اگلے حدیثوں میں پڑھیں گے. آپ اینڈ پہ مجھے ضرور پوچھئے گا کہ ایک سٹریچ میں ہم بلکہ دونوں کو الگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، حیض کا غسل اور جنابت کا غسل بھی ہے. پیچھے غسل کا باب بھی گزرا ہے، اس میں بھی اس پہ تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ بار بار کرنے والی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلا حکم کیا ہے، اگلا باب کیا ہے، غسل حیض کے وقت بالوں میں کنگھی کرنا. پہلے دور میں عورتیں اس طرح کنگھیاں نہیں کرتی تھیں جیسے ہم روز کنگھی کرتے ہیں. ہر روز کنگھی کرنا لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھمبے کی بات تھی، تو خاص طور پہ جب غسل حیض سے فارغ ہوتی تھی تو اس وقت پہ بالوں کو کھولتی تھی، کنگھی کرتی تھی. اور اس میں کچھ احکامات بھی اس کو دیکھتے ہیں. امتشات المرأۃ عند غسلها من المحیض. وعنها رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، میں نے احرام باندھا. اب دیکھیں یہ لفظ ہے نا احللت، ایک لفظ ہے، بات تو آپ نے تو کہا کہ ہوگا ایک لفظ، لیکن اگر اس کو اردو میں ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، احللت، میں نے احرام باندھا. اصل میں لفظ اس میں وہی ہے، حل یحل، سورت بقرہ میں آپ لوگ پڑھ چکے، یسلونک عن الاحلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج. تو ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو، اصل میں اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پکارنا. نیا چاند جب نکلتا ہے تو سب پکارتے ہیں، چاند نظر آ گیا، چاند دیکھ لیا. آج کے دور میں تو رواج نہیں رہا، لیکن پہلے دور میں لوگ چاند دیکھ کر آواز لگاتے تھے. اس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو آواز نکالتا ہے نا اس کو بھی استحلال کہتے ہیں. تو وہی لفظ ادھر ہمارے پاس حدیث میں آ رہا ہے کہ میں نے احرام باندھا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا. کہتی ہیں فکنت ممن تمتع، کہتی ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی، ولم، اور نہیں، یسقل حجی، نہیں وہ لے کر آئے تھے حدی کا جانور. یہ ایک ایکسٹرا تھنگ ہے, آپ سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں ویسے, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو اس دور میں سب لوگ اپنے ساتھ جانور لے کر آئے تھے. آج بھی جو حج کی تین قسمیں, حج افراد, حج قران اور حج تمتو, تو حج تمتو کی شرط کیا ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور وہاں سے خریدتے ہیں, جیسے آج کے دور میں ہم لوگ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حج کیا تھا, اور اس دور میں عموماً وہی کیا جاتا تھا, اس میں گھر سے جہاں سے چلتے تھے وہاں سے جانور ساتھ لے کر آتے تھے. گویا کہ اگر ہم لوگ جائیں تو ہمیں اپنی ٹکٹ کے ساتھ ہی بکرے کی بھی ٹکٹ خریدنی پڑے, ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے اور وہاں جا کر پھر آپ نے قربانی کی. لیکن بعد میں آپ نے بتایا کہ اگر مجھے پہلے سے یہ بات پتا ہوتی یا کہی گئی ہوتی تو میں حج قران کی بجائے حج تمتو کرتا, ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اور آپ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی, لیکن عمل آپ کا حج قران کا تھا. تو یہ کہتی ہیں کہ جانور حدی کے ہمارے ساتھ تھے. پھر کیا ہوا, فزعمت انھا حادت, تو کہتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے کیا ہوا, مجھے فیل ہو گیا کہ میں حیض سے ہوں. اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی کی بیوی لاڈلی پیاری, پہلا حج زندگی کا اور آخری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی حج کیا ہوا تھا ٹوٹل, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حضرت عائشہ کو حیض آ گیا. اگر آج کے دور میں ہم میں سے کوئی عورت ادھر جائے اور اس کے ساتھ یہ ہو جائے تو آپ کہیں کہ کیا میں عائشہ سے بھی بلند ہوں؟ پھر کیا ہوا, اللہ کا حکم ہے, نہ چیخی نہ چلائیں. لیکن بہرحال وہ کہتی ہیں کہ یہ میرا معاملہ کب تک چلتا رہا, ولم تطہر حتا دخلت لیلۃ عرفتا, کہتی ہیں یہاں تک کہ عرفہ کی رات آ گئی اور میں پاک نہیں ہوئی. عرفہ کی رات کون سی ہوتی ہے؟ جس دن یہ میدان عرفات پہ ہم پہنچ جاتے ہیں, عرفہ کے رات تک وہاں تک میں نہیں پہنچی آئی. خیر, فقالت, تو کہتی ہے میں نے کہا, یا رسول اللہ, ہی اے اللہ کے رسول, ہاذہ لیلۃ عرفت, یہ ہے رات عرفہ کی, وانما کنت تمتعت بعمرتی, اور جبکہ میں نے تو عمرے کا احرام باندھا. مراد دکے پہ کیا کروں, اب مجھے تو پیریڈ آ گئے. فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو, ان قدیرا سکی, اپنا سر کھول دو, پھر کیا کرو, وم تشتی, اور کنگھی کر لو, وام سکی ان عمرتی کی, اور اپنے عمرے سے ہٹی رہو, یعنی عمرہ نہ کرو. ففالتو, پھر میں نے ایسا ہی کیا. فلما, پھر جب قدیت الحج, پورا ہو گیا حج, امر عبد الرحمن, اب امر عبد الرحمانی, آپ نے حکم دیا عبد الرحمن کو, یہ کون تھے, ابو بکر صدیق کے بیٹے اور حضرت عائشہ کے بھائی تھے. لیلۃ الحسبتی, آپ نے شب مخصب, یعنی فارغ ہوئی تو آپ نے میرے بھائی کو حسبہ کی رات یہ دا حکم دیا. فامرنی من التنیم, کہ مجھ کو تنیم سے عمرہ کروائے, یعنی میں واپس تنیم تک جا کر وہاں سے احرام باندھوں. مکان عمرت التی نسکتو, اس عمرے کی جگہ پر جو کہ میں نہیں کر سکی. اگر اس کو ایک سٹریچ میں پڑھ کے سنا دوں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ احرام کی نیت کی, حج تمتو تھا, قربانی کے جانور ساتھ نہیں تھے, راستے میں حیض آ گیا, عرفہ کی رات تک پاک نہ ہوئی. میں نے کہا اب تو عرفہ کی رات بھی آ گئی ہے, تو آپ, میں نے تو عمرے کا احرام باندھا تھا, اب کیا کروں؟ تو آپ نے کہا تم اپنا سر کھول کر کنگھی کرو, یعنی احرام کی پابندی سے ایک حد تک نکل گئی. کنگھی نہیں کرتے عموماً احرام میں, بال ٹوٹنے کا ڈر ہے. آپ نے ان سے کہا کہ تم تو کھول لو اور اپنے عمرے کے جو باقی کام تھے ان کو روک لو, پوسٹ پون کر لو, ابھی نہ کرو. پھر میں نے ایسا ہی کیا. پھر جب میں حج سے فارغ ہو گئی تو آپ نے شب محصب میرے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا, تو وہ میرے اس عمرے کے بدلے میں جس میں میں نے احرام باندھا تھا مجھے مقام تنیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے. یہ وہی جگہ جہاں آج مسجد عائشہ ہے, اور یہ رخصت صرف اور صرف ان کے لیے ہے جن عورتوں کو پیریڈز کی وجہ سے وہ ارکان پورے کرنے کا موقع نہ ملا ہو. آج بہت بڑی غلطی ہے ہمارے کلچر میں, اور ہمارے ہاں چونکہ بہت ساری نیکیوں کو ایکسٹرا بھی کرنے میں لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں, تو یہی وہ کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں, احرام باندھتے ہیں اور دوبارہ عمرہ کرتے ہیں, اور پھر سونے پہ سوگا یہاں آ کر بتاتے ہیں میں نے 10 عمرے کیے, میں نے 5 عمرے کیے. آپ کے ذہن میں ایک کوشچن ہو سکتا ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس کا جواب بہت سمپل ہے. آپ میں سے کوئی دینا چاہے گا؟ اپنے گزشتہ علم پہ نہیں, آپ اس بات جو میں نے بولی ہے یا جو آپ نے پہلے سے سنی اس کے اندر سے بتا سکتے ہیں, سوچ کے کہ اس میں دلیل کیا ہے. جی آپ بتائیے. نہیں آپ نے حضرت عائشہ کو تو کہا کہ وہاں سے جا کے کریں. دیکھیے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عبد الرحمن سے یہ تو کہا کہ عائشہ کو وہاں سے احرام کی نیت کروا کر دوبارہ لاؤ, ان کو خود نہیں کہا کہ جاؤ تم بھی جا ہی رہے ہو ساتھ, تم بھی وہاں سے پھر احرام باندھو اور تم بھی ایک اور عمرہ کر لو. اتنی سمپل سی دلیل ہے. تو لہٰذا عام طور پہ جو عمرے پہ جا چکے ہوتے ہیں ان کو بار بار وہاں سے جا کر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس جی بالکل ہوگا, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کا حکم مان کے حج کرتی ہے نا اور اچھے عمرہ کرتی ہے, تو اس میں بھی اللہ کا حکم کر, یہ میرے لیے رکھی ہے نا کسی نے, جزاک اللہ خیر. جی تو کر سکتے ہیں, یعنی اللہ کے حکم کو ماننے کا اجر ہے نا, جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوگا.
جی
جی جی یہ ہم نے پچھلے سیشن کے شروع میں بات کی تھی کہ منع نہیں ہے, حرام نہیں ہے, ڈاکٹر اجازت دیتی ہے کہ بہت کمپلیکیشن کا ڈر نہیں, تو لینا چاہے کوئی لے لے آپ کی مرضی ہے, اور اگر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیٹ ہی بدل دے گا. کئی لوگ دوائی بھی لے رہے ہوتے پھر بھی ہو جاتے ہیں, تو یہ جی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. جی دیکھیے ایک بات چھوٹی سی سمجھیے میری, اتنی دور سے ہم جاتے ہیں نا, جا کے کرتے کیا وہاں, صرف ایک کعبے کے ارد گرد چکر لگا کے دو نفل پڑھتے ہیں پھر صفا مروہ میں صحیح کر لیتے ہیں. میں آپ سے کہہ دوں کہ جتنا یہ ڈایا بنتا ہے ادھر ہی کہیں کھڑے ہو کے چکر بھی لگا لیں اور دوڑ بھی لگا لیں, دو نفل بھی پڑھ لیں, زمزم رکھ لیں, پڑھ لیں, پی لیں, عمرہ ہو جائے گا ہمارا. وہاں جاتے ہیں نا اللہ کے حکم سے جاتے ہیں نا, تو جب اللہ کے حکم سے وہاں جا کر یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر باقی چیزوں میں بھی تو اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا نا, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لوگ جو کرتے ہیں نا سمجھی میں کرتے ہیں. اور ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں, فرق کتنا ہے, آپ جو جا چکے عمرے پہ ان کو بہت اچھا پتا ہے کہ آپ جس کو لفظ عمرہ کہہ کر استعمال کریں اور وہاں جا کر آپ حرم میں ہی رہے بغیر احرام کے باندھے, صرف ایک کام نہیں کر سکتے باقی تو آپ سارے کر سکتے ہیں. کرنے سے براجے کہ کرتے نہیں ہے, صحیح ہے صفا مروہ کی آپ دن کے دو طواف کر لیں, چار کر لیں, زمزم پیئیں, آپ جتنا مرضی کریں, نو پرابلم. ہم عمرے کا نام کب دیتے ہیں, جب ہم ساتھ صحیح کرتے ہیں نا, تو آپ وہ صحیح چھوڑ دیں اور آپ دھارا دن میں چار چار طواف کرتے رہے, ٹھیک ہے نا. تو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں بڑھنے کی, ایسے میں یہ گننا بھی تو ہوتا ہے نا, پھر آ کے اس کی کہانیاں بھی ہم باز بس سناتے ہیں کہ اتنے کیے اتنا اور پھر لوگ واہ واہ ماشاء اللہ. تو اللہ کے حکم میں رہنا اللہ کے حکم سے آگے نکلنے سے بہت بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں, غسل حیض کے وقت عورتوں کا, غسل حیض کے وقت عورت کا اپنے بال کھولنا, نقد المرأتی شارح عند غسل المحیض, اس کو سمجھیے گا, یہ اس میں بھی احکامات ہمیں ملیں گے. وانہا رضی اللہ عنہا قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے, کہتی ہیں خرجنا موافین لہلال ذی الحجتی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتی ہیں کہ ہم ذوالحجہ کے چاند کے قریب حج کو نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ کیا کرے, من احبا, جو کوئی پسند کرے, آئیں یہ کہ یحل, وہ احرام باندھے, بھی عمرہ تھی عمرے کا, فل یحلل, تو وہ عمرے کا احرام باندھ لے, فائنی, اور بے شک میں خود, لولا انی, اگر نہ ہوتا یہ کہ میں اہدیتو, ہدی کا جانور ساتھ لایا ہوتا. اب دیکھیے کہ اگر آپ عربی زبان کی خوبصورتیوں کو دیکھیں نا, اگر آپ عربی ترجمہ کو صرف عربی لینگویج کو دیکھیں نا, تو اہدیتو کا ترجمہ کریں تو کوئی کرتا, میں اس کا لفظی ترجمہ بنتا تو یہی ہے کہ میں اس کو ہدیہ دیتا, لیکن ہدیہ دینے یعنی یہاں مطلب کہ تو میں ہدی کا جانور لے کر آتا. سورہ مائدہ کے شروع میں آپ نے پڑھا نا, من الہدی والقلائد, تو ہدی اس میں بڑا خوبصورت سا نقطہ ہے, اصل میں ہدی ایک ہدیہ ہوتی ہے. یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں عید کے موقع پہ یا حج کے موقع پہ, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک تحفے کی صورت میں جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر میں ہدی کا جانور اپنے ساتھ نہ لایا ہوتا, لہلل تو بھی عمرہ تھی, تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا. اب آپ کو غلطی لگ رہی ہوگی یا شاید آپ اتنے غور سے نہ بھی سن رہے ہوں, تو میں خود ہی بتا دیتی ہوں کہ یہاں لفظ بار بار عمرہ آ رہا ہے, حالانکہ یہ سفر تو حج کا تھا. تو آپ سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں ہم جو حج کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں, یہاں سے جاتے پھر ایک دفعہ احرام باندھتے, پھر جہاں پہنچتے ہیں اپنا سامان رکھتے ہیں، پھر جا کے عمرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر مرد جو ہوتے ہیں وہ بال پورے شیو کرواتے ہیں، کٹواتی ہیں عورتیں، اور اس کے بعد پھر وہ پہلا احرام اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنے عمل کو ویسے بھی کیا کہتے ہیں؟ عمرہ کہتے ہیں نا، لیکن حج کے سفر میں ہم یہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم ویٹ کرتے ہیں 7-8 تاریخ کا، جب ذی الحج کے دن شروع ہوتے ہیں، تو پھر دوبارہ اپنے ہی ہوٹل یا جہاں ہم ٹھہرے ہوتے ہیں وہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم سب کے ساتھ عرفات اور منا اور مزدلفہ جاتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو پہلا سفر ہے نا، اس کو بار بار احللت بھی عمرہ کا لفظ کہا جا رہا ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج، ہر حج کے سفر میں ایک عمرہ خود بخود ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کا مقصد یہ. اب جو سفر آپ نے کیا ہوا تھا نا، جو کرا حج کران جس کو آج کے دور میں بولتے ہیں، اس میں ہوتا کہ بیچ کے یہ جو دن ہوتے ہیں نا، اس میں احرام نہیں کھولتے. کتنا سخت ہے، آپ دیکھیے اگر آپ نے حج کیا ہو. فلائٹس تو آپ نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ حج سے 15-20 دن کے ایک مہینہ پہلے بھی شروع ہو جاتی ہیں. اگر کوئی حج کران کی نیت کرے گا، جس دن اپنے گھر سے نکلے گا نا، اور حج ہونے تک احرام نہیں کھولے گا. اللہ کے نبی کا عمرہ وہ تھا، حج وہ تھا. تو مشکل ہے نا اس میں، اتنی دن پابندیوں میں رہنا، پھر اس میں کئی مسائل کا انسان شکار ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی رغبت دلا رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ بات پہلے ہوتی یا مجھے اختیار دیا جاتا، تو میں پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا. یہ پتا چلا. خیر، فاحل بعدہم بھی عمرہ تھی، تو کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا. واحل بعدہم بھی حج، اور بعض نے حج کا، یعنی کچھ نے یہ نیت کی کہ ابھی کر کے عمرہ کھول دیں گے احرام، پھر دوبارہ باندھیں گے، اور کچھ نے کہا نہیں جی ہم تو حج تک کریں گے. خیر، وساقت الحدیث، اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے جو حدیث بیان کی تھی، وذکرت حیدہا قالت، پھر اسی بھی حدیث کو بیان کرنے میں حضرت عائشہ نے اپنے حیض کا ذکر بھی کیا، جو اوپر ابھی ہم نے پڑھی ہے. قالت، کہنے لگی، ارسل مائی یاخی عبد الرحمن الی التنیم، اللہ کے نبی نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن کو تنیم کے مقام تک بھیجا. فاحللت بعمرتی، پھر میں نے عمرے کا احرام باندھا. ولم یکن فی شیئن من ذالک، اور ان باتوں میں نہ تو قربانی لازم ہوئی، اور حج ولا صوم ولا صدقت، اور نہ مجھے روزہ رکھنا پڑا نہ صدقہ دینا پڑا. یعنی اس طرح اگر ایک عورت کو پیریڈز آ جائے اور اس کو اپنا احرام کھولنا پڑے، پھر دوبارہ باندھے گی، تو اس میں کوئی دم نہیں ہے. ہمارے ہاں عموماً حج اور عمرے کے سوالات میں یہ بڑا کوشچن ہوتا ہے کہ اچھا اس کا کیا دم ہے، اچھا اس کا کوئی کفارہ ہے، اچھا اس کے لیے ہم کچھ آ کے کریں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، اللہ کے حکم سے پیریڈز آئے، عورت کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ دیکھیں پیریڈز آنے پہ دم رکھ دیا جاتا، تو کچھ عورتیں کہہ سکتی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہماری چوائس سے تو یہ نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ ایک طبعی عمل ہے، اس کے اندر بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے. اب اگلی حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ اور حیض کے دنوں کی جو نمازیں، اس کی قضا نہ کرنے کی دلیل. حائضہ کا نماز کی قضا نہ دینا. لا تقدل حائض صلاتہ، یہ بھی روایت حضرت عائشہ سے ہی ہے. وانہا رضی اللہ عنہا ان امراۃ قالت، حضرت عائشہ سے روایت ہے، ایک اور روایت ہے بیسیکلی، اس میں کیا کہتی ہیں، ایک عورت تھی اور اس نے آ کر پوچھا، اتجزی احدان صلاتہا اذا طہرت، کیا ہمیں ایام طہارت کی نمازیں کافی ہیں؟ یعنی حیض کی نمازوں کی قضا ضروری ہے ہمارے لیے؟ فقالت، تو کہتی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، احروریت انتی، کیا تو حروریہ ہے؟ حروریہ اصل میں خارجیوں کو کہتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ایک سیکٹ ایسا گزرا ہے کہ جو اسلام کی بنیاد، بہت بنیادی چیزوں سے دور ہوا تھا، اور انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو خوارج کہا تھا. تو حضرت عائشہ کو اس کی یہ بات سن کے اتنا عجیب لگا کہ تو کیا کہتی ہے کہ ہم پیریڈز کی نمازیں جو ہیں ان کو دوبارہ پڑھیں گے، کیا تو خارجی ہے؟ کند نہی دمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یا مرنا بھی، ہم تو اللہ کے نبی کے دور میں جب حیض سے ہوتی تھی، تو آپ تو ہمیں نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. او قالت، یا آپ نے کہا، فلا نفعلہ، ہم اس کو نہیں کرتے تھے. تو پھر کیا پتا چلا کہ ایسے دنوں کی نمازوں کی قضا نہیں ہوگی. اور یہ جو خوارج تھے، یہ بنیادی عقائد میں جو چینج کر چکے تھے، اس میں انہوں نے ایک یہ بھی چینج کی تھی کہ عورت کی پیریڈز کی چھٹی ہوئی نمازیں جو ہیں ان کو بعد میں پڑھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے. تو آج اگر کسی کو آپ تقویٰ میں اس طرح کا بھڑتا دیکھے تو یہ بھی اسلام کے بنیادی بہت شروع کی چیزیں جو کبھی چینجیبل نہیں تھی اس کے بھی خلاف ہے. تو ہمارے لیے اس میں عمل کا اتنا ہی نقطہ ہے کہ اس کو دوبارہ نہیں دہرانا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس میں آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ لیجئے، کیونکہ بنیادی طور پہ نماز کا ایشو ہے نا. یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ پیریڈز کے دنوں کی نمازوں کی اتنی فکر ہے تو بغیر پیریڈز کے دنوں کا کیا ہے؟ یہ کون فکر کرے گا پیریڈز کی نمازوں کو قضا کرنے کا، جو کہ عام دنوں میں پورا نمازی ہے. تو جو عام دنوں میں نماز نہیں پوری پڑتا یا اس کو اتنا شوق نہیں ہے اس کا یا اس کا اہتمام نہیں ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا پھر ان دنوں کی کیئر کرے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنی نمازوں کو کیئرفلی دیکھیں اور اس کے اوپر ہمارا غور و فکر بھی ہو، ہم اس کو اپنے اوپر لیں. اور نماز ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنی مرضی سے پڑھیں، جب دل چاہا پڑھی جب چاہا چھوڑ دی. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن ہے آپ کے ذہن میں؟ جی پوچھیں.
بالکل بند ہو جائے تو نماز سٹارٹ کرنی چاہیے؟ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لائٹ تھا.
جی دیکھیں، آپ کا سوال میں دوہرا کے پھر اس کو جواب بھی دے دیتی ہوں کہ کب عورت پاک غسل کرے، کب خود کو پاک سمجھے، یہ کوشچن ہے. دیکھیے پہلی بات ہے کہ اس میں دو ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں، یا تو جلدی جلدی کر دینا، کوئی موٹیو ہوتا ہے بعض دفعہ. اور میں نے دیکھا خواتین رمضان کے روزے نہیں چھوڑنا چاہتی، اور شاید اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بعد میں رکھنے مشکل لگتے ہیں، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ثواب اور روزے رکھنے کا شوق ہے. لیکن نہ بہت جلدی کرنی چاہیے، ہیسٹینس از فرام شیطان، اور نہ بلا وجہ تاخیر کرنی چاہیے. انتظار کرے عورت، جسم میں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہر وقت تو پیریڈز نہیں آ رہے ہوتے نا، بیچ میں شروع میں ایک دو دن جوش ہوگا، پھر رک جائے گا، پھر کچھ گھنٹے کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. جب ایک دفعہ ٹرانسپیرنسی دیکھ لیں، یعنی آپ جب بھی چیک کریں تو اگر آپ کو دودیا پن نہیں، سرخی نہیں، سیاہی نہیں، براؤنش نہیں، ٹرانسپیرنٹ ہونا دکھے، تو یہ علامت ہوتی ہے پیریڈز کے ختم ہونے کی. یہ بھی مسئلہ بہت ساری عورتوں کو نہیں پتا. آپ جب فیل کریں گے کہ جوش ٹوٹتا ہے نا، تو اس کے بعد عورت کو پیریڈز نہیں بھی آتے، لیکن اگر آپ روئی سے ٹچ کریں تو دودیا پانی یا براؤنش یا تھوڑا یلوش سا ہوگا، وہ علامت نہیں ہے، وہ ہے کہ ابھی آپ پیریڈز نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کسی وقت میں دیکھیں کہ آپ بالکل کلیئر ہوگی، کرسٹل کلیئر جیسے اب ختم، اس کے بعد آپ غسل کر لیں گے، غسل کیا اس کے بعد دوبارہ آپ کو پھر دودیا پن دکھ گیا، براؤنش دکھ گیا، ریڈ دکھ گیا، تو ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. صحابیات کہتی ہیں کہ ہم جب ایک دفعہ طہارت حاصل کر لیتے تھے تو اس کے بعد کے خون کو ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے. اگر ایک عورت کی عادت ہے کہ وہ اسی طرح ہوتا ہے، دو تین دن ہوا، پھر ایک دن نہیں ہوا، چوتھے دن پھر ایک دفعہ کھل کے ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے ایک دو تین دفعہ سے عورتوں کو اپنی عادت کا خود بھی پتہ چل جاتا ہے. کوئی بیگ یا میجر چینج نہ آئے تو پھر وہ اسی چیز کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ٹرانسپیرنٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو پھر کیسے دیکھیں؟ وہ گزر چکا ہوتا ہے وقت، ہمیں دکھتا نہیں ہے، ہر وقت انسان نہیں چیک کر لے جاتا نا. تو پھر اس میں بھی یہ کہ اس میں مبالغہ نہ کریں. اگر آپ کے خود فیلنگ آ رہی ہے نا کہ ایک پوری مقدار جو بلڈ کی جانی تھی وہ جا چکی ہے جسم سے، اب اگر جسم میں دودیا پن ہے تو اس کو پھر اوور لک کر دیں، ایزیوم بھی کر سکتے ہیں آپ. دیکھیں یہ وہ مسائل ہیں جس میں غالباً حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، ابن عباس میرے ذہن میں کلیئر نہیں ہے اس وقت، کہ انہوں نے اس پہ اتنا علم حاصل کیا کہ خیال تھا ان کا کہ میں نے اس کے سارے مسائل سمجھ لیے. اس کے بعد بھی جب پہلی ہی عورت ان سے اس کا کوئی مسئلہ پوچھنے آئی تو اس کا جواب ان کو نہیں آتا تھا. یہ ہر عورت کا ایک اپنے طور پر دیکھا ہوا عمل بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس میں بنیادی طور پہ پورا نالج لے لیں، جیسے اب آپ یہ باب پڑھ رہے ہیں، اسی طرح آپ طہارت کے مسائل پڑھ لیں گے. اسلام کیو ایڈ پہ جا کر اگر آپ عورتوں کے مسائل میں سے یہ مسائل کے کوشچن آنسر پڑھ لیں، بہت زیادہ آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج ملے گا. کیونکہ ایک اسکالر کی بات کا سننا، جواب دینا، سوال جواب سن لینا جو ہوتا ہے، یہ کئی گھنٹے کے درس سننے سے بھی زیادہ بعض دفعہ مؤثر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا without any problem delay بھی نہیں کرنا چاہیے. اب آپ بعض عورتیں کہتی اچھا ابھی نہیں پاک ہوئے، وجہ کیا کہ اب اس وقت نہانے کو دل نہیں کر رہا، کچھ اور بھی پرسنل میٹرز ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی ہمیں فالتو بال صاف کرنے ہیں تب تک ہم پاک نہیں ہوتے، یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک نماز بھی چھوڑی آپ نے تو مسئلہ ہوگا، بلکہ اگر اس میں آپ کو میں مسائل بتانے لگ جاؤں تو ٹائم اور بھی لگے گا، لیکن ضرورت ہے ان مسئلوں کو بتانے کی. آپ آج دن ہے. مثال ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت صبح کے 11:15 کوئی سسٹر پیریڈ سے تھی, اب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں پاک ہوں گی نہیں, اور آخری وقت میں نظر لگی جاتی ہے نا کہ جلدی جلدی دیکھیں کلیئر ہوئے ہیں کہ نہیں. چیک کیجئے ہر نماز کے ابتدائی وقت, جب جیسے ظہر کا وقت شروع ہونے والا ہے تو آپ اس وقت پہ جب نماز کا وقت ہو آپ جائیں چیک کیجئے اگر آپ پاک ہو چکی ہیں, غسل کیے کہ نہیں کیا, اگر بلڈ ختم ہو گیا ہے بالکل کلیئر ہے تو اب آپ کے اوپر یہ ظہر کی نماز لازم ہے, نشاور لیں گی نماز پڑھ لیں گی. خیر آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھ سکی یا کچھ نہیں, وہ ظہر کا وقت چلا گیا, عصر پہ آ گئی, آپ نے عصر کے وقت چیک کیا آپ کلیئر تھی, اب آپ کیا کریں گی؟ آپ غور سے سنیے گا, اب آپ صرف عصر نہیں پڑھیں گی, آپ ظہر کے بھی 4 فرض پڑھیں گے. جو دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں نا, ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء, ٹھیک ہے. عصر کے وقت پہ اگر غسل کرتے ہیں نا تو پچھلی ظہر بھی پڑھیں گے. کس سوچ سے پڑھیں گے؟ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ یہ میری مس انڈرسٹینڈنگ ہے, میں پاک تو ظہر پہ ہی ہو گئی تھی لیکن میں نے دیکھا نہیں یا میں نے سستی کی. سیم یہی چیز آپ عشاء کے وقت بھی کریں گے. اگر آپ مغرب پہ فارغ ہوئی ہیں پھر عصر نہیں پڑھیں گی, لیکن اگر آپ عشاء پہ فارغ ہوئی ہیں تو ساتھ آپ مغرب کو بھی پڑھیں گے. کتنا حکم ہے سخت. اب آپ کو یہاں سے سمجھ آ گیا کہ جب سے فارغ ہوئے, اور اگر بالفرض سے محال آپ باہر تھیں, کالج میں بچی, اسکول میں, کہیں بھی ہے, کیا آپ اس وقت شاور نہیں لے سکی؟ جو ہی گھر پہنچ کے شاور لیں گی تو وہ ساری نمازیں آپ قضا کریں گی. وداؤٹ اینی ریزن غسل کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر ایک اور اس کا اپوزٹ بھی لے لیجیے, ہم شکر کرتے ہیں پیریڈز آ گئے. مثال ہے کہ 3:30 کے قریب کسی عورت نے چیک کیا اس کو پیریڈز آ گئے, اور اس نے بھی ظہر بھی نہیں پڑی بھی تھی, کہتی چلو شکر ہے پیریڈز آ گئے. نہیں نہیں نہیں, اگر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا اور آپ نے بعد میں چیک کیا تو ظہر نہیں پڑ سکی نا, اب جس دن آپ پاک ہوں گی نا تو وہ آخری ظہر بھی پڑیں گی. اتنا نمازوں کا مسئلہ ہے نا, چھوٹی بڑی باتیں, لیکن ہم ان چیزوں کا عموماً اپنے اوپر نہیں لیتے, ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب علم کی بیس پہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور کوئی بات کلیئر ہے؟ چلیے اس فائل کو ہم یہی روکیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله, جزاك الله خير واحسن الجزاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی آواز ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. تو الحمدللہ میں یہی کہہ رہی تھی کہ بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ الحمدللہ آواز آ رہی ہے. تو ابھی ہمارا ایسے ہے کہ ٹائم ہمارے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہوئے, ٹھیک ہے. اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو ہم اگلی والی کے ساتھ چھوٹا سا ریکیپ کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. بہت ہی جو کہتے ہیں نا کہ سیلف ایکسپلین تھی, الحمدللہ استاذہ جی نے بیچ میں آنسر کوسچن بھی ہو گئے, تو الحمدللہ کہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی نا. ہمارے لیے یہی ہے مین جو سبق کی بات, کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا حکم دے دیا الحمدللہ. تو ہم دعا کر لیتے ہیں. مائک کا شاید کوئی پرابلم ہے, اس کا بیل ٹاک کا وہ خود ہی ڈراپ ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا ہوں. تو ابھی ہم انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. اس کو ضرور پڑھیں اور اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس والے لسٹ کو پورا کرتے جائیں. انشاءاللہ ایک دفعہ چیپٹر ختم ہوگا تو پھر ہم اس کو ایک دفعہ لسننگ بھی کریں گے, اور جو آپ نے تیار کیا ہوگا جس نے بھی کسی نے آپ میں سے, وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے تاکہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا. اگر کسی کا کوئی مس ہو گیا پوائنٹ تو ایک پوری ہمارے پاس ڈیٹیل بن جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, واجعلہ لی امام ونور وہدا ورحما, اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.